بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف هي آپ لوگ سب؟ Yes. الحمدللہ سب خیریت کافیت کے ساتھ فریش ریڈی. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر. آپ سب اپنی نئی کلاس کے لیے ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. Yes. پھر الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کبھی بھی اگر ایمان نیچے جاتے بھی ہیں، جو کہ ایمان تو اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ جب بھی ایسا ہو تو ہمیں اتنی توفیق ملے کہ ہم واپس اس کو ایلیویٹ کرنے قابل ہوں. یا ایسے مواقع ہمیں ملے کہ جن کے ذریعے ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک, سب لبیک مار کریں گے. فضا فرحان, سائمہ ظفر, امرین مسانی, فاریہ بیگ, عرشیہ بیگم, جویریہ غزنفر, میرا اسحاق, زرینہ محمد, عشر سلطانہ, سمینہ اقبال, شیلہ نورین, حاجرہ عمران, تمیز النساء, عرفانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمرین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مس صغرا یاسر, شفقت نواز, زمر پروین, شازیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلہ, سمرین برہان, سبیحہ خان, مسعودہ فاطمہ حسین, سیما گل, سیدہ نائلہ. ٹھیک, سر الحمد للہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس مکمل ہو گئی ہے. اب یہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ جلدی سے اپنے اس سیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ کون سا ہے, آیا شیئرنگ کا, اور آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. یس, آج کون ریڈی ہے آیا شیئر کرنے کے لیے اپنی؟ ویری گڈ سسٹر زرینہ, ماشاء اللہ. سو میں مائک فری کرتی ہوں, انشاءاللہ آپ اسٹارٹ کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں نے سورہ النحل کی آیت نمبر 19 پک کی ہے, جو دین اسلام کا خلاصہ ہے اور ایک کمپریہنسو آیت ہے قرآن کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بغی, یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے جو لائک بیسک ریکوائرمنٹس ہے اسلام کی, اور یہ آیات اکثر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. تو پہلی بات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عدل قائم کرو, انصاف کے ساتھ کرو, دوسروں کے ساتھ معاملہ احسن کے درجے کا ہو, ان کے حق جیسے حق سے زیادہ دو لوگوں کو, چیٹنگ کسی طرح نہیں کرنی ہمارے کاموں میں, اور رشتے داروں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے, ان کے حق بھی دینا ہے, اور بے حیائی سے خود روکنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے. تو یہ جیسے ہمارے لیے ڈیلی لیسنس ہے کہ ہم ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کیا ہم عدل قائم کر رہے ہیں, کیا میرا معاملہ میری فیملی کے ساتھ احسان کا ہے, اور میرے رشتہ داروں کا ساتھ کیا میں صلہ رحمی کرتی ہوں, کیا خود برائی سے بچتی ہوں اور دوسروں کو بھی بچاتی ہوں. تو یہ سارے لیسنز جیسے ڈیلی ریمائنڈر سے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس پہ عمل کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جو سسٹر زرینہ نے آیت کی ہے اس کی, وہ میری بھی وہی آیت ہے, تو میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. جو میرے دماغ میں اس چیز میں خیال آتا ہے, یہ آیا نمبر سورہ نحل کی 90 ہے, کہ میں نے اس کے لیے تھوڑا سا یہ پوائنٹ اپنے لیے لیا تھا کہ ہم جب اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں تو اس میں ہمیں صرف اس میں ہمارے گھر والے, ہماری نزدیکی فیملی اور جس طرح ہمارے تعلقات ہیں, اس میں صرف یہ ہے کہ ہم اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پیسوں سے مدد کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو یہ چیزیں بھی بتائیں کہ حیا اور بے حیائی کیا ہے, اور اس میں کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں کرنے کے لیے, اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اس طرح اپنے رشتہ داروں کی یہ باتیں, کیونکہ سب لوگ قرآن سے اس طرح جڑے نہیں ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کی اس طرح مدد کرنی چاہیے ہے کہ پیسے صرف دینے, لیکن ان کو یہ بھی بتانا کہ کون سی جگہ پہ اس کو خرچ کرنا زیادہ ہمیں فائدہ دے گا, کیونکہ ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا ہے. تو یہ بتانا میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری کہ ہم صرف پیسے دینے پہ یا ان کی اس طرح کی نہ کریں. ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارا اچھا یعنی شادیوں کے جو موقع آتے ہیں اکثر ہمارا اس وقت خرچہ جو ہوتا ہے وہ کس جگہ پہ جاتا ہے, ان کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں, اور اپنے لیے تو ڈیفینیٹلی پہلے یہ ساری چیزیں رکھیں. اوکے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, گڈ ماشاء اللہ. جو کہ آیت ایک ہی تھی, ہم سب نے بھی, آپ لوگوں نے بھی اس کو اپنے لیے, کس کس نے اور نوٹ ڈاؤن کیا ہے اس آیت کو اپنے لیے ایز اے فیورٹ آیا؟ جی میں یہ چیز جسے آپ ایکسپلین کر رہے تھے دونوں ہی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا ہمارے گھر والے ہمارے سے احسان والے رویے دیکھتے ہیں. تو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ریمائنڈر کہ میں اپنے اعمال کو دیکھوں کہ میرا بیہیویئر گھر کے اندر یا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کس طرح سے ہے, یا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کس طرح سے. یس, آپ سب لوگ بتائیں, یس, اتنی خاموشی کیوں ہے؟ جی صحیح, تو گڈ. آپ نے جب خلاصہ کیا ہوگا تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی اور اپنے لیے نوٹ ڈاؤن بھی کی ہوگی کہ ہمیں واقعی میں آئی 96 سے آپ کے لیے فیورٹ سو ٹرو اسٹوڈنٹس آف قرآن, وی آر انڈر اسپاٹ لائٹ. یہ بات صحیح ہے نا؟ اور ہمیں جیسے استاد جی ہمیں یہ چیز سکھائی بھی تھی کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں, دین سے جڑ جاتے ہیں, تو پھر ہم اور بھی زیادہ کوشس ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ ہمیں بہت کیئرفلی آبزرو کرے ہوتے ہیں, ہر ایک چیز دیکھتے ہیں. اور ایک عام انسان میں برائی دیکھ کے بھی لوگ اگنور کر جائیں گے, لیکن دیندار کے اندر دیکھ کے تو اس کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا ویری امپورٹنٹ کہ, اور جیسے میں نے کئی لوگوں سے یہ چیز سنی بھی ہے کہ اچھا نہیں, دیندار ہو کے اور اخلاق اگر اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. یا اگر آپ اپنی حفاظت کریں, میں کسی کو اچھے برے کی کوئی چیز نہیں سکھا رہے, تو بھی کتنے خسارے کی بات ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ آیت ہماری آنکھوں سے گزری, ہمیں سمجھ میں آئی. ہم کوشش کرتے ہیں, آگے بھی کریں گے کہ ہم اس کے مطابق اپنے عمل کو کریں. سو آمین یا رب العالمین. اصل میں جب یہ نصیحت کرتے ہیں تو وہ ایز اے کمانڈ لیتے ہیں کہ آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں, ایز اے کمنٹ لیتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ ایز اے کمنٹ لیتے ہیں جب یہ نصیحت کرتے ہیں, یعنی آپ جیسے ان کے اوپر احسان جتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اوکے, تو پھر کوشش یہ کرنا چاہیے نا کہ اب تو دوسرے طریقے سے بات کر کے دیکھیں کہ ڈائریکٹلی ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے. سم ٹائمز ہمیں بہت انڈائریکٹلی بات کرنی ہوتی ہے کچھ لوگوں سے, جو بہت جلدی سینسیٹیو ہو کے اور اس کو لے لیتے ہیں. دین کے معاملے میں ویسے جو لوگ سینسیٹیو نہیں بھی ہوں تو ہو جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی, بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے پہلے بڑے مضبوطی سے اپنے دین کو جمنے والے ہوں, کوئی صحیح بات ہمیں سکھائے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. سو ان شاء اللہ یہ کہ ہم اپنا خلاصہ قرآن کے سیشن اسٹارٹ کریں, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. تو ماشاء اللہ آج ہم نے ایک نیا جز اسٹارٹ کرنا ہے, جز نمبر 15 اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے. بہت بیوٹیفل لیسن ہے, ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 15 پارے کا پہلا رخ دیکھیں گے. سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز سے شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا, جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تھی. لے کے کیوں گیا؟ تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے, بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. سورت کے نام اور اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. سورت کا نام ہے بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کون تھے؟ ماضی کے مسلمان تھے, امت موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چنا, لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا جو کرنا تھا. اسی میں اگلی آیت, دوسری آیت کے بعد ہمیں اس کی وجہ بھی دکھے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. 13 سال مکہ میں آپ رہے, مشکلات سہیں, پریشانیوں کا شکار ہوئے, لیکن پیغام جو تھا پھیلانے کی پوری کوشش کرتے رہے. جب مکی دور کے تقریباً 9-10 سال گزر گئے تو حالات بہت تنگ کر دیے گئے. اتنی مشکلات پیدا کر دی گئیں کہ اب لگا کہ مکہ میں رہ کر بات نہیں پھیل سکتی. کچھ لوگ حبشہ گئے, ادھر سے بھی بات نہ کچھ بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے پیارے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باہر کی دنیا میں آپ کو سہارا دینے والے ابو طالب, دونوں کا 2-3 مہینے کے فرق سے انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی تھے, دل آپ کا آزردہ تھا, پیچھے سے مخالفت بھی تیز ہونے لگ گئی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گیا, جس کو اللہ کے نبی کا سفر معراج کہا جاتا ہے. اس سفر کے 2 حصے تھے. ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے, جس کا تذکرہ اس آیت میں, اور یہ کب سے کب کا تھا؟ مکہ سے لے کر بیت المقدس یعنی شام تک کا سفر یہ زمین پہ ہوا, براق پہ ہوا. راستے میں اللہ کے نبی کو مدینہ دکھا دیا گیا, جہاں پہ جو اب آپ کا محجر بننے والا تھا, یعنی ہجرت کی جگہ آپ کو پہلے سے دکھا دی گئی. ایسے ہی جیسے ہم میں سے کوئی یہاں سے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہے تو پہلے آ کے چھوٹا سا ایک چکر لگا کے دیکھ لیتا ہے وہاں کے ماحول کو سمجھنے کے لیے. وہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ اب چند سال کے بعد آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے, اور اصل میں اس کا سورت بنی اسرائیل سے یہی تعلق ہے کہ اب امامت بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جانے لگی تھی, اور اب ان کو بتا دیا گیا کہ تم نے جو غلطیاں کی تھی اب اس کی سزا بھگتو گے. اس سفر میں اللہ کے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائی گئی. اس کا جو دوسرا سفر ہے جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تھا, وہ سورت نجم میں آئے گا, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل سے لیکچر بھی موجود ہے, اور اس پہ ہم نے تفسیر میں بھی بات کی کہ اس میں وہ نشانیاں کیا تھی. اب اصل میں سورت کا ٹاپک شروع ہوتا ہے. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. پیغام کیا تھا تورات کا بھی؟ وہی جو بالکل قرآن کا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, ساتھ ہی بتا دیا گیا ذریت من حملنا مع نوح, تم اولادیں ہو ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. نوح کون تھے؟ انہ کان عبدا شکورا, وہ بہت شکر گزار بندے تھے اللہ کے. ہوا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وقدینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست قسم کی زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے, بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے, اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا. پھر ہم نے ان پر تمہارے غلبہ دیا اور تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑے گروہ بنائے, اور ساتھ ہی ساتھ تم کو بتا دیا کہ احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو یہ تم اپنے ہی لیے کرو گے. وان اساتم فلحا, اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال بھی تم پر ہی پڑے گا. پھر ہوا کیا؟ وہی ہوا جس کا وعدہ کیا گیا تھا, جس کی پہلے خبر دی گئی تھی. فیضا جا واد الآخرتی, پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی بار کی طرح پھر اسی طرح مسجد میں گھس جائے اور جس جس چیز پر قابو پانا چاہے اس کو قابو پائیں اور اس کو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں. یہ سب کچھ کر کے دکھا کے کہا کیا اسا ربکم یرحمکم، امید ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، لیکن یاد رکھو وائنوت تم ادنا، تم اگر دوبارہ وہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ تو تھا دنیا کا وعدہ، اصل میں آخرت تو پیچھے پڑی ہے کہ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو گھیرنے والی بنا دیا. بنی اسرائیل کی کئی سو سال کی ہسٹری کو ان چند آیات میں سمیٹ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ پتا چلا، مسلمان کل کے ہوں یا آج کے مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب قومیں اپنی کتاب سے کٹتی ہیں تو ان پہ دشمنوں کو غالب کر دیتے ہیں، وہ بخت نصر ہو، وہ جالوت ہو، وہ ٹیٹس ہو، یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، اور آج کے نام لینے کی تو ضرورت نہیں. لیکن امت مسلمہ کو سزا ملتی ہے اپنی کتاب سے کٹنے کی غیر مسلموں کے قبضے کی صورت میں. بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک بار غلبہ دیا، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر چھوڑا، پھر غلبہ ہوا، لیکن بالآخر جب ان کی عادت بن گئی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اب جائیے مدینہ اور اب آپ کام کیجئے، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو نامینیٹ کر دیا. آج مسلمانوں کے حالات بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں. دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے اس دیے ہوئے منصب اور اس مقام کو کتنا سمجھا، صرف کھانے پینے، صرف پکانے گھومنے بسنے کا نام زندگی رکھ دیا. سنجیدہ دین کتنوں کے پاس ہے، پیچھے تو بنی اسرائیل کا ریفرنس تھا، اب کیا کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اب ہے یہ وہ قرآن یقیناً جو بہت سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ ہے امت مسلمہ کو پیغام، اگر چاہتے ہو غلبہ ہو تو پھر حاصل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ، سٹریٹ فارورڈ، سبیل الجنہ، سٹریٹ جنت تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی کامیابی کا راستہ، اور ساتھ ہی ساتھ خوشخبریوں کا راستہ. امت مسلمہ دکھی نہیں رہ سکتی، غمزدہ نہیں رہ سکتی، یہ اللہ کی سنت ہے. مسلمان جس طرح جنت میں جا کے خوش ہوگا نا، اس طرح اس کو دنیا میں بھی خوش رہنا لازم ہے. اگر مسلمان خوش نہیں، اگر مسلمان دکھی دکھی ہے، پریشان ہے، تو یہ اس کے ایمان کا نقص ہے. کیونکہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینن کی کیفیت جب نہیں ہوتی، نہ شکریوں کے رویے ہوتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں بھی انسان کو نعمتیں نہیں لگتی. تو آج اس کتاب کو آپ کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کے نور کو جتنا پھیلائیں گے اتنی امت مسلمہ کی بہتری میں ہاتھ ڈالتے جائیں گے. ہم شاید نہ ہوں جب اسلام غالب آئے گا پورے طور پہ، لیکن ہمارا حصہ ضرور ڈل جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو عام کرنے میں کوشش کی تھی، اور آہستہ آہستہ سوئی بھی امت اب بیدار ہو کر اس قرآن سے جڑتی جائے گی. وہ ایمان پیدا ہوگا جو جرت پیدا کرتا ہے، اور جس دن مسلمان میں جرت آ جاتی ہے تو کافر پھر اس سے ڈرنے لگتا ہے. پھر فرمایا وَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان اپنے لیے شر بالکل اسی طرح مانگ لیتا ہے جیسے کہ اس کو خیر مانگنی چاہیے، اور انسان ہے ہی بڑا ہی جلد باز. یہ آیت بھی انسان کی ایک کمزوری کا تذکرہ کرتی ہے کہ بعض دفعہ خود اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے قول، اس کے فعل، اس کے طریقوں سے اس کے اوپر کس قسم کی برائیاں اور تکلیفیں آنے والی ہیں، جلد باز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے. اللہ کے نبی جلدی کرنا کیا ہے؟ کہا کہ انسان یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا. اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اس نے تو کائنات میں اتنی بڑی نشانیاں رکھی، دیکھو اس کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، بس ہم مٹا دیتے ہیں رات کی نشانی کو اور ہم لے آتے ہیں نشانی دن کی ظاہر کرتے ہوئے. کیوں آتا دن؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. وکل شیئن فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا. صرف بنی اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ردھم بہت ہے، اوپر اجولا، کبیرا، تفصیلا، منشورا، حسیبا، رسولا، تدمیرا، بصیرا، مسلسل ایک ہی وزن پہ آتے جا رہی ہیں اور اس کے اندر باقی اتنا حسن ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ معجزات جب وہ مانگتے تھے, تو یہ بتایا گیا کہ کیا یہ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے قابو میں رکھ کر ہمیں بتایا کہ دکھی ہو تو سکھ کا انتظار کرو, دکھی ہو تو اکڑو نہیں, غم آ سکتا ہے کیونکہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات. دوسرا اس میں کمانے کھانے کے اوقات بھی بتا دیے کہ سو کب رات میں, اور کمانے کے لیے دن کا انتخاب کرو, اور جو امت آدھا دن سوتی رہے پھر اس کے دل میں برکت کہاں ہوگی. اور اصل بات کیا ہے کہ تم سب کی کتابیں بن رہی ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال لٹکا رکھا ہے, ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب کھلی ہوئی کی صورت میں لائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتاب, پڑھو اپنی کتاب کو, کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو. ہم میں سے ہر ایک ایک کتاب لکھ رہا ہے, ڈائری لکھ رہا ہے, ڈیلی ڈائری. ہمارے گلے کے لاکٹ اور ہار دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نام اعمال بندے کو خود دکھتا ہے, کسی کو دکھے نہ دکھے خود کو ضرور دکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے, بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ, سورۃ قیامت میں آتا ہے. اس شعور کے ساتھ جینا کہ میرے نام اعمال میں آج صبح سے کیا لکھا. ایک دن اسی کتاب زندگی کا آخری صفحہ ہوگا جس کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہمیں دیا جاتا ہے. آج صبح بھی دیا اللہ نے بالکل پلین, کچھ نے تو ابھی کھول کے چیک ہی نہیں کیا کیونکہ ان کی صبح ہی نہیں ہوئی, وہ سو رہے ہیں, کچھ نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. اور اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس صفحے میں کتنا کچھ اپنے لیے لکھ لیا. اسی طرح ایک دن اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ ہوگا, ایسی صبح ہوگی, ایسی شام ہوگی, اسی طرح سورج نکلے گا, اور کسی کا صفحہ عصر کے وقت چھن جائے گا, کسی کا مغرب پہ, کسی کا عشاء پہ. چاہے کچھ وقت فلم دیکھ رہا ہو, گانا سن رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, قرآن سن رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, اس طرح فرشتہ کھینچے گا جیسے ایگزامینر آخری وقت پہ پرچہ چھین لیتا ہے, اور اس وقت تو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے پروجیکٹرز میں کھول کے دکھا دیا جائے گا کہ آج پڑھ لو اپنا روز نامہ, دوسروں کا حساب بہت کرتے تھے آج اپنا بھی کر لو. اس میں کیا لکھا ہے, من اہتدا فانما یہتدی لنفسی, جس نے ہدایت پکڑی بس اس نے تو اپنے ہی لیے پکڑی, ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو بھٹکا اس کے بھٹکنے کا وبال اس کے اپنے ہی اوپر پڑے گا. اور اللہ کا نوشتہ کیا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا, مت کوئی کسی کا نام لے کر اس کو بدنام کرے کہ فلاں مجھے نہیں آنے دیتا, فلاں مجھے روکتا ہے, فلاں کو پسند نہیں, فلاں کی خوشی کے لیے آتی ہوں, فلاں مجبور کر کے بھیجتا ہے. تم اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے, اور ہم کسی پر عذاب نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں وہاں کوئی رسول. جب لوگ رسولوں کا مذاق اڑائیں, بھیجے وہ کی قدر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو, تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں, بس وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَا هَتَدْمِيرَا, پھر ہم اس کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں, الٹ پلٹ کے رکھنا تباہ و برباد کرتے ہیں. سرکشی ہمیشہ بڑے لوگوں سے ہوتی ہے, کچھ تو حقیقی بڑے ہوتے ہیں نا, کچھ ذہنی بڑے ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں بھوس بھرا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, غرور. مغرور شخص کو بھی غرور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میرا قد اتنا لمبا ہے, لیکن لوگ نیچے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا قد تیرا 5 فٹ کا ہے لیکن تم 20 فٹ اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہے. وہ تکبر کو اوپر ہونے کی وجہ سے لوگ چھوٹے دکھتے ہیں اور لوگوں کو وہ اور چھوٹا دکھتا جو ہوتا ہے, کیونکہ اونچا کھڑا شخص دور ہوتا ہے. اس لیے کسی انسان کو تکبر لائق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسے ہی متکبروں کو ہلاک کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے ہلاک کیے کتنے ہی قرن نوح کے بعد, اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور جاننے والا. تم نہ ٹو رکھا کرو لوگوں کی برائیوں کی, اللہ کو خود پتا ہے. اللہ کا وعدہ کہ من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء, ہائی لائٹ کر لیجیے, بڑی خوبصورت آیت ہے. اور جو ارادہ کرتے ہیں جلدی ملنے والی اس دنیا کا, تو ہم ان کو اس میں سے دے دیتے ہیں جو ہم چاہیں. اس میں جو چیز ہائی لائٹ ہوگی نا وہ مانشا اور لیمن نشا ہے. ہم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں, لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو کر دیں گے، وہ اس میں بڑے برے حال میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یہ ہے دنیا دار، دنیا پرست کہہ لیجیے، عبد قسم کے لوگ، سارا دن دنیا دنیا دنیا، غم دنیا کا، خوشی دنیا کی، دعائیں دنیا کی، اندیشے دنیا کے۔ کبھی بیٹھ کے سوچے تو صحیح، مجھے جو غم ہے وہ کس چیز کے ہیں؟ میری خوشیاں، میرے ارادے، میرے پلانز، 5 سال کا منصوبہ، 15 سال کا منصوبہ، دنیا دنیا کتنی ملے گی؟ مانشا کیا سب کو مل جائے گی؟ سارے تھاٹ پروسیس میں ہیں جو سوچ رہے ہیں ان کو مل جائے گی؟ نہیں، لمن نرید، ہم جس کو دیں گے۔ اس کے برعکس، ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کی کوشش کرے اتنی جتنی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نوٹ کیجئے، اس آیت کا یہ حصہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے کہ دنیا کا صرف ارادے کی بات ہوئی، لیکن آخرت کے صرف ارادے نہیں چاہیے اللہ کو۔ ارادہ تو رود ہوتا ہے، راد یرید تردید، کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، جکو تک کا کروں نہ کروں، ڈبل مائنڈیڈ۔ اس کے بعد صالحا سایہا، یہ شرط ہے، اس کی اتنی کوشش جتنی کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑی کر رہی ہوں، نہیں، وہ تھوڑی ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری شرط، وہ مومنا، ایمان بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اچھے اچھے کام کر کے آگے اور کہاں ہم اللہ کو نہیں مانتے اور نبی کو نہیں مانتے، نہیں، پھر ایمان بھی لاؤ۔ فاولائک کان سعیہم مشکورا، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی۔ کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں، اس کی بھی اور اس کی بھی، تیرے رب کی عطا میں سے۔ و کان عطاء ربک محتورا، اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ بہت زیادہ گھیری ہوئی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس کے اندر وسعت بھی ہے، اور اللہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بس دینے کی کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ ہم ان دو آیتوں کا تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تفسیر میں اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، تقابل کیا تھا ایک دنیا چاہنے والے کو اور ایک آخرت چاہنے والے کو۔ کیا ہم بھی ایسے ہی آخرت چاہنے والے تو نہیں جو صرف دعاؤں سے جنت چاہتے ہیں؟ جن کو صرف آخرت اس لیے چاہیے کہ ہم نے خواہش کی ہے، کوشش، قیمت، پھر اللہ قدردانی کرے گا، دنیا بھی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا؟ لیکن جس کو آخرت ملے اس کی دنیا بھی مل جائے گی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور البتہ آخرت بڑی ہے درجوں میں اور بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اب چند ایسی آیات چل رہی ہیں کہ جو ہر دور میں تھی، چونکہ ہم نے شروع میں بات کی کہ بنی اسرائیل کو موقع دیا تھا، انہوں نے موقع کھو دیا۔ کیا تعلیمات تھی، 10 کمینڈمنٹ کیا تھی، بنی اسرائیل کو کیا میسج دیا گیا کہ تم کیسے مسلمان بنو؟ یہ اس کا خلاصہ ہے جو ہم سب کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ آج امت مسلمہ بھی اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اوف، تو اوف نہ کہو، ہلکا سا کلام ہے اوف، لیکن اوف میں آتے کی پھوک ہے نا، جسے ماں باپ کے دل کا چراغ بجھ جاتا ہے جب اولاد چنگھاڑنے لگتی ہے، غصے میں بولتی ہے، اوف سے ہلکا درجہ بھی کوئی نہیں ہے بولنے میں۔ کہ اوف نہ کرو تو پھر چیخنا، لاؤڈلی بولنا، اور ان کو کہنا آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، میں کیسے سمجھاؤں، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، اور دیکھو ان دونوں کو جھڑکو نہیں، اور کہو ان دونوں کے لیے قولن کریما، عزت کی، پیار کی، کرم۔ کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو، نرم بات، جنرس بات کرو، سافٹ اسپوکن رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیٹھو کیسے ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی ذلت کے دونوں بازو ان کے آگے جھکا دو رحمت کے ساتھ۔ ایسے بیٹھو جیسے کوئی پرندہ اپنے پر سکیڑ کے بیٹھتا ہے، کیونکہ جن کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے وہ پہلے پر سمیٹتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں۔ زبان پہ تمہارے کیا ہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے ان دونوں نے رحم کیا مجھ پر جبکہ میں چھوٹا تھا۔ ساری کوشش کر لی، خوش کرنے کی خوش نہیں ہوتے. بعض دفعہ اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں دین آ جاتا ہے. ماں باپ پہ دینی کی بات سکھاتے ہیں, بچے دین پہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کا تقاضا دین والا نہیں ہوتا, اولاد کو دین سمجھ آتا ہے. اب جب بندہ ماں باپ کے اتنے حقوق پڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, کیا کروں کیا نہیں کروں. ایسے وقتوں میں ایک بات بھول جاتا ہے جس کا زیادہ سبق آئے گا سورہ لقمان میں, لیکن ہلکی سی بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عبادت نہیں کرنے کو حکم دیا, ان کی خدمت کرنے کو حکم دیا. اطیع اللہ واطیع الرسول, ماں باپ کی اطاعت تبھی ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اب ایسی اولاد کیا کرے, گلٹ میں پڑ جاتی ہے. ایک طرف دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف ماں باپ ناراض ہیں. تو کہا ربکما اعلم بما فی نفوسکم, اللہ کو خوب پتہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین فإنه کان للوابین غفورا, اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آتے ہیں. یہ ہے جواب, تم ان کے ساتھ سنسیئر ہو, ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. وہ نہیں خوش ہوتے, اللہ کو پتا ہے. اتنا زیادہ سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے. یہ صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہے, ہر رشتے کے لیے. آپ پوری کوشش کریں ان کو خوش کرنے کی, وہ نہیں ہو رہے, آپ نیکی کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور اللہ پہ ڈال دیجئے, اللہ خود آپ سے ان کو راضی کر دے گا. پھر اس کے بعد مخلوق میں انسانوں کے بعد کس کا حق ہے, وآتِ ذی القربیٰ حقہ, اور رشتے دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. اور عملی معاملات میں کیا کرو, ولا تبذر تبذیرا, اور فضول خرچی نہ کرو. اور شیطان اپنے رب کا بڑا نہ شکر, کون سی صفت آ رہی ہے, نہ شکر پر. فضول خرچ نہ شکر کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی ذات کے خرچے تو بہت بڑے لگتے ہیں, اللہ کا معاملہ اس کو بڑا غیر سنجیدہ لگتا ہے. انسان جس چیز کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے نا, وہ اس کے لیے فکر کرنے لگتا ہے. اس لیے یہاں اپنی ساری فضول خرچیوں کو انسان دیکھے. ایک ایک شادی کا بل اگر ایک ایک لاکھ ڈالر کا بنتا ہے کھانے کا, تو اس سے زیادہ فضول خرچی کیا ہوگی. اور ایک ایک شادی کا جوڑا ایک ایک لاکھ روپے کا بنتا ہے, کتنے کام آنا ہے اور کیا اس کی خوشیوں میں کوئی حصہ ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, اللہ کے معاملے میں خرچ کرے. وَإِمَّا تُرِدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتے داروں مسکینوں مسافروں وغیرہ سے تمہیں کترانا ہو, تم نہیں دے سکتے, تمہارے پاس اتنا نہیں ہے, اس بنا پر کہ تم ابھی اللہ کی رحمت کے جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دو. بس اب ہوتا ہے کہ رشتے دار ہم سے امیدیں لگا لیتے ہیں, ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے وہ سوچ رہے ہیں, یا ہر وقت ہی وہ مانگنے لگے. اب کیا کرو, پھر ان کو نرم بات کر دو, پھر ڈانٹو نہیں, پھر جھڑکو نہیں, پھر یہ نہ کہو کہ اچھا جی اب روز آ جاتے ہیں اب مانگ نہیں آتے. نہیں, یعنی بات اچھی کر دو, اچھے طریقے سے بات کرو گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. کچھ دے کے ساتھ ان کی بے عزتی کر دو گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نہ دو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, ہاتھ نہیں کھلتا اللہ کو دینے کے لیے اللہ کے راستے میں. اور ایک دوسرا فضول خرچ اس کے لیے بھی ایک محاورہ تھا, ولا تبسط حق للبسط, اور اتنے بھی نہ کھلے ہو جاؤ کہ سب کچھ ہی لوٹا دو. اگر پورا خرچ کر دو گے تو ہوگا کیا, فتح ادملوم محسورا, پھر بیٹھ جاؤ گے بہت ملامت کیے ہوئے اور خسارہ پائے ہوئے ہو کر. اس پہ بڑی پیاری حدیث فٹ آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عالم من اقتصد, کبھی بھی وہ شخص غریب نہیں ہوگا جس نے درمیانی روش اختیار کی. خرچ کرنے میں ہمیشہ یہی اصول رکھیے, بہت زیادہ خرچ کر دیں گے تو بھی ایک وقت آئے گا مشکل کا, اور اس کا اپوزٹ بھی ہوگا. اور اصل بات اللہ کے ہاتھ میں, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, بے شک آپ کا رب رزق کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے, اور وہ اپنے بندوں سے خوب واقف اور خوب جاننے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ ان کا رزق زیادہ کر دے تو وہ ناشکری کر کے کفر پہ چلے جائیں گے, اور کچھ کا معاملہ اس سے الٹ ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کا رزق کم کر دے تو مایوسیوں میں جا کر شرک میں آ جائیں گے. اس لیے پھر دعا کیا کریں کہ اللہ وہ رزق دے جس سے تیرے سے تعلق کمزور نہ ہو. بعض امیری میں خوش ہیں, بعض غریبی میں خوش رہیں گے, یہ بھی یاد رکھیے. تو نہ تو غربت اپنی جگہ اچھی ہے اور نہ دولت اپنی جگہ بری ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو, پھر انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو خیر دیتی ہے. اس کے بعد عربوں کا ایک بہت ہی معروف جرم تھا, اس کی طرف اشارہ ہے, ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق, اپنی اولاد کو افلاس یعنی مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. کیا فرق ہے, دو بچے خوشحال گھرانا کہاں کی خوشحالی, خدا نخواستہ ایک مر گیا بیچ میں آ کے درمیانی عمر میں تو ایک رہ جائے گا اور ایک بھی چلا گیا تو کیا کرو گے؟ تمہیں کیا پتا تھے دو بچے ہیں ان کی عمر کتنی اللہ نے لکھی ہے؟ فرمایا در حقیقت ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. قتل کی بات آئی اولاد کے قتل کی تو ساتھ ہی ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو. اس لفظ کو سد ذرائع کہتے ہیں, یعنی اسلام کا اصول ہے کہ جس چیز سے روکتا ہے اس کی قربت سے بھی روکتا ہے, اور زنا کے تقربات وہ تمام فحش اور بے خدا چیزیں جس سے زنا آسان ہو جاتا ہے. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, یہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تیسرا جرم ساتھ ہی مل گیا تینوں میں ربط ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, اس کی مدد کی جائے گی. یا دیکھیے قتل اولاد یعنی ابارشن یا اس طرح کے پریکاشنس لینا جس سے اولاد پیدا نہ ہو, پھر زنا اور پھر قتل. حقیقت یہ کہ ان تینوں کا ہر دور میں ربط رہا. جب سے ایسے طریقے عام ہوئے جس میں اولاد کو قتل کیا جا سکے, یعنی آپ اپنی خواہش بھی پوری کر لیں بچہ بھی پیدا نہ کرے, تب سے زنا عام ہو گیا, اور جب زنا عام ہوا تو قتل عام. کبھی اس پیدا نہ لے بچے کو ابارٹ کرا کے قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی دنیا میں آتا ہے بچہ تو اس کو کسی جھولے میں پھینک دیا جاتا ہے, کبھی بھائی بہن کو مار دیتے ہیں غیرت کے نام پہ, کبھی خواہش پوری کر کے لڑکیوں کو مارتے ہیں. یہ تینوں برائیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اس لیے ان سب کے راستے بند کرنے چاہیے تاکہ ہماری نسلیں محفوظ ہو سکے. پھر اس کے بعد یتیم کے مالوں کی بات ہے. ولا تقربوا مال الیتیم, مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے. آسان طریقہ کیا؟ کہ اسی کے مال کو تم ٹیک کیئر کر رہے ہو, اس کی چیزوں کو رکھ رہے ہو, تو پھر تو جانا پڑے گا, ہاں یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. مال یتیم بہت بڑی چیز انگارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے مال کو ناجائز لینے سے بچائے جس میں ہمارا حق نہ ہو اور دوسروں کا حق ہو, چاہے وہ اللہ کے راستے کے مال ہو یا کسی دوسرے انسان کا مال ہو. پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت ادب, اور عہد کو پورا کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. اس کو تو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں. ان العہد کان مسئولا, آج امت مسلمہ کو یہ سبق بھولا ہوا. سب سے زیادہ کمٹمنٹ کو نہ نبھانے والے مسلمان ہیں, وعدے توڑنے والے, باتوں کو پورا نہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, روایات میں ملتی ہیں کہ قیامت کے دن وعدہ آئے گا, عہد آئے گا. منگنی بھی ایک وعدہ, آپ نے منگنی کر دی پھر اس سے اچھا رشتہ ملا تو توڑ دیا, یہ بھی وعدہ. کل تک تو منگنی کی مثالیں تھی, آج تو شادیاں کر کے لڑکیوں کو بعد میں کوئی پسند آ جاتا ہے, ان کو اپنا میاں برا لگتا ہے, اس سے جان چھڑاتی ہیں پھر دوسرے کے پاس جانا چاہتی ہیں. یہ وعدے ٹوٹتے ہیں. اجتماعی زندگی کی کمٹمنٹس دیکھ لیں, جب ایک دفعہ بات کر دی تو کر دی. اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ. صرف زبانی بات ہوئی تھی, ابھی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی تھی, کہ مسلمانوں سے کوئی اگر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا, اگر مدینہ میں سے کوئی جاتا ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا. یعنی بات واضح ہے سب کو, مسلمان جو مکہ میں اگر مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے مکہ جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا. ابھی یہ کمٹمنٹ ہو رہی تھی سہیل بن عمر کے ساتھ, باتیں ہو رہی تھی کہ انہی کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں اٹکے ہوئے جان چھڑا کر آئے اللہ کے نبی کو, کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیں, اسلام کی وجہ سے میرا باپ مجھے مارا ہے. آپ نے ان کو پناہ دینی چاہیے تھی. ابو جندل نے کہا نہیں, اللہ کے نبی وعدہ ہو چکا, حالانکہ لکھت پڑھت نہیں تھی. تو آپ نے کہا ابو جندل جاؤ, اللہ تم پہ رحم کرے, صبر کرو, اللہ کے نبی مجھے اس کے پاس چھوڑ رہے. کہا وہ اللہ کے نبی نے بات کر لی, اور اس میں کتنی خیر آپ سیرت میں سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف بالعہد ان العہد کان مسئولا, اپنی جان پہ لے کر وعدوں کو پورا کریں. امام بخاری کا واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں ان کی زندگی کے بارے میں, کہ ایک دفعہ ان کا سودا کوئی خریدنے کے لیے آیا, اس نے 5,000 درہم کی بولی لگائی, کہا کل بتاؤں گا. اگلے دن صبح آئے تو ایک اور پارٹی آ گئی اور اس نے 10,000 کی بولی دی. تو کہنے لگے نہیں, رات تنہائی میں نیت کر چکا ہوں کہ میں یہ اس کو 5 پہ بیچ دوں گا. اس کو نہیں ابھی کہا تھا, اتنا عہد کو نبھاتے تھے ہمارے اسلاف, تبھی ان کو عزت ملتی تھی. آج ہم لڑکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عزت نہیں رہتی. پھر اگلی چیز, واؤف القیل اذا قلتم وزنوا بالقسط المستقیم, پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے. بلحاظ انجام بھی یہ بہتر ہے, یعنی کہ مرچوں میں انڈے بیس دو، سیمپل دکھاؤ کچھ اور کرو کچھ. اسی لیے تو آدم بے عزت ہے. آپ کو پتا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی قوم کب ٹوٹتی ہے، کب دشمن اس کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ جب قوم دوسروں سے اتنی مروب ہوتی ہے کہ ان کا رنگ ڈھنگ ان کو سب سے اچھا لگتا ہے اور ان کی اچھی باتیں کبھی نہیں مانتی. پھر فرمایا والا تک فما لیس لک بہ علم، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے، بہت ہی خوبصورت اصول ہے زندگی بسر کرنے کا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تک جھانکی نہ کرو، کنا پوسی نہ کرو، تجسس نہ رکھو. کیوں؟ یقیناً عام کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونے والی ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، انسان کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ جس بات سے اسے کوئی مقصد نہیں اس کو نہ پوچھے. امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا ما یغنی کا، تجھے کیا فائدہ ہوگا میری اس عمر سے، مت پوچھ ایسی باتیں. آج ہم جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں، بےکار بے تک کی باتیں پوچھتے ہیں، کیا ہے، کتنا لیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس کا کچھ فائدہ نہیں. بچے اس کی شادی ہوئی ہے نہیں، کئی بچیاں صرف اس وجہ سے دوسروں سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں کہ آنٹیاں سوال بڑے کرتی ہیں. تو ایسی باتوں کو چھوڑ کر اپنے حال میں رہے، اس سے انشاءاللہ انسان کی عزت ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ کل حساب ہوگا ایک ایک چیز کا، پھر لگ پتا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی تکبر کو چھوڑو. اور یہ ساری باتیں جن کا تذکرہ پیچھے ہو گیا، ان سب باتوں میں ہر ایک کا ایک برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو تجھ پر تیرے رب نے وحی کی، یعنی اللہ کے نبی کو پیغام دے دیا گیا کہ یہ ہے وہ خوبصورت باتیں جن کو سن کے عمل کرنے سے انشاءاللہ عزت ملے گی. اور اصل بات کیا ہے کہ یہ مکہ والے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بنا بیٹھو، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زد اور ہر بھلائی سے محروم کر کر. اب اصفاکم ربکم بالبنین، کیا عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. مکہ والوں کے ایک خاص شرک کی طرف اشارہ. وَلَكَ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، یہ ہے اصل مقصد قرآن کا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، نہ پڑھنے میں بہتری ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو اور برا لگتا ہے جب ان کے عملوں پہ چوٹ پڑتی ہے. کوئی بات نہیں، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش سے ان کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، کیونکہ ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ سچ کے پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں جو ان کے بیچ میں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں. حقیقت ہے کہ وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے لگا. آپ سنتے ہیں تسبیح برف کی، سنو کی، بارشوں کی، ایک ایک چیز بولتی ہے، اس طرح جھکتی ہے اللہ کے آگے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پتھروں کی، پہاڑوں کی، پتوں کی سرسراہٹ کو سنا کرے، آپ کو اس میں سے اللہ کی بڑائی دکھے گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے جو معاملہ وہ لوگ کرتے تھے اس کا تذکرہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے ہوں گے، سناتے ہوں گے، کتنا خوبصورت لگتا ہوگا. کچھ بری نظروں سے دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے نبی کو محفوظ کرتے تھے. کچھ دل میں رنجش لے کر اور کینہ رکھ کے سنتے تھے، ان کو وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آج بھی جب تعصب کے عنق کے ساتھ آپ کسی چیز کو سنیں گے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کئی ایسے واقعات ہم تفسیر میں آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ مختلف وقتوں میں اللہ کے نبی کو تکلیف دینی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا. ہمیں ایک ادب سکھا دیا اور وہ کیا کہ تم جب قرآن پڑھو تو اس میں اپنا پورا دل ڈال دو, بس ہمارے لیے یہ بات ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ بھی بہت بات ہے, لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ کیسے فلاں نہیں کر سکتے قرآن نہیں کر سکتے. کل کوئی سسٹر تھی, وہ اپنی کسی کی بات کر رہی تھی, انہوں نے قرآن پڑھا, ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کسی محفل میں اپنی کسی دوست سے بات کی کہ دیکھیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, ہم قرآن میں یہ پڑھ چکے ہیں حدیث میں پڑھ چکے. کہتی وہ ماننے کو تیار نہیں, کہتی یہ دل نہیں مان رہا, بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, بڑوں کی باتیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ پردے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک رب کی باتیں کرے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو, ہاں سات بزرگوں کی پیروں کی کرامات کا تذکرہ کرو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. مکہ والوں کا بھی یہی مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به, ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات کو سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں, کچھ نہیں سن رہے ہوتے. اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو. کہتے تم کدھر باتوں میں آگے, تمہیں یہ ہپناٹائز کر دے گا اور تم اس کے پیچھے لگ گئے. بے سوچے سمجھے کوئی بات نہیں, انظر کئی قدر ابو لکل امثال, دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر لگا رہے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, ان کو راستہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے. ہر دور میں جہاں قرآن کی سچی تعلیم آتی ہے لوگ ریئیکشن شو کرتے ہیں. مکہ والوں کا تو قرآن میں آ گیا, آج والوں کا ریئیکشن دکھتا نہیں ہے کیونکہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بھی آواز ٹھیک ہوگی آپ سب کے لیے. سو الحمد للہ یس, سو بہت بیوٹیفل لیسن. نو ڈاؤٹ سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی اس طرح سے ہیں, مطلب بہت پاورفل لگتی ہے مجھے جب بھی میں پڑھتی ہوں. ہر آیت میں اتنے ڈھیر پریکٹیکل پوائنٹس ہمارے لیے نکلتے ہیں, لوڈز آف لیسنس. بالکل صحیح بات ہے. کیا سیکھا آپ سب لوگوں نے, چلیں یہ بتائیں کیا باتیں آپ سب لوگوں نے آج کے لیسن سے سیکھی. نو ڈاؤٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنی ڈھیر اس میں آیات ماشاء اللہ ہیں کہ جو ہمیں بہت سارے پریکٹیکل لیسن دیتی ہیں. آپ نے اپنے لیے کیا نوٹ ڈاؤن کریں؟ یس, مجھے ایک چیز بہت ایک طرح سے اسٹرانگلی یقین تو ہے, اور بھی ایک ریمائنڈر مل گیا کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں تو ہماری کامیابیاں نہیں بلکہ ہماری زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اینڈ قرآن دل لگا کر پڑھنا ہے. جی بالکل, اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. وہ ہے نا کہ بات 24/7 تعلق اس سے رکھنا ہے. قرآن میں اپنا پورا دل ڈال دیں, بالکل صحیح, پورا ٹائم پوری ایفرٹ سب کچھ اس کو دیں. اور کتنی ایک کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے حساب سے اجر اتنا رکھا ہے ہمارے لیے, اس سے فائدے اتنے ہمارے لیے رکھے ہیں. سبحان اللہ. اینڈ ریمائنڈڈ اباؤٹ نور, یہ کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی, نواح لکھنا چاہتے ہیں کیا؟ غم کے بعد اسمان تعالیٰ کی نفس ہوتی ہے, فار شور اللہ کی نفاس ہوتی ہے. آپ سوری دا نائٹ جرنی, یعنی کہ جی بالکل, یعنی کہ غم کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو سکون بھی دیتے ہیں نا, آسانی بھی دیتے ہیں. اچھا ریمائنڈ اباؤٹ معراج, یہ لکھنا چاہ رہے تھے نا. اوکے, صحیح. اور نہ شکرے کا رویہ ہو تو نعمتیں بھی نعمتیں نہیں لگتی ہیں. اور سچ بات ہے کہ ایک چیز جو نہیں ہے سارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. اور یہ کتنا ایک کھیل شیطان کی طرف سے ہے نہیں کہ غلط چیز کو خوبصورت کر کے دکھانا اور اچھی چیز کو بالکل نگلیکٹ کروا دینا. جہاں سے فائدہ آنا ہے وہ چیز اتنی مشکل کر کے دکھانا. تو جتنا ہمارے اندر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی زیادہ پھر ہم اس کو ایک طرح سے ریئیکٹ صحیح طرح کر سکتے ہیں اس کے خلاف. اینڈ ماں باپ کی خدمت ان کے ساتھ سافٹ اسپوکن. جی بالکل, یہ آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ, بہت ٹچنگ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی جتنا کرے اسے بڑھ کے آپ کریں نا. اینڈ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. صحیح. اور پیرنٹس اچھا سلوک ان آل حالات. اور فضول خرچی نہیں کرنی, خرچ میں میانہ روی رکھنی چاہیے ہے. بالکل, کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ ہم اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ ہم بس صرف ایک بچانے کی اس پہ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں مجھے تو یہ اسٹور کرنا اپنے آئندہ دنوں کے لیے. ہم اچھے کاموں سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور زندگی گزارنے کا بہترین اصول دیا گئے ہیں, خرچ کرنے کا بہترین طریقہ درمیانی ہے. لیو انٹیلیجنس کنسرن اس کو صحیح. اس سے بہت ساری اخلاقی برائیاں اور بہت ساری لڑائیاں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں نا. اینڈ فور دیئر پیرنٹس آر ویری بلیسڈ. بالکل صحیح. اینڈ حق سے زیادہ از احسان. جی صحیح آپ نے کہا. اینڈ وعدے پورے کریں, تجسس نہ کریں. انکوزیٹیونیس واقعی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہم سب کے اندر. بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں ہم غلط چیز کے بارے میں تجسس کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو وہ چیز ہمیں بے چین کر جاتی ہے. تو بہتر تھا نہ پوچھتے نہ اس کے اندر پڑھتے. اینڈ آیا 23, 24, 25 بہت خوبصورت ہے. صحیح. اینڈ پیرنٹس کا ادب کیسے کریں, خدمت کریں, حکم صرف الحمدللہ. یعنی خدمت کریں ان کی. صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رزق دے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق کمزور نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. میں سم ٹائمز یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ اپنے مارننگس کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں نا, تو ان کے گھروں کے اندر جو رزق آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ہی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک مارننگ کا اٹھنا ہے, ایک صبح کا اٹھنا ہے, وہ ہوتا ہے جو انسان روٹین کے لحاظ سے کرتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہ سنت بھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہی ایک طریقہ رکھا ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے غم آخرت کی محبت بہت, آخرت کے مقابلے بہت چھوٹے ہیں. بالکل بالکل. نیو پیج ان نامہ اعمال ایوری ڈے, ہاؤ یوز اٹ میٹرز. صحیح. اور ہر ایک شخص, مجھے یہ آیت بہت موٹیویٹنگ لگتی ہے کہ ہر ایک شخص کی کوشش کے مطابق دیا جائے گا. تو ہمیں نتیجے نہیں دینے بلکہ ہمیں اپنی کوشش دیکھنی کس ڈائریکشن میں کتنی ہے. اور واقعی میں اگر آپ یہاں کورس میں ہیں, میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں, ہم کہیں بھی پڑھتے پڑھاتے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میں یہاں 100% دے رہی ہوں یا بس ایک ایوریج کام کر رہی ہوں. بہت ساری جگہ کام کر رہی ہوں مگر ایک ایوریج کام ہے. تو آئی تھنک اس سے بہتر ہے کہ کم کریں مگر کوالٹی کا کام کریں. سو چلو تھوڑے سے ہم ورڈ میننگز کر لیتے ہیں. اینڈ ایک سیکنڈ, ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. اچھا آیا نمبر 1 میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسرا کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جو لے گیا. یس, اسرا جو لے گیا. جو لے گیا سے بس لے گیا بھی کافی ہو جائے گا. لے گیا, بالکل صحیح آپ نے بتایا. تو پھر اس کے بعد اسی آیت میں لینوری یہو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ لینوری یہو تاکہ ہم دکھائیں اس کو. سو وی شو ہم, وی رائٹ, اینڈ تاکہ ہم دکھائیں اس کو. لینوری یا ہوں تاکہ ہم دکھائیں اس کو, اینڈ تاکہ ہم دکھائیں اسے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. آئی نمبر 5, فجاسو. فجاسو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بس وہ گھس پڑے. بالکل ٹھیک ہے. جسٹ ا منٹ پلیز. یس. اچھا پھر اسی طرح سے آیا نمبر 6, الکروتا. اگر پورا ورڈ میں بولوں الکروتا, ایک بار لوٹنا. جی مطلب باری, یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار لوٹنا. یس ٹھیک رائٹ. اینڈ اسی آیت میں نفی را کس کو کہتے ہیں؟ لشکر تعداد, جماعت. صحیح ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آئے نمبر 7, اور تتبیرا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ پوری طرح برباد, تباہ کرنا, پوری طرح تباہ کرنا. ویری گڈ ماشاء اللہ گڈ. آیا نمبر 12, فما ہاؤنا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بس مٹا دیا ہم نے. بالکل ٹھیک. یس ٹھیک ہے. اوکے اچھا اب آئے نمبر 13 دیکھیں گے, اور اس میں دیکھیں طائرہ. اس کی قسمت, اس کا نام ہے مال. جی بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آئی نمبر 16 میں دیکھیں گے فدم مرناہا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. جی بالکل. یا اس کو کہیں گے تو اس بستی کے لیے کہیں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد آئے نمبر 18 کے اندر مذمومن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ مذمومن کیا ٹرانسلیشن؟ ریجیکٹڈ, مذمت کیا ہوا, برا حال, مذمت کیا ہوا. جی مذمت کیا ہوا, بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس برے حال والے ٹرانسلیشن کا نہیں معلوم, مگر مجھے پتا ہے کہ ہاں مذمت کیا ہوا. اینڈ پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. جی آئے نمبر 20, محظورا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ محظورا. روکی جانے والی, روکی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. اینڈ ان شاء اللہ آئی نمبر 22, مخذولا. مخذولا, بے بس ہو کر. یس بے بس ہو کر.
جی بالکل ٹھیک ہے. بے بس ہو کر, بے کس ہو کر, صحیح الحمدللہ. سو انشاءاللہ یہ کہ ہم اپنے ورڈ میننگز کو یہیں تک رکھتے ہیں, گڈ ماشاء اللہ. اینڈ آج کی پارٹیسپیشن آئی ووڈ سے کہ زیادہ تر اسٹوڈینٹس نے بڑے فرانکلی سارے جواب دیے, مطلب آپ لوگ سنتے تو ماشاء اللہ سبھی ہر وقت ہیں, لیکن یہ کہ جب مشکل الفاظ آتے ہیں تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں آنسرز, لیکن الحمدللہ ٹوڈیز پارٹیسپیشن واز بیٹر دین بیفور ون. سو الحمدللہ بارکن اللہ. ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کو چلیں. آپ لوگ سب ریڈی ہیں, تجوید کا سیشن ہے اور نوٹس لیجیے گا اپنے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم آج کا لیسن اسٹارٹ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی ادغام کے بارے میں پڑھا اور اس کی ریویژن اور کچھ تطبیق کی. ان شاء اللہ آج ہم کچھ ایکسیپشنز دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام ہمیشہ دو ورڈز کے بیچ میں ہوتا ہے, یعنی اگر پہلا والا ورڈ نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد میں آنے والا جو ورڈ ہے وہ یرملون میں سے کسی حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ وہاں پر ادغام کرتے ہیں. لیکن ود ان اے ورڈ یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا, ایک ہی ورڈ کے اندر یہ اپلائی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں چار ایسے ورڈ ہیں جن میں نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہے لیکن ہم وہاں پر ادغام نہیں کرتے, اور یہ جو فور ورڈز ہیں یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے.
الدنیا, بنیان, قنوان, صنوان, صوت سے صنوان. سو دنیا, بنیان, قنوان, صنوان. تو آپ اس میں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یرملون یعنی یا آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے, لیکن ہم یہاں پر ادغام نہیں کرتے بلکہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اس اظہار کو ہم کہتے ہیں اظہار مطلق. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہر اظہار کے ساتھ آپ کو نام جو ہے یعنی اظہار کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی کہنا ضروری ہوتا ہے, جیسے اظہار الحلقی. تو یہاں پہ جو اظہار ہو رہا ہے ان فور ورڈز میں, جی یہ بالکل یہ ایک ہی ورڈز میں پایا جا رہا ہے, یعنی دنیان نون ساکن کے بعد یہاں آ رہا ہے, بنیان نون ساکن کے بعد یہاں آ رہا ہے, قنوان نون ساکن کے بعد واو ہے, صنوان اگین نون ساکن کے بعد واو ہے. تو یہ ایک ہی ورڈ میں ہے اور یہاں پر ادغام نہیں ہوتا اور ہم اسے کہتے ہیں اظہار مطلق. اور اظہار مطلق صرف ان فور ورڈز میں ہے, میم ضاء لام قاف مطلق. پھر اس کے بعد یہ تو ایکسیپشن ہوگی, اور یہ ایسی ایکسیپشن ہے جس میں ود ان اے ورڈ آ جاتا ہے اور ود ان اے ورڈ ادغام نہیں ہوتا. کچھ ایسی ایکسیپشن بھی پائی جاتی ہیں جن میں دو ورڈز میں کنڈیشن پوری ہونے کے باوجود ادغام نہیں ہوتا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں سے نمبر ون سورۃ یاسین آیت نمبر 1 اینڈ 2. اس میں آپ دیکھیں یاسین جو آئی نمبر 1 ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے نون ساکن کے اوپر, اور جو سیکنڈ آیا ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے والقرآن. تو بیسیکلی تو ان کے بیچ میں آیا ختم ہو رہی ہے, تو عموماً ہم سٹاپ کر کے ہی پڑھتے ہیں, یعنی یاسین والقرآن الحکیم, یعنی آپ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں, یعنی دو آیتوں کو ملا کر پڑھنا چاہیں, تو بھی آپ سین یعنی نون کو آگے والے واو کے اندر ادغام نہیں کریں گے, بلکہ سین پورا پڑھ کے پھر آپ واو یعنی ادھار کے ساتھ پڑھیں گے. یا سین والقرآن والقرآن الحکیم, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اظہار ہوگا. اسی طرح سے سورۃ القلم آیت نمبر 1, اس میں بھی یہی حکم آ رہا ہے, نون تو جو نون ہے اس کی اینڈنگ نون کے اوپر ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ورڈ آ رہا ہے والقلم وما يسطرون, اگین واو. تو یہاں پر بھی بیچ میں اسٹاپ کا سائن ہے, تو آپ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں دونوں سینٹینسز کو تو پھر آپ ادغام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. نون والقلم وما يسطرون, اس کا ایک اور ایکسپشنل کیس ہے اور وہ ہے سورۃ القیامہ آئی نمبر 27, جس میں ورڈ آتا ہے وقیل من
راق.
تو آپ یہاں پر دیکھیں من نون ساکن کے اوپر پہلا ورڈ ختم ہو رہا ہے اور سیکنڈ ورڈ یعنی راق را سے سٹارٹ ہو رہا ہے. حکم کے مطابق ہمیں سے مب راق پڑھنا چاہیے, لیکن ہم یہاں پر اس کو مر روق نہیں پڑھتے. حفصن عاصم ان طریقہ شاطبیہ کے مطابق یہاں پر کیسے پڑھیں گے, سخت کے ساتھ. سخت ٹرم سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں, ہم نے سورۃ الانفال اور التوبہ کو ملانے کا بھی ایک طریقہ پڑھا تھا جو کہ وصل بھی سخت تھا, اور یہاں پر سین کا سائن بھی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, سخت کرنا ہے. اگین سخت کے لیے یاد رکھیں کہ بریتھلیس پاز ہوگا جس کا ڈیوریشن بہت کم ہوگا. وقیل من راق وقیل من راق, ٹھیک ہے, صرف آپ نے آواز توڑنی ہے اور آپ نے رکنا نہیں ہے. اگر آپ یوں پڑھیں گے وقیل من راق تو گو کہ آپ سانس نہ بھی لیں تو بھی یہ سخت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آپ کا ڈیوریشن اتنا تھا جس میں کہ کوئی سانس لے سکتا ہے, اس لیے اس کے لیے ڈیوریشن کا شارٹ ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ادغام کے کچھ ایکسپشنل کیسز تھے. ایک وہ ایکسپشنز تھے جن میں کہ ادغام کی کنڈیشن ود ان اے ورڈ ہو رہی ہے, تو ود ان اے ورڈ ہم ادغام کرتے نہیں, اور کچھ وہ ایکسپشنز تھے جن میں دو ورڈز کے بیچ میں شرائط پوری ہونے کے باوجود آپ ادغام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور آپ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اوکے, اب ہم نیکسٹ رول کے اوپر آ جاتے ہیں جو کہ ہے اقلاب, ٹھیک ہے, اقلاب. اقلاب کا ورڈ بیسیکلی قلب سے ہے, اور قلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربک میں ہارٹ کو کہتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی کیفیات جو ہے, اس کی بھی جو ہارٹ کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اپ ڈاؤن لگی رہتی ہے. کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, یعنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے یعنی کوئک چینجز کے لیے یا چینج کے لیے جو یہ ورڈ ہے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم جو کام کریں گے وہ یہی کریں گے کہ کچھ چینج کر دیں گے, ٹھیک ہے, اقلاب کے اندر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے, تو نون ساکن یا تنوین میں پائے جانے والے نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے, اس کو چینج کر دیتے ہیں حرف میم سے, ٹھیک ہے. اس میں اسکالرس کی کچھ ڈفرنس آف اوپینینس پائے جاتے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ اقلاب کریں تو آپ کے جو لپس ہیں ان میں پیپر گیپ ہونا چاہیے, یعنی من بعدی یوں کر کے, اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جی پیپر گیپ سے نہیں بلکہ آپ کے لپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہوں گے, لیکن آپ نے ان کو دبانا نہیں ہے. جب بہت زیادہ جیسے دباتے نا میم, اس طرح سے نہیں کرنا, بلکہ آپ کے لپس جوائن ہوں گے, بیچ میں گیپ نہیں ہوگا, لیکن بہت سافٹ جوائننگ ہوگی ان کی. میم یعنی جوائن ہوں گے لیکن آپ نے انہیں پریس نہیں کرنا, بہت جیسے ہم میم کے لیے تھوڑا دباتے اس طرح سے نہیں, اس سے تھوڑا ویک ہٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں یہ اختلاف پائے جاتے ہیں, اور ہم جس طریقے کو فالو کرتے ہیں اس میں لپس کو جوائن کیا جاتا ہے, یعنی آپ لپس کو جوائن کر کے اختلاف کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ودنا ورڈ بھی ہوتا ہے اور دو ورڈز کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ورڈ بتایا میم با عادی, تو یہ دو ورڈز کے بیچ میں ہے, اور ودنا ورڈ جیسے امبیاء امبیونی
whom within a word ki examples hain. Theek hai, ek hi word mein hukm pura ho raha hota hai aur do words mein bhi ho raha hota. Ab hum noon sakin ke last hukm par aa jate hain. Last jiska hukm hai wo hai ikhfa. Ye word hai khafi se, chupa hua. Aur ikhfa mein bhi hum actually yahi karte hain ke noon ko chupa ke padte hain. Ya aap ye keh sakte hain ki usko uske makhraj se ada nahi kiya jata. Ya usko uske aap makhraj se noon ko ada nahi karte balki chupa dete. Aap chupayenge kahan par, ye ek bahut ahem sawal hai. Pehle to hum ye dekh lete hain ki ye hota kahan par hai. To agar noon sakin ya tanween ke baad ye malun ba aur huruf ul halqi ke ilawa koi bhi harf aa jaye to wahan par hum نون کو چھپا کر پڑھیں گے. تو اخفا جو ہے وہ بہت سارے لیٹرز پر ہوگا, جیسے تا میں, جیسے سا میں, جیم میں, دال میں, زال میں, بہت سارے لیٹرز میں ہوگا. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اخفا کرنے کا کوئی ایک طریقہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخفا تقریباً تمام ہی لیٹرز میں ڈفرنٹ ہے, ایک دوسرے سے ڈفرنٹ اس کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے. اور اس کو آپ نے چھپانا نیکسٹ لیٹر کے مخرج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کے مخرج میں نون کی آواز کو چھپایا جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر بعد میں آنے والا حرف, نون ساکن یا تنوین کے بعد میں آنے والا حرف ہیوی لیٹرز میں سے ہے تو اخفا بھی ہیوی ہوگا. اگر وہ لائٹ سے ہے اخفا بھی لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل علق تن فخلق. اب آپ دیکھیں تن تنوین کے بعد فا آ رہا ہے, تو اب اس فا میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کریں گے جب آپ اخفا کریں گے. بالکل یہ پوزیشن ہوگی, بالکل یہ پوزیشن. ایون ٹنگ کی بھی سیم پوزیشن ہوگی, ٹنگ کی بھی بالکل یہی ایز اٹ از پوزیشن ہوگی. صرف آپ نے تھوڑا ہلکا رکھنا ہے ٹیتھ کو, اور جیسے ہی آپ فا بولنا چاہیں گے آپ تھوڑا انہیں اور دبا دیں گے. یعنی آپ پہلے سے پوزیشن فا کی لے چکے ہیں, اب آپ نے پوزیشن چینج نہیں کرنی, آپ نے صرف اس کو تھوڑا دبا دینا ہے. یعنی جس جگہ پر تھے آپ کے ٹیتھ اسی جگہ کے اوپر آپ نے تھوڑا دبا دیا, نہ ٹنگ کی پوزیشن کے اندر چینج آ رہا ہے نہ ٹیتھ کی پوزیشن کے اندر چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پلیسمنٹ جو ہے وہ وہی رہے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے ورڈ ہے انت, انت. اب اس انت میں اگر ہم دیکھیں تو اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, تا, حرف تا آ رہا ہے. تو اب جو آپ کی پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی, ات تا, ات تا. ٹھیک ہے, یعنی تا کے مخرج کے اوپر ٹپ آف ٹنگ اوپر والے گمز کے بہت کلوز ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت زیادہ قریب ہوگی لیکن اس پہ بالکل پریشر نہیں جا رہا ہوگا, بہت دور بھی نہیں رکھنی آپ نے. اگر آپ دور رکھیں گے تو بھی یوں ساؤنڈ آئے گی. یعنی آپ کے اخفا میں تا کا ہلکا ٹچ آنا چاہیے. پیچھے سے زبان آپ کی بالکل اسٹریٹ ہے, اگر آپ پیچھے سے اٹھا دینا تو یہ یوں ساؤنڈ دے گی. تو یہ کائنڈ آف دو کا اخفا ہے, لیکن دو کا اخفا ایکچولی اس سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی میں کنسیڈر کیا جائے گا. نہیں, ہونا تو ہوگا, ہونا تو ہے اس میں. آپ دیکھیں ناک میں آواز لے کے جا رہے نا, انت یا دو. ٹھیک ہے, تو ناک میں آواز جا رہی ہے, ہونا ہوگا. پھر اسی طرح سے اگر شین کا مخرج ہو, جی ہم یہ نہیں کہتے کہ نیزل ساؤنڈ کا اظہار ہے یا اس کا اخفا ہے. نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے یعنی وہ پریزنٹ ہوتی ہے, اس کو کسی طرح سے آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے, یا نیزل ساؤنڈ ہے یا نیزل ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نون کا اخفا ہے. نون کا اخفا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی پلیس سے نہیں آ رہا نا. انتا اگر ایسے پڑھا جائے تو پھر نون کو ظاہر کیا جا رہا ہے, یعنی اس کو اس کے مخرج سے بول رہے ہیں, ہم اس کو اس کے مخرج سے نہیں بول رہے. تو صرف یہ ڈفرنس کریں. اوکے, اسی طرح سے جیسے اگر شا شین آ جائے بعد میں تو فمن شا, تو آپ اسے کیسے پڑھیں گے؟ فمشا, یعنی بالکل یہ پوزیشن. فمن تو آپ فیل کر سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اس میں تھوڑا شین کا ٹچ آ رہا ہے. فمن شا, اسی طرح سے جیم اگر آ رہا ہو تو اس کا بھی یہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ایز اٹ از ہوگا. پھر اسی طرح سے اوکے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نا نیکسٹ لیٹر کے مخرج کے قریب جاتے ہیں اخفا کرتے ہوئے. کچھ ایسے لیٹرز ہیں جن میں آپ نیکسٹ لیٹر کے مخرج کو ایکچولی ٹچ کرتے ہیں اخفا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی نیکسٹ لیٹر کے مخرج کو کیا کرتے ہیں؟ ٹچ کرتے ہیں. اور یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ تھری لیٹرز ہیں, کاف, اوف اور فا. کاف, اوف, فا, یہ تین لیٹرز ہیں جس میں آپ مخرج کو ہٹ کرتے ہیں. کاف کے مخرج کو تو یا اس کے اخفا کو تو میں نے پہلے کلاس میں کافی دفعہ ایکسپلین کیا ہے. یہ جو کاف کا اخفا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اک کا, یعنی بالکل وہ پوزیشن آپ نے لینی ہے. اک یہ ہٹ ہونا چاہیے, یہ ایریا آپ کا انکا. آپ لگائیں گے اسے شدت سے لگائیں گے, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ناک کو آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ورڈز آپ کو پریکٹس کے لیے بہت ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ جو اخفا ہے یہ بہت مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں بھی. جیسے ورڈ پنکھا, پنگ پنکھا, پھر اسی طرح سے ورڈ انکل, تو آپ اسے آنکل یوں نہیں بولتے, آنکل یوں نہیں بولتے, نہ ہی آنکل یوں بولتے. ٹھیک ہے, تو ہٹ دا پارٹ انکل. اسی طرح سے پنک, مینک, یعنی اگر کسرا آ جائے پیچھے والے لیٹر کے اوپر تو پی پنک مینک. اسی طرح سے منکی, منکی, یعنی وہ سارے جو ورڈز ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے, کاف کا اخفا ہو رہا ہے. تو آپ ان کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں, یعنی جو ورڈز آ رہے ہیں آپ کے پاس قرآن پاک میں, جیسے مینک انکالد, یعنی اس طرح کے جو ورڈز آ رہے ہیں تو آپ ان کو پھر پریکٹس کر سکتے ہیں کاف کے اخفا کے ساتھ. پھر اسی طرح سے قوف کا جو اخفا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی جو ٹنگ ہے وہ قوف کے مخرج کو ہٹ کرے گی. ایک جنرل ورڈ دیکھ لیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ام او, تو آپ ہیوی کر کے اسے پڑھیں گے ام او. اسی طرح سے جو فا کا اخفا ہے, جیسے ابھی ہم نے جی کتبوں قیمہ, اوکے جی کتبوں قیمہ, تو آپ نے بوم یعنی با کو لائٹ رکھنا ہے, پھر آپ نے ہیوی اخفا کرنا ہے اور قو کتبوں قیمہ. امتوں قد جی میوں قوہ, تو یہ بیسیکلی سارے ورڈز ہیں جس میں قوف کا جو ایریا ہے اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, قوف کے مخرج کو. اوکے, پھر جیسے میں نے آپ کو ورڈ بتایا فا, اس میں بھی ایکچولی آپ کا ٹچ آ رہا ہوتا ہے, تو فا اتسلف لائٹ ٹچ ہے نا, یعنی اس میں بہت شدت نہیں ہے. کاف اور قوف میں آپ کو ذرا اسٹرانگلی ہٹ لگ رہا ہوتا ہے جب آپ اخفا کرتے ہیں. منکم آپ کو لگتا ہے کہ زبان اچھی سے لگ گئی ہے. اسی طرح سے جو قوف کا اخفا ہے اس کے اندر بھی, لیکن فا میں آپ کو اتنا شدید ہٹ نہیں لگتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فا اتسلف تھوڑا لائٹ لیٹر ہے, اس کے اندر جو ہٹ ہوتا ہے نا وہ بہت شدید نہیں ہوتا. اس لیے تو جب آپ فا کے ساتھ بولیں گے جیسے الفا الفا, تو آپ ٹچ کر رہے ہیں آپ کے ٹیتھ, آپ کے ٹیتھ وہاں پہ فا کے مخرج پہ ٹچ کر رہے ہیں. جی جیسے میوں قوا, میوں ڈیپ پارٹ کو اوپر اٹھائیں گے, منہ میں پریشر بلڈ کریں گے, یوں نہیں میوں میوں یوں نہیں کرنا, میکو میکو یعنی اسے لائٹ کر کے نہیں کرنا, اس میں ہیوینیس بھی کریٹ کریں. میوں قوا, Kutubun qayyima. Okay, is tarah se. Okay, to ye teen letters hain. Phir aap dekhe ki shayad aapke zehen mein bhi ye sawal aa raha ho aur mere zehen mein bhi bahut dafa ye sawal aaya ki aisa kyun hai ki kuch letters ke liye hum yani hit kare hain, pakhraj ko hit kare hain aur kuch letters mein hit nahi kare. Iski kya reason hai? یعنی کیوں ایسا ہے کہ آپ اخفا کے اندر چلے لائٹ لیٹر اور ہیوی لیٹر کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لائٹ ہونا چاہیے یا اخفا ہیوی ہونا چاہیے مگر ان تین لیٹرز میں ہٹ کریں اور باقی سب میں ہٹ نہ کریں تو ایسا کیوں ہے تو آپ دیکھیں کہ جب میں اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرتی ہوں تو میری سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر زبان کے وسط سے جو لیٹرز آ رہے ہیں یا جو ٹپ سے لیٹرز آ رہے ہیں اگر آپ ان کے مخرج کو ٹچ کر دیں تو وہ نون کی ہی ساؤنڈ دیں گے 19-20 ڈفرنس سے. آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹپ آف ٹنگ کو گم لائن کے اوپر رکھیں آن دی مخرج آف ٹنگ اور وہاں پہ آپ دبا کر اخفا کرنے کی کوشش کریں تو وہ نون کی آواز دے گا. انتا, ٹھیک ہے, انتا. اگر آپ سینٹر سے بولیں تو یہ کیسی ساؤنڈ آئے گی, انتا انتا, تو یہ بھی اخفا ہے, سوری یہ بھی نون کی پراپر ساؤنڈ آ رہی ہے. یعنی اس کا جو ڈفرنس ہے وہ اتنا کم ہے کہ آپ بولنے والے کو یہی لگے گا کہ آپ نون بول رہے ہیں مگر آپ کا مخرج بہت اچھا نہیں, صحیح. جبکہ اگر آپ ڈیپ پارٹ سے جو لیٹرز آ رہے ہیں, تھروٹل لیٹرز میں تو ہے یہ اظہار, جو ڈیپ پارٹ آف ٹنگ سے لیٹرز آ رہے ہیں اور جو لپ سے لیٹر آ رہے ہیں جس میں اخفا ہو رہا ہے, کیونکہ لپ سے صرف ایک فا میں اخفا ہو رہا ہے, باقی کسی لیٹر میں اخفا نہیں ہو رہا, واؤ میں ادغام ہے, میم میں ادغام ہے, با میں اقلاب ہو گیا, تو صرف ایک فا میں اخفا ہے. اور جو اقصی لسان کے لیٹرز ہیں جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں تو نون کی ساؤنڈ اچھی خاصی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ صحیح واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نون کو ہائٹ کیا, اس لیے وہاں پہ ہٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہٹ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ بھی ہٹ کر کے اس کو نون کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نون چھپے گا نہیں بلکہ وہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر آپ کو چھپانے کے لیے تھوڑا ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے جو ٹنگ میں جو ہے وہ پریشر نہ آئے. اگر پریشر آ جائے گا تو پھر وہ نون کی ہی ساؤنڈ دے دے گا. جبکہ کاف, قاف اور فا کو دبانے سے بھی آپ کی نون کی واضح ساؤنڈ نہیں آتی, وہ اخفا ہی لگتا ہے. جیسے انکل, آپ دیکھیں ریلی کلیئر, ہو سکتا ہے آپ کو بہت بگننگ میں اس کا ڈفرینس لگے نہیں, آپ نون ہی بول رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ اٹس لائک دیر از اے ویری بگ ڈفرنس ان بٹوین کلیئر نون ساؤنڈ اور جب آپ انکل, کاف کے مخرج کا اخفا کر رہے ہوتے ہیں, اور آف کورس جب آپ ہیوی کریں گے تو وہ اور ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو واللہ اعلم, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی ریزن ہے کہ اگر آپ سینٹر والے پارٹ یعنی ٹپ اور جو سینٹر پارٹ سے لیٹرز آ رہے ہیں اگر آپ انہیں ہٹ کرتے ہیں تو ہٹ کر کے اخفا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اخفا کی ساؤنڈ دینے کے بجائے اظہار کی ساؤنڈ دیں گے. جبکہ ڈیپ پارٹ کے اور لپس کے جو لیٹرز ہیں جن میں اخفا ہے اگر آپ انہیں ٹچ کر لیتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں تو بھی وہ اخفا ہی رہے گا, وہ اظہار کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے اخفا بھی ود ان اے لیٹر بھی ہوتا ہے اور ٹو لیٹرز کے بیچ میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں حکم ہے جس میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اخفا کے اندر پیچھے والی حرکہ کا افیکٹ بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی جیسے یہ بھی ورڈ کسی سسٹر نے لکھا تھا نا, کتبوں کو, تو آپ نے بوں یعنی ہونٹو کو گول کیا ہے بو کے لیے. اگر آپ ہونٹو کو گول رکھ کر ہی اخفا کریں گے تو اخفا کے اندر بم افیکٹ آئے گا, ٹھیک ہے, جو کہ پھر اس کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک لحن خفی ایڈ کرے. کتبوں کو نہیں, کتبوں یعنی آپ نے فل بیک کرنا ہے, کتبوں کو, ٹھیک ہے, ہیوی ہونا چاہیے لیکن آپ نے اس کو سرکل سے نہیں بولنا. تو یہ چیز اس کو دھیان میں رکھنا کہ جب آپ اس کو پروناؤنس کرے ہوں تو پیچھے والی جو حرکہ ہے اس کا افیکٹ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم میم کے احکامات پڑھیں گے, تو پھر ابھی ہم تھوڑا سا پھر انالیسس تھوڑا سا کر لیتے ہیں. جی لاسٹ یعنی اوکے, جب آپ بما کے بعد اخفا کرے ہیں نا, کسی بھی بما کے بعد, تو آپ کا جو اخفا ہے وہ ہونٹوں کے گول گولائی سے نہیں آنا چاہیے. جی قسل لسان والے لیٹرز میں آپ کا ہت ہوگا, جیسے کاف ہے ان کالن آپ ٹچ کریں گے اور قوف کے ساتھ بھی آپ ٹچ کریں گے, جیسے یہ سورۃ المزمل میں آ رہا ہے نا ورڈ, یہ بھی اخفا ہے اوینقص, تو آپ نے ہٹ کرنا ہے اوینقص, قوف کے مخرج کو اویقو یہ ایریا ٹچ ہونا چاہیے. شین کے مخرج میں سینٹر پارٹ اوپر اٹھتا ہے سافٹلی, یعنی بہت زیادہ نہیں, جیسے میشا یا انشا انشا, ٹھیک ہے, اس طرح سے آلموسٹ یا کے قریب قریب ہوتا ہے. یا میں تو دیکھیں ایسی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے نا, اس میں اب چونکہ دغام نہیں ہے اس لیے ویسی ساؤنڈ نہیں آئے گی, لیکن یہ اس کے قریب قریب ہوگا, یعنی آپ آئیں بول کے بھی فیل کر سکتے ہیں کہ زبان کا کون سا حصہ اٹھے گا شین کے لیے, لیکن اس کی ساؤنڈ آف کورس بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ اخفا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پارٹ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا والا پارٹ اٹھانا ہے. جی بالکل اوپر نہیں لگے گا. اوکے اس میں دیکھیے جیسے آئی نمبر 3 میں ابھی میں نے ذکر کیا, یہ اخفا رہا ہے قوف کا, یعنی قوف کی وجہ سے نون کا اخفا رہا ہے, تو اویوس اس کو ہٹ کریں گے. اسی طرح سے آئی نمبر 5 میں دیکھیے, تو اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ آئی نمبر 5 میں آ رہا ہے سورۃ المزمل میں تنوین کے بعد سا, تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے, قولنسا, یعنی ٹپ آپ کے اوپر والے دانتوں کے ایجز پر ہونی چاہیے اور بہت سافٹلی, قولنسقیلا. پھر آپ دیکھیں 7 میں آ رہا ہے تو کی وجہ سے اخفا, سبحا, ہا لائٹ رکھیں پھر اس کے بعد اخفا ہیوی رکھیں, سبحا طویلا, سبحا طویلا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہم نیکسٹ کلاس میں نیم ساکن کے احکامات کریں گے, اور پھر جو چیز آپ کو اگر اس میں سے کچھ پوچھنا ہوا تو ہم مزید اس کو کریں گے, لیکن اس کے اوپر بہت ساری پریکٹس کیجیے انشاءاللہ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمد للہ, سو آج کا لیسن ماشاء اللہ, آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے اپنے پاس. جی کیسا لگا آج کا لیسن, انٹرسٹنگ, ریویژن؟ یس الحمد للہ, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. تھوڑا سا چھوٹا سا شارٹ سا ریکیپ کر لیتے ہیں ان شاء اللہ. اور جی سو آپ لوگوں نے پہلا ٹاپک کیا پڑھا تھا, ایکسیپشن ٹو ادغام, جو جگہ جہاں پر ادغام کا رول اکارڈنگ ٹو رول تو ہمیں ادغام کرنا چاہیے, لیکن ایک ایکسیپشنل کیسز ہے اور وہاں ہم ادغام نہیں کرتے. یس جی, اخفا میں وی ڈونٹ وی سے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا, پلیز کلیریفائی. ایکچولی اس میں یہ ہے کہ کچھ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ نون کی آواز کو چھپاتے ہیں ناک کے اندر. اصل میں تو ظاہر ہے ناک میں جو غندہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, رائٹ, جو اصل چھپانے والا کام کر رہا ہے وہ آپ کی زبان کا اپنے مخرج پر نہ لگنا کر رہا ہے نا, تو اس لیے کہتے اس طرح سے کہ جیسے نون اپنے جسم یعنی کہ اپنی زبان والے مخرج سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اپنی صفت کے حساب سے غنہ کے ساتھ رہتا ہے. یا جی جی, جب ہم اسٹارٹنگ میں جیسے اگر کبھی بھی ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس میں اتنی ساری ڈیٹیلز جب آپ نہیں, مطلب جب آپ اتنا زیادہ پڑھاتے ہیں بعض اوقات اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اوور ویم ہو جاتے ہیں, دیٹ از وائی مے بی کچھ اسٹوڈنٹس کچھ ٹیچرز نہیں اس چیزوں کو مینشن کرتے ہیں. سو ویل الحمد للہ, اب آ جاتے اپنے ٹاپک پر, جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایکسیپشن دیکھے ادغام کے رول کے حوالے سے, تو سب سے پہلا ایکسیپشن آپ نے کیا پڑھا یہ بتائیں, کیا ریزن ہے یہ دنیا قنوان سے عنوان بنیان, کیا مطلب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہم کیا نہیں کرتے یہاں پر اور کیوں نہیں کرتے. نون ساکن کے بعد جب کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیٹرز وہ نظر آ رہے ہیں جو یرملون کے ہیں, ٹھیک ہے, یا بھی ہے، واو بھی ہے، اس کے باوجود ہم یہاں پر ادغام کیوں کرتے ہیں، سوری ادغام کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ نو اخفا، بس یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اور یہ کہ ادغام کبھی بھی ایک ورڈ کے اندر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ایز اٹس ود ان دا ورڈ، جی ایک ورڈ کے اندر ادغام نہیں ہوتا بلکہ دو ورڈ کے درمیان میں ادغام کیا جاتا ہے، نون ساکن اور تنوین والا، ٹھیک ہے جی، وہ ایک لفظ میں نہیں آتا، بالکل صحیح. اس کو کہتے کیا ہے، یعنی کیا کہیں گے ہم نون ساکن تنوین پر، کیا کر رہے ہیں اب ہم اس کیس میں؟ اظہار مطلق، جی اظہار مطلق، رائٹ. اور اس کو جیسے اگر آپ بالکل سمپل پلین اظہار کے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ نون ساکن کے دوسرے اظہار کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز، جیسے آپ اگر دیکھیں تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں کہتے یہاں پر، کہ ورنہ یہ ورڈ بڑا ہی کنفیوزڈ ہو جائے گا اور آپ کو یہ ورڈ کا صحیح آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے. دو ورڈ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورا ورڈ بالکل کلیئر ہے، بس اس کی اینڈنگ اینڈ سٹارٹنگ میں اس طرح سے مکس اپ ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کو پورا الفاظ پتہ چل رہا ہوتا ہے. اگر بیچ میں کسی بھی ورڈ کے ادغام کریں گے تو پھر اس کے لیٹرز مکس اپ ہو جائیں گے، کلیئر نہیں رہے گی بات. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں دوسرا ایکسیپشن کیا ہے، جی ایکسیپشن نمبر ٹو ادغام کے لحاظ سے، جلدی جلدی سے لکھیں. کہ جب کبھی بھی یاسین والقرآن نو ادغام ان کنٹینیوٹی، یس، کہ اس میں نارملی تو یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد واو آئے تو ہم ادغام کرتے ہیں، لیکن اس کی اسپیشلی حروف مقطعات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم اس ادغام کے رول کو اوور رول کر جاتے ہیں، ٹھیک جی. تو آپ نے کچھ سسٹر جویریہ نے ایگزامپلس دی کہ نون والقلمی، یہ ایک ایگزامپل، اور یاسین والقرآن، اگر ہم اس کو کنٹینیویشن میں بھی پڑھیں گے تو یاسین والقرآن، اگر مطلب میں اس کو جلدی میں ریڈ کیا، میں اتنا ٹائم نہیں دیا، تو اگر ہم اس طرح کریں گے تب بھی ہم واو کو واو کی طرح ہی ریڈ کریں گے، ادغام کے ساتھ اس کی آواز کو مرج نہیں کریں گے، جی ٹھیک ہے صحیح. اور پھر تیسری آپ نے بتائی کہ تیسری ایکسیپشن جو کہ ادغام بغیر کسی ورنہ کے ہو جہاں پر، اس کی ایک ایکسیپشن ہے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ سورہ قیامہ آیہ نمبر 27. ریزن کیا ہے، باقی سب بھی لکھیں جی. وقیل من راق سکتہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، سکتہ کی وجہ سے ہم ادغام کے اس رول کو اوور رول کر جاتے ہیں، رائٹ ٹھیک سر، الحمد للہ گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ آپ نے ٹاپک پڑھا تھا کیا، آپ نے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، یس جی بالکل صحیح سسٹر سمرین جی، اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا. تو اخلاق ایکچولی کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں اخلاق، تجوید میں اخلاق کس کو کہتے ہیں، بدل دینا، رائٹ، ٹرن با انٹو میم، جی بالکل، ٹرن با انٹو میم، ایسا ہی ہے، یس. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے نا، دس از کمپلیٹ آنسر، الحمد للہ صحیح. تو اس میں پھر ہم غنہ کرتے ہیں کیا، کیا ہم اس کو کرتے ہوئے غنہ کی کوالٹی دیتے ہیں، جی بالکل دیتے ہیں، بالکل ٹھیک کہ اس میں بھی ہم غنہ کی کوالٹی دیتے ہیں، اور جی تھوڑا سا جیسے میم کی آپ آواز کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول کو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ. نیکسٹ آپ نے اخفا پڑھا تھا، اور اخفا سب کو پتا ہے کہ چھپانا، اور اس میں ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چھپاتے کس طرح سے ہیں، یعنی کیسے آپ اخفا کرتے ہیں، کسی کو اگر آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے اخفا کرنا ہے تو کیا کریں گے، جی آپ افا کیسے کرتے ہیں؟ نیزل ساؤنڈ تو ہے لیکن آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو نون کے مخرج سے ہٹا لیتے ہیں ٹھیک، اور پھر اگلے حرف جو کہ افا کا حرف ہو تو اس کے حرف کی مخرج کی طرف لے جاتے ہیں، اگلے حرف کے مخرج کی طرف جانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے. جی بالکل صحیح، اور نون کے مخرج کو زبان سے، یعنی زبان کو نون کے مخرج سے دور کر دیتے ہیں. بالکل صحیح، اس طرح پھر ہمیں ایک افا کی طرح کی ایک ساؤنڈ آ جاتی ہے. صحیح، اخفا میں پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی اخفا ہیوی ہوتا ہے اور کبھی سافٹ ہوتا ہے. تو ہیوی کب ہوتا ہے؟ تو اخفا ہیوی کب ہوتا ہے؟ جب اخفا کا جو لیٹر کاز کر رہا ہے اخفا وہ ہیوی ہوگا، تو پھر اس کے اوپر اس اخفا کے اندر بھی ایک ہیوینیس کی ساؤنڈ آ جائے گی. بالکل ٹھیک، ہیوی لیٹر کے ساتھ، اور اگر سافٹ ہوگا تو سافٹ لیٹر اخفا کا ہوگا تبھی وہ اخفا بھی سافٹ رہے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح. اور کون سے حروف ہیں کہ جن کے اندر آپ اخفا کرتے ہوئے، یعنی اخفا بھی بہت واضح پتہ چلتا ہے اور وہ نیکسٹ لیٹر جو اخفا کا ہے، جو لیٹر اخفا کا ہے وہ بھی بہت واضح پتہ چلتا ہے؟ کون سے لیٹر ہیں؟ جی قاف کاف اینڈ فا. قاف کاف اینڈ فا، اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے اوپر اخفا کرتے ہیں تو ان کی آواز واضح ہو جاتی ہے؟ بیکاز آن دی لیٹر اینڈ تھروٹ لیٹرز، یس. تو ایز اٹ ناٹ امنگ مخرج اور وسط اور ٹپ آف دا ٹنگ، بیکاز یہ نون سے کافی دور ہیں. ٹھیک، نون سے کافی دور ہیں، جس کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے، یعنی کہ دونوں جگہ، دونوں لیٹرز کی آواز میں جو بھی چیز ہے وہ بہت واضح ہو جاتی ہے. رائٹ، نون، کیونکہ باقی لیٹرز کا مخرج نون ہی کا ہی مخرج کا، یعنی کہ اگر ہم باقی لیٹر جو قریب ہیں آپ ہی کہنا چاہ رہی ہیں، جیسے اسپیشلی تا دال ان تو کے بارے میں، تو ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک مسٹیک کر جاتے ہیں، وہ لگتا ہے بالکل نون ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا، صحیح. اس کو سم ٹائمز ٹیچرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے ایک بہت اخفا میں یہ کہ نہ آپ بالکل تا کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ بالکل نون کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں ہی آلموسٹ بالکل ایک بیچ میں ایک پوائنٹ آ کے، اور اس طرح سے آپ اس کو ادا کرتے ہیں. صحیح سر، ہم لوگ یہ کہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں چونکہ آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ان شاء اللہ آپ نیکسٹ آپ کا جو سیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک، سب ریڈی ہیں؟ نیکسٹ آپ کا سیرا ہے، تو امید ہے کہ سب ریڈی ہوں گے اس کے لیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک اور اس موقع پہ اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی تھی جو سچ ہوئی، مسند احمد کی روایت ہے 22609 نمبر کی. ابو سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر آدمی نے مجھ سے بیان کیا. نوٹ کریں، مجھ سے بہتر آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جب خندق کھودنے لگے تو حضرت عمار کے سر کو جھاڑتے جاتے، مٹی لگ گئی نا حضرت عمار کے سر میں، اور فرماتے جاتے ابن سمیہ، ان کی ماں کا نام سمیہ تھا، افسوس کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اور واقعی ایسا ہوا تھا، یہ شہید کر دیے گئے تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں. اگر پھر بھی بھول نہیں رہی، یہ آخری بات میں نے آپ کو اپنے حافظے سے کہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے سارے معاملات کو سامنے رکھتا ہے. اس طرح سے خندق کھد گئی. اب ہوا کیا کہ قریش اور ان کے ساتھ 4000 کا لشکر آیا. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا. 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے. اس دفعہ بھی ان کے سالار ابو سفیان تھے. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ہر جنگ میں ابو سفیان ہی آگے آ رہے ہیں. کتنے موقع ملے ان کو آپ دیکھیے، لیکن آخر میں اسلام ملا. یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ پہلے دشمن ہوتے ہیں پھر اپنے بن جاتے ہیں. انہوں نے جنگ کا جھنڈا عثمان بن طلحہ کو دیا ہوا تھا. جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجمت السیال میں پڑاؤ ڈالا. دوسری طرف غطفان اور ان کے ساتھی اہل ند 6000 کا لشکر لے کر آگے، اور احد کے دامن میں وادی نقمی کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے. یعنی ان کی لوکیشنز دکھائی جا رہی ہیں. مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا. اور اس خطرے کی شدت نوٹ کرنی ہے. سورۃ الاحزاب آیت 10 سے 11 سنیے.
اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے ہلا مارا گیا لیکن اللہ نے مومنوں کے قدم جما رکھے. سورۃ احزاب آیت 22 میں آتا ہے 22.
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.
اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگے. کن گروہوں کو؟ جو سب مل کے آگے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہائے مر گئے اتنے دشمن آگے. لیکن ذرا جملہ سنیے گا. ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. یعنی ان کو خوشی ہو رہی ہے دشمنوں کو دیکھ کر. اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا. لیکن منافقوں کے دل پر تو سانپ لوٹ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ آیت 12 سورۃ الاحزاب.
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا.
کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو محض فریب تھا. نعوذ باللہ. کچھ نہیں فائدہ ہونا دین کا. خیر آپ نے مدینہ میں ابن مکتوم کو منتظم ٹھہرایا. عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کیا. 3,000 کا لشکر لے کر نکل پڑے. جبل سلا کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی. سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کافروں کے درمیان میں حائل تھی. مشرکین نے پورے طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا اور مدینہ کی طرف چلے. جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک تو بہت بڑی خندق کھدی ہوئی ہے اور مسلمانوں اور ان کے بیچ میں. حیران رہ گئے. ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تِلْكَ مَكِيدَةٌ مَا عَرَفَهَا الْعَرَبُ. یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں. عقل مند تھے نا. پتا چل گیا کہ یہ طریقہ عربوں میں نہیں ہے گویا کہ یہ کسی باہر کے بندے کا مشورہ ہے. خیر خندق کے گرد غصے میں چکر کاٹے. کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں خندق ذرا کم چوڑی ہو اور یہ کود سکے. لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر ان کو خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے کہ وہ اس میں کود نہ جائیں یا مٹی ڈال کر راستہ بنا لیں. یعنی خندق بنا کے اب صحابہ سو نہیں گئے. نوٹ کیجئے کتنا باریک نقطہ ادھر. اگر وہ مٹی ڈال کے اس خندق کو پر کر لیتے. لیکن مسلمانوں کی پوری نظر تھی ان جگہوں پہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. جو قریب آتا اس کو تیر مارتے. بہرحال مشرکین کو مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ چلتے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. بہرحال روز صبح نکلتے خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے. جب تک مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں سے یعنی مسلمان ان کا تیروں اور پتھروں سے استقبال کرتے. مشرکین نے کئی بار کوشش کی. پورا پورا دن اس میں صرف کر دیا لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے. مستقل کام ہے دین کا. کمٹمنٹ. تھوڑی دیر اگر ریسٹ کر رہے ہوتے نا اسی وقت میں خندق پار ہو جانی تھی. آپ بھی جب جاب پہ ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو پورا وقت ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. بد نظمی اور بے ضابطگی چند منٹ کی کوتاہی سے ہوتی ہے چاہے آپ چند منٹ کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ جائیں. یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں. ظاہر ہے کہ دشمن سامنے ہے تو نماز بھول بھی گئی اور کبھی وقت کا تقاضا تھا. سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ان کو ادا کیا اور اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی کہ اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے روک دیا. اس وقت نماز خوف ابھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ہوئی تھی. یہ ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بہرحال مشرکین کے شاہ سواروں میں سے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، درار بن خطاب وغیرہ تھے. ایک تنگ مقام سے خندق پار کر ہی لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلا کے درمیان چکر کاٹنے لگے. حضرت علی چند مسلمانوں کو لے کر نکلے. جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کا واپسی کا راستہ بند کر دیا. یعنی اب اندر آ گئے تو باہر نہیں جا سکو گے. اس پر عمر بن عبد ود نے کہا ہو لڑائی کرتے، ٹھیک ہے، بہت بہادر اور صفاق تھا، آپ نے کچھ کہہ کر اس کو بھڑکا دیا، گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کرنے لگے، حضرت علی نے اس کا کام تمام کیا، باقی مشرکین بھاگ گئے، اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے تلواروں سے مارا. اس جنگ میں فریقین کے صرف چند لوگ مارے گئے، مقابلہ ہی ہوا نا، صرف آمنے سامنے تو آئے نہیں، 10 مشرک اور 6 مسلمان، ایک تیر سعد بن معاذ کو لگا جن سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی. یاد آ گئی ہے، وہی واقعہ اب آگے آئے گا. قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو ہمیں زندہ رکھ، ورنہ اس زخم کو ان کو موت کا سبب بنا دے. اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ تک کہا کہ اللہ مجھے موت نہ دے جب تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. بنو قریظہ نے غداری کیا کی تھی؟ بنو نذیر کے سردار خوی بن اختب نے بنو قریظہ کے سردار، یعنی دونوں ایک یوت ہے نا، تو ایک قبیلے کے سردار نے جا کے بنو قریظہ کے سردار کو کہا کہ دیکھو وعدہ توڑو اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے جنگ کرو. تھوڑی سی انہوں نے کوشش، کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، گھبرا گئے، لیکن بکاب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا. بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا. بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی، انہیں سخت خطرہ تھا. اللہ کے نبی کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا. سعد بن عبادہ کو چند انصار کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا. یہاں بھی آپ دیکھیں عمل کی بات ہے کہ تحقیق کی کہ کیا بنو قریظہ کی عہد شکنی کی بات سچ ہے بھی کہ نہیں. یہ لوگ گئے تو واقعی دیکھا کہ یہود تو بڑی خباثت پہ آئے میں، اعلانیہ گالیاں دی، دشمنی کی باتیں کی اور اللہ کے نبی کی احانت کی. کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بھول گئے وعدے کو. یہ سن کر لوگ واپس آئے، رسول اللہ سے صرف اتنا کہا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت صحابہ کے حوصلے ٹوٹ جانے تھے نا، اگر ان کو پتا چلے ایک تو خندقیں کھود کے بیٹھے ہوئے لڑائی ہو رہی ہے اور پیچھے پتا چلا اندر جنگ ہے، تو صحابہ کی عقل مندی دیکھیے کہ آ کے یہ نہیں کہا ہمارے ہوتے نا شور میں بیڑا ہی تر گیا، پیچھے تو یہ ہو گیا، یہ بھی ٹوٹ گیا، وہ تو دال بھی گر گئی ہے، یہی والا نہیں. انہوں نے صرف دو لفظ بولے، عدل اور قارا. یاد ہے کیا تھے آج کا ہمارا صبح کا سیشن؟ دو قبیلے جنہوں نے غداری کر کے صحابہ کو شہید کروا دیا تھا، ان کے نام بول دیے تو سمجھ آ گئے کہ جیسے انہوں نے وعدہ شکنی کی تھی اللہ کے نبی بس اشارے سے سمجھ گئے کہ وعدہ ٹوٹ گیا. خیر جیسے انہوں نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعتی کی تھی اس طرح یہود نے بھی کی. لوگوں کو سمجھ آ گئی بات، اب جن کو پتا چلا ان پہ خوف طاری ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ الاحزاب آیت 10-11 میں رکھا.
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
کہ جب نگاہیں کچھ ہو گئیں، دل حلق کو آگے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اس موقع پہ منافقوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع ملا. انہوں نے آ کے کہا کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں حالت یہ کہ قضاء حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی کوئی خیر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا بغض کھل ہی جاتا ہے کسی موقع پہ چاہے کھلے. پھر کہنے لگے سورۃ الاحزاب آیت 12،
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا.
ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں. ایک گروہ نے کہا، سورۃ الاحزاب آیت 13 ہے یہ،
یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا.
کہ یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، واپس چلو. ایک گروہ نے بھاگنا چاہا اور اللہ کے نبی سے اجازت لینے کے لیے بہانہ کیا، سورۃ احزاب آیت 13،
ان بیوتنا عورا.
کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں خالی ان کے گھر، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. بہرحال بنو قریظہ کی غداری کی خبر اللہ کے نبی کو ملی، بہت دکھ ہوا، آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھانک لیا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ جب دکھی ہوتے یا غصے میں ہوتے تو خاموش ہو جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے الگ ہو جاتے. چت لیٹے رہے زمین پر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خبر دی. کیا حالات ہیں اور کیا حوصلے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں کرتی بات. پھر آپ نے چاہا کہ عیانہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تہائی پھل پر مصالحت کر لیں، یعنی جو قبیلے آئے تھے نا, تو آپ نے ان میں سے کچھ قبیلوں سے صلح کی اس بات پہ کہ اچھا وہ پھل دے تو ہم تمہیں جانے دیتے ہیں, بنو غطفان کے پاس واپس چلا جائے. لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اس کو منظور نہ کیا. نوٹ کیجئے, اللہ کے نبی کو لگا کہ صحابہ تھک گئے ہوں گے اتنے دن کا معاذرہ, تو آپ نے کہا چلو ان کا کام ریلیکس کروں, تو آپ نے کہا کہ ہم ان کو اپنی زمینوں میں سے کچھ دے دیتے ہیں, سنیے ذرا صحابہ کی باتیں اور دعا کرے ہمارا بھی یہی ایمان ہو. کبھی کوئی لیڈر کہہ بھی دے نا کہ نہ کرو یہ کام, لیکن آگے سے کیا کہنا. کہنے لگے جب ہم لوگ اور یہ سب لوگ شرک پر تھے تب تو یہ ایک دانے کی بھی تمنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی زمینوں کا ایک دانہ بھی ان کو دیں, تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے, ہم انہیں اپنا مال دیں گے, واللہ ہی ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے. اس پر آپ نے ان کی رائے کو درست قرار دیا. سنیریو سمجھ آ گئے, اللہ کے نبی صحابہ کے لیے آسانی کر رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی دین کی چیزیں, اپنے اسکول کی, اپنے اسلام کی, اپنے مدینہ کی زمینوں کا ایک دانہ ان کو نہیں دیں گے. یہ جیلے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو کبھی بھی چیزیں ناکام نہیں ہوتی, کہ ہم نہیں کسی کو دے سکتے فالتو پیسہ, اپنی جان پہ لے لیں گے. بہرحال آپ دیکھیے وہی ہوا جو آخر میں ایسے گٹھ جوڑ کا اظہار ہوتا ہے, کہ جو لشکر آئے تھے ایک مہینے کے محاصرے سے تھک گئے, پھوٹ پڑ گئی, حالات ایسے بن گئے. نعیم بن مسعود ایک شخص تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے, ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا, قریش اور یہود کے دوست تھے. آپ سوچیے گھر سے آئے جنگ کرنے, وہاں ایک مہینے سے محاصرے میں, اللہ اسلام دے رہا, آپ کیسے کہہ سکتے کہ کوئی دشمن ہے تو آج دشمن ہی رہے گا. مسلمان ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کیا, میری قوم کو بھی میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے, آپ مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں, حکم دیں کچھ. آپ نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو, یعنی ایک بندہ کیا کرے گا, بس ایک کام کر دو, جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈال دو, کیونکہ جنگ تو جال بازی کا نام ہے, یعنی کسی طرح ان کا اسلام کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے وہ ٹوٹے. کیا اب یہ پھوٹ ڈلوانا کوئی بری بات تھی بھئی, ایسی پھوٹ جس کے نتیجے میں جنگ رک جائے, دشمنی ختم ہو جائے, یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ خیر, اور پھوٹ ایسی نہیں تھی کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کریں, اس موقع کے خلاف کریں کہ اب یہاں سے جانا چاہیے. خیر, نعیم نے کہا ٹھیک ہے, بنو قریظہ کے پاس پہنچے. بڑا دلچسپ واقعہ ان کا جو یہاں مختصر ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, بڑی عزت کی, کیونکہ جانتے ان کو پتا نہیں تھا یہ مسلمان ہے. حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے, آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے, آئی لو یو دس اینڈ دیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں لیکن دوسروں کو نہ بتانا, یہ وہی جملہ جو ہم عورتیں اکثر بولتی رہتی ہیں دوسری دوستوں کو کہتے ہوئے. انہوں نے کہا جی جی ضرور بتائیے. خیر, حضرت نعیم نے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکے وہ تو آپ کو بتائیے, تمہیں پتا ہے دونوں کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا, مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں, یہ علاقہ آپ کا اپنا ہے, یہاں آپ کے بچے, بیوی, مال اور دولت سب کچھ ہے, آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے, جبکہ ان کا علاقہ, مال, دولت, عورتیں سب. مراد یہ تھا کہ وہ تو باہر سے آئے تھے تو انہوں نے کہا تو بس تھوڑے سے قیدی بنے, آپ کا کیا بنے گا, آپ کا تو گھر بار اللہ کے نبی کو مل جائے گا, ان کو اگر موقع ملا تو وہ آپ کو آ کے پکڑ لیں گے اور آپ کو اللہ کے نبی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. خیر, یعنی بات سمجھ آ گئی کہ ان کو سمجھایا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو. یہ سن کر وہ چونک پڑے, بولے اچھا یہ بھی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھو جب تک وہ اپنے آدمی کو چرغمال کے طور پر نہ دے ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا, یعنی ان کو کہا کہ اب اگر جب تمہیں وہ جنگ کے لیے بلائیں گے نا تو تم ان کو کہنا کہ آپ کچھ اپنے لوگ دو ہمارے پاس رہیں پھر ہم آئیں گے جنگ پہ, ادھر تو یہ بات کہہ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات بتائی شکریہ, چل پڑے. ادھر سے نعیم اٹھے تو قریش کے پاس گئے, ان کے ساتھ بھی جا کے وہی محبت پیار کی باتیں کی, کہا سناؤ کیا کرتے ہو, کہا ایک بات بتاؤں کسی اور کو نہ بتانا, کہا سناؤ. انہوں نے ان کے ساتھ جا کے یہود کے بارے میں یہ باتیں کہہ دی کہ یہود نے جو تمہارے ساتھ بات کی تھی نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ توڑیں گے, اب اس پہ شرمندہ ہو گئے, تو زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا ان پہ, تمہارے ساتھ گڑبڑ ہوگی, اور انہوں نے محمد کے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف جنگ کرنی ہے. کہا اچھا پھر کیا کرے, کہا دیکھو آپ ایک کام کرنا, جب بھی کبھی ایسا ہوگا تو ان سے کہنا کچھ اپنے لوگ ہمیں دو تو ہم پھر تمہارے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں سے اٹھے تو غطفان قبیلے کے پاس گئے, وہاں بھی جا کے کچھ اسی قسم کی باتیں کی, یعنی گویا کہ وہ سارے گروہ کے دلوں میں شک آ گئے, پھوٹ پڑ گئی. اب وہی ہوا جب وہ بنو قریظہ کے پاس گئے, چلو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اپنے کچھ لوگ دو. کہا اچھا یہ تو بات نعیم نے پہلے ہی کہی تھی. ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا, نتیجہ ہوا کہ سب کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی. ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے, اور ہم پر جو عذاب آیا وہ اس روز شریعت کے حکم کو توڑنے سے آیا، بندر جو بنائے گا اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرے یہ کہ آپ جب تک اپنے کچھ لوگ ہمیں نہ دے دیں قیدیوں کے طور پہ، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں پر جائیں اور ہم بھی مشکل ہے. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہے نا بات، اور عورتوں کو ایسی باتیں بڑی جلدی سمجھ آتی ہیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ امفسائز نہیں کر رہی. یہ کام تو ہم کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے فارغ ہے، خاندانی سیاست. بہرحال قریش نے یہود کو کلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکلے. اس پر یہود نے کہا واللہ ہی نعیم نے ٹھیک کہا تھا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. اس دن مسلمانوں کی زبان پر ایک دعا تھی، اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطروں سے امن میں رکھ. آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کی، اللہم منزل الکتاب سری الحساب سم الاحساب، اللہم اخزمہم وزلزلہم. اے اللہ ایک کتاب یعنی قرآن اتارنے والے، اے جل حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. اللہ نے دعا قبول کی، مشرکین پر تیز ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیجا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے خیمے اکھیڑ دیے، اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی، چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی. ٹوٹ گیا سارا لشکر. اور اس طرح اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو خبر دینے بھیجا، جو پیچھے واقعہ سن چکے ہیں. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی بھی نہ لگی، ایسے لگا کہ گرم پانی کے حمام میں ہوں. واپس آ کر دشمنوں کی خبر دی. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف سے میدان جنگ صاف ہے، سب راتوں رات چلے گئے. اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا، اور ان سے جنگ کے لیے اللہ ہی تنہا کافی ہوا. اللہ قوی اور عزیز ہے. یقین کریں میں آپ کو کہوں نا کہ آج دنیا میں جتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں نا اس وقت، ان سب کو آپ ایک پلڑے میں کر لیں اور خندق کے موقع پہ جو حالات تھے وہ اس سے زیادہ سویر تھے. مسلم اسٹریٹجیز دیکھ لیجئے، بغیر قتل و غارت کے جنگ ختم ہو گئی. آج بھی یہی ضرورت ہے کہ مسلمان اس طرح سے اللہ کے نبی سے حکمتیں سیکھیں. غزوے کی ابتدا 5 ہجری میں شوال میں ہوئی تھی اور انتہا 1 مہینے بعد ذی‌قعدہ میں ہوئی. مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی. سب سے جتنی ابھی پیچھے جنگیں ہوئی ان میں سے یہ سب سے بڑی کوشش تھی، کیونکہ سارے جو جمع ہو کے آگے، لیکن اللہ نے ان کو نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی کیا تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے گروہ تو مدینہ کی طرف کبھی بھی نہیں ہمت کریں گے نا. یہ فائدہ ہوا، دیکھیے یہاں سمجھیے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے نا اکٹھے آ گئے، تو گویا کہ اب اکیلے اکیلے کبھی انہوں نے کچھ لڑنا تھا تو وہ نہیں لڑیں گے. یعنی یہ کہتے کہ سب کو ایک ہی ساتھ لے لیا الگ الگ لڑنے کی بجائے. اللہ کے نبی نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ جملہ اہم ہے جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ خندق ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. فرمایا الان نغزوہم ولا یغزونا نحن نصیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. نعود کے لفظ بھی آتے ہیں. یعنی اس جنگ میں اللہ کے نبی نے کفار کو اب دھمکی دے دی کہ پہلے تو تم آتے رہے ہو نا ہمارے پر حملے کرنے، اب ہم آئیں گے تم پہ. اور واقعی اس کے بعد پھر قریش کو اور دوسروں کو جرت نہ ہوئی، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بہترین طریقے سے فتح دی.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميلة كمير يواز آري وكي الحمد لله. الحمد لله كيسي عبرو؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت، ہم نے اپنا سیرت کا سیشن کمپلیٹ کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو کتنی زیادہ ہمارے لیے عمل کی باتیں تھیں نا. الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے لی ہوں گی بہت ساری باتیں ہیں نا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھے تھے بہت ساری روایات استاذہ جی نے بتائی تھی، تو آج ہم نے اسی کو ایکچولی کمپلیٹ کیا ہے نا. تو چھوٹا سا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ ریڈی ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھی ہیں آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. چلے ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں دیکھیں آپ کے اس میں کتنے لوگ تھے, ان کے دشمن کے قریش کے کتنے لوگ تھے ٹوٹل, اگر ہم لشکر کو دیکھیں. چار ہزار, چھ ہزار کچھ روپئے کہیں پہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے ملتا ہے, ٹھیک ہے. چھ ہزار میں چند کے جو چھ ہزار کا لشکر لے کر آئے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ یہ تھا کہ اور مسلمان بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے مقابلے میں کتنے تھے, تھوڑے تھے ایز یوزل ہے نا ہمیشہ کی طرح. لیکن جب مسلمانوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو کیا ان کا کیا تھا ان کا گڈ اسٹیچر اینڈ پیک آف ایمان الحمد للہ. اچھا تو کیا تھا ان کا ایمان کیا تھا, اس سے وہ گھبرا گئے مسلمانوں کا ایمان میں اضافہ نا, تو یہ چیز مطلوب ہے نا کہ. اور ساتھ ہی ہم نے ان کا ریئیکشن بھی دیکھا, جب انہوں نے دیکھا تو ان کا کیا تھا ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے تکلیف آنے پہ اصل ایمان کیا ہے, کہ تکلیف آنے پہ ہم پھر اپنے آپ کو کوسنے لگ جائیں یا شکایتیں کرنے لگ جائیں, کوئی مصیبت آئے تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہونا چاہیے ہے نا, کیونکہ یہ مصیبتیں تو ہمیں مومن کو بندہ مومن کو آزمائش کے لیے اس کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں نا. تو یہ ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے نا اس میں. اور پھر دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی پتہ چلتی ہے کہ کیسے جب گئے تو پیچھے کسی کو چھوڑ کے گئے نا, ٹھیک ہے, پیچھے کسی کو اپنے جب بھی آپ جائیں اپنا اس طرح سے ہمارے لیے بھی نا کہ گھر میں بھی ہوں تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں, اپنے ساتھیوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو پیچھے سے وہ کام اسی طرح سے چلتے ہیں نا. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد دیکھیں آگے دیکھیں کہ ہم نے نماز کا دیکھا. سبحان اللہ, یہ تھا کہ اس وقت تک نماز کا وہ نماز خوف کا بھی نہیں آیا تھا نا. اور پھر اس میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی مینجمنٹ کے اور صحابہ کرام کے بھی, یہ خندق کھود کے اتنا مشکل کام کر کے اب ہمارے جیسے کیا ہوتے ہیں کہ ایک کلاس کر کے ہم کیا کرتے ہیں ریلیکس کرنے لگ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. ایسے ہے نا, یہ ٹرو ہے کہ نہیں. ایک صبح میں ایک کلاس ختم کر کے ہم سارا دن کے لیے, آپ سچ بتائیے ہماری وہ ہے, ہم سب کے یہ نیچر میں ہم ہیومن بینگ ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت. اب صحابہ کرام کا دیکھیں ہمیں ان سے کیا پھر ملتا ہے کہ خندق کھود کے بیٹھ کے وہ ریلیکس نہیں ہوئے ہے نا. تو اسی طرح کے دین کے کام کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہماری 24 آور کی کمٹمنٹ ہے, ہم نے ریلیکس نہیں ہونا اس میں نا. تھوڑی دیر کی جو بدنظمی ہے جسی طرح کسی جاب پہ ہے ہم اپنی کلاس کا کریں, اب کلاس ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ نہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم نے یہ تو ایک اس کو ہم نے ریوائز کرنا ہے, اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے نا, کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے دے سکیں. تو اگر وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ آرام سے اس کو پھر سے کر کے اس کی فیلنگ کر کے تو پھر سے مسلمانوں پہ کر لیتے, لیکن صحابہ کرام دیکھیں سبحان اللہ فل ٹائم وہ اپنی اس پہ جاتے ہیں, ان کو تیروں کے ساتھ ان کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے ہے نا. تو اس میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ فل ٹائم کمٹمنٹ, جہاں بھی کام کریں جو تھوڑی سی دیر کی بدنظمی ہے کوتاہی ہے جو پوری اس کو چینج کر سکتی ہے حالات کو ہے نا. اسی طرح کسی جاب میں ایک منٹ کی آپ نے کوتاہی کی تو یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بنو قریظہ کی جب ان کو پتا چلا, اس میں ہمیں صحابہ کرام کی حکمت پتا چلتی ہے کہ جب ان کو کنفرم بھی کیا تو انہوں نے قیاس نہیں پھیلایا ہے نا, بڑے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے نا. سبحان اللہ, اس میں بھی ہمیں عمل کی بات ملتی ہے کہ ہمیشہ کام رہنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے جب بہت زیادہ غصہ یا ناراضگی یا غم ہے تو کیا کیا, لیٹ گئے ہے نا. تو یہ بھی بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے, سبحان اللہ. آپ بھی اس کو کبھی ٹرائی کریں کہ اٹ ریئلی ورکس, کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نہ جا کے آنکھیں بند کر کے لیٹ لیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا آپ کا غصہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ کی آسانی چاہی نا, تو ان کو کہا کہ ہم ان کو کچھ دے کے اپنی زمینوں کا دے کے. تو اس پہ کیا تھا صحابہ کا رسپانس, سبحان اللہ. میں تو سوچی تھی اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے اس کی جگہ پہ ہے نا, ہمارا تو ہر مقام پہ اگر ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں نا تو سر شرم سے ہی جھکتا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا چیز تھی جو ان کا ان کو یہ کہنے پہ کیا نا, ان کو ان کا ایمان تھا نا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے نا, ہم اپنی چیز کیوں دیں گے ان کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ حوصلہ یہ کانفیڈینس کون دیتا ہے, کیا چیز دیتی ہے آپ کو ایمان آپ کا ہے نا. تو سبحان اللہ, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ کس طرح سے اس کو بغیر کسی لڑائی کے ہاں ہاں کہ ہم ان کو صرف تلواریں دیں گے نا, یہ ان کی بہادری تھی نا ان کے لیے. دیکھیں ایک آسان راستہ تھا لیکن انہوں نے اس کو نہیں کیا ہے نا, اس کو نہیں چوز کیا کہ حق کا, جب پھر حق ہے تو پھر اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اوفینسو ہوں, لیکن جہاں کہیں آپ کو آپ کا حق ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے, پھر کوئی کمپرومائز ہے نا. تو یہی ہمیں سے پتہ چلتا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ کس طرح سبحان اللہ لڑائی کے بغیر اتنی بڑی جو ہے وہ جنگ ختم ہوگی. اگر ہم کبھی آج دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہے تو کمی کہاں ہے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم کیوں نہیں اس چیز سے نکل رہے, کمی کہاں ہے, کہاں سے ہمیں یہ ملے گا, حکمت عملی کہاں سے سیکھنی ہے ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے نا, ایمان میں کمی ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبحان اللہ اتنی اچھی ہمارے لیے مل سکتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ان سنتوں کو ان طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آتے جائیں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے نا. تو ابھی اس طرح ہے کہ آپ کی بریک کا ٹائم ہے, آج تھوڑا سا ہم اپنے ٹائم ٹیبل سے آگے ہیں. اگر آپ لوگ اپنا تھوڑا سا ٹائم ہمیں کریں تو آج ہم بریک کو چھوٹا کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم کلاس کو آگے کریں زیادہ لمبا کریں. کیا خیال ہے, آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہم 5 منٹ کی بریک لے لیں؟ جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں سے یہی مجھے تھی, بارک اللہ فیق. تو انشاءاللہ ہم 5 منٹ کا اسٹریچ لیتے ہیں کوئی سا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے آپ کی پارٹیسپیشن کا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا تو چھوٹا سا اسٹریچ تھا, اس کا ٹائم ختم ہوا. میں آپ لوگوں کی لبیک دے کے آپ کو یہی دعا دے رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح نیکیوں پہ لبیک کہنے والا بنائے نا, ہمیشہ ہمیشہ نیکیوں پہ لبیک کہنے والا آپ کو بنائے نا. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ٹائم آپ نے صدقہ کیا اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. تو انشاءاللہ کافی سارے لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ آگے ہوئے اپنی اس کے پاس. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے سکسیزفل لائف کا, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شخصیت کو مؤثر بنانے کے لیے کون سے تخلیقی عناصر ہیں, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنی پرسنالٹی کو کریٹو بنانے کے لیے کیا ضروری ہے. تو اس میں ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ ٹھوس نظریہ حیات, یعنی زندگی کا ایک مقصد معلوم ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز اصولوں کا علم اور ان پر عمل کرنا, بااصول ہونا. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی اخلاص نیت اور اخلاص عمل کی, کیونکہ جتنا نیتوں میں اخلاص ہوگا عمل اچھے ہوں گے, اور عمل اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی امید زیادہ ہوتی ہے. پھر چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی احساس ذمہ داری, رسپانسبلٹی کا احساس ہونا. پانچویں چیز دیکھی تھی شجاعت, بریوری. اور چھٹی چیز دیکھی تھی حیا, کہ ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے. کس حد تک ہم واقعی اس چیز کے لیے جھجک رکھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ اللہ کے سامنے کریں یا اکیلے میں کریں یا دوسروں کے سامنے. ساتویں چیز ہم نے دیکھی تھی میانہ روی, اعتدال, ماڈریٹ ہونا, ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے, ایکسپلائٹیشن سے بچتے ہوئے, اور ایموشنلزم سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی میں رکھنا. اور آٹھویں چیز ہم نے دیکھی تھی صبر و تحمل. تو اب انشاءاللہ تعالی آج ہم نئی چیز دیکھیں گے جو کسی بھی انسان کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے. وہ کامیاب ماں بن سکتی ہے, کامیاب استاد بن سکتا ہے, کامیاب اسٹوڈینٹ بن سکتا ہے, اور خاص طور پہ اسٹوڈینٹس کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ استقامت اور باقاعدگی, فارم ہونا اور ریگولر ہونا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں لے آتے ہیں نا, تو وہ کامیابی کی راہ پر چل پڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور نکلتی جاتی ہیں. چند دن جوش میں ایک چیز کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک لڑکتی ہوئی فٹ بال بن جاتا ہے, جس کو جس نے جدھر لڑکایا وہ اس طرف چل پڑا. اسی کو کہتے ہیں تھالی کا بینگن غالباً, کہ جس نے جدھر ہلایا چل پڑے. نہیں, مستقل مزاجی اور باقاعدگی شخصیت کو معروف اور مقبول بناتی ہے اور انسان منظم رہتا ہے. زندگی میں بہت ساری آپشن سامنے آتی رہتی ہیں. آپ ایک بزنس ابھی شروع کر نہیں پائے, آپ کے سامنے ایک دوسرا بزنس آ سکتا ہے. لیکن کیا آپ پہلے کو چھوڑ کے اب اگلے کی کوشش شروع کر دیں؟ نہیں, آپ پہلے اس میں محنت کریں. آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے گھر لیا, اب آپ نے بھی وہاں سیٹ ہوئے, آپ کو اس سے ایک اچھی ڈیل اخبار میں دکھ گئی, آپ نے کہا رہے میں نے جلدی کر دی لینے میں, دیکھو یہ تو اس سے بھی سستا ہے, اس سے بھی اچھا ہے, چلیے آپ بے چین ہو گئے. اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ گاڑی لے لی, چند دن بعد اور اچھی لگی, کمپیوٹر لیا. زندگی میں بہت سے چانسز ملیں گے, لیکن آپ نے جو کام کر لیا, جس کے لیے کمٹ کر لیا, اب آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام اس کی خوبصورت دلیل دیتا ہے توحید کی صورت میں. ایک رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا کتنے ہی چمکتے ہوئے خداؤں کی دنیا کے بیچ میں کیوں نہ رہے, اس کو وہ اٹریکٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک رب کے ساتھ مستقل مزاج ہونا, اسی کا نام تو توحید ہے. پھر دین اسلام پہ جمے رہنا, یہ انسان کے اندر منافقت کو ختم کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نجی زندگی میں ایک بیوی اور شوہر کا معاملہ جب ہوتا ہے, شروع میں تو کہا گیا کہ اچھی طرح چھان پھٹک کر لو, لیکن جو ہی وہ رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی, یا چلے بعض دفعہ منگنی کے بعد لوگوں کے ارادے بدلنے لگتے ہیں, کوئی اور اس سے اچھی آپشن دکھتی ہے, تو اس طرح کے معاملات میں آنے لگتے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور کرتے ہیں. نہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر بس اللہ پہ توکل کرو، عزم میں بدل جائے بات تو بس پھر توکل کرو. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آپشنز کو آپ بہترین استعمال کرنا ہے. ہر چیز اچھی ہوتی ہے، اس سے اچھی مارکیٹ میں آتی رہے گی، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایک چیز سے جمے تو جم گئے. ورنہ تو دیکھیے کوئی گھر ہی نہ بسے، ہر بیوی دوسرے شوہر کو دیکھنے لگے اور ایک کے اوپر نگاہیں اٹھائے. اسی نے تو آج معاشروں کو برباد کر دیا. دین کے نام پہ بھی آپ دیکھیے تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آپشن دکھاتا ہے. مثال ہے کہ اب آپ لوگ اس وقت یہ کلاس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمع دیا، اب آپ اگر اس سے لڑکنے لگے، نہیں اب تو یہ سیکھ لیا، اب شوق بھی پورا ہو گیا، اب کچھ اور سٹائل دیکھتے ہیں، کل کوئی اور آپشن ہم ہی آپ کو دکھا دیں، تو آپ کے نہیں میں اس کو چھوڑ کے اس میں جاتی ہوں، یہ زیادتی ہوتی ہے. ایک کی قیمت پہ دوسری چیز ملے نا، تو یہ انسان کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کیا ہے کہ ایک کے ساتھ اس کو متاثر کیے بغیر کوئی دوسرا بھی انسان فائدہ لے جو اس پہلی چیز کو مزید پختہ کروا دے، تو وہ اور بات ہوتی ہے. تو لہٰذا استقامت اور باقاعدگی. دسویں چیز جو کسی انسان کو کامیاب انسان بنا آتی ہے وہ خوف خدا اور آخرت کا خوف ہے. اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، یہ ہیں وہ دو چیزیں جو انسان کے کام کرنے کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں. دو چیزیں انسان کو واقعی حرکت پہ مجبور کرتی ہیں، ایک خوف اور ایک شوق. آپ بیٹھے میں ایک دم چھپکلی کو دیکھیں گے تو خوف کے مارے وہاں سے اٹھ جائیں گے، حرکت کرنے لگیں گے. یا شوق یہ ہے کہ دور آپ کو کہ آپ کی من پسند چیز دکھائے اور کہے کہ لینی ہے تو فوراً لے لو، آپ فوراً اٹھ کے چل پڑیں گے. یہی دو خوف اور شوق دلائے گئے جنت اور جہنم کی صورت میں. ان میں سے بھی خوف بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہمیں برے اعمال سے بچائے گا، ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچائے گا، حرام کھانے سے بچائے گا، ہم لغویات میں ملوث نہیں ہوں گے، ہم بہت ساری گلیوں سے بچ کر ایک سیدھی راہ پر آ جائیں گے اور ہمارے سامنے ایک عظیم ذات کے وجود کا احساس، اس کی صفات اور اس کی قدرت کا خوف ہوگا، تو ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے انسانوں سے ڈریں گے بھی نہیں. اور اس طرح جب آخرت ہمارا ٹارگٹ ہوگی تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا، اس کی ذات کی معرفت رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پھر بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں. گیارہویں چیز جو ہم نے اپنی شخصیت میں لانی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ حکمت ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. حکمت کیا ہے؟ علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام. بہت سارا علم ہمیں مل جاتا ہے کتابوں سے، کیسٹ سے، سی ڈی سے، استادوں سے، لیکن حکمت جو ہوتی ہے وہ انسان کو پریکٹیکل نمونوں کو دیکھنے سے ملتی ہے. اور واسف استاد چونکہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ہر چیز انسان کو اس چیز میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے علم سیکھنے والوں کو. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک علم اور عمل کو جمع نہ کر لے. علم اور عمل جمع ہوگا تو حکمت آئے گی. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا عمل بڑھنا چاہیے، جتنا عمل بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اتنی ہی حکمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے. حکمت نفس کی اس حالت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان تمام اختیاری امور میں، اختیاری کیا ہے؟ آپشنل، جس میں آپ کے پاس چوائس موجود ہے، آپ یہ چوز کریں یا وہ کریں، انسان تمام اختیاری کاموں میں خطا اور ثواب، سواد سے ہوگا یہ، اس کے درمیان تمیز کرتا ہے. خطا کیا ہے؟ مسٹیک، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا. اور ثواب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک نشانے پہ لگی. ثواب کہتے ہیں تیر کا ٹھکانے پہ لگنا. بعض لوگ تیر چلاتے ہیں نا، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ جس کو ٹارگٹ کیا تھا وہ نکل گیا. حکمت کیا ہے؟ کس بات کو کب کہاں کس سے کرنا ہے. اور یقین کریں جس کو حکمت آ گئی وہ خیر کثیر دیا گیا. قرآن پاک میں تیسرے پارے کے آغاز میں آتا ہے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، غالباً تیسرا یا چوتھا رکوع ہے. تو لہذا حکمت کو پانا ہے. حکمت و عقل کے اعتدال سے حسن تدبیر، ذکاوت یعنی انٹیلیجنس، ذکاوت ذہنی، باریک بینی، صحیح الخیال اور دقیل اعمال، دقیق اعمال اور پوشیدہ آفات نفس میں تیز فہمی جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اس جملے کو میں آپ کو آسان کر کے بتاتی ہوں کہ جب حکمت انسان کے اندر آتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر عقل کا صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے، پھر اس کا خیال ٹھیک ہوتا ہے، اس کی اپروچ سیدھی ہونے لگتی ہے، وہ بہت چھپی ہوئی چیزوں میں سے بھی موتی چن لیتا ہے. اور آپ سوچیں گے پھر حکمت آئے کیسے، تو وہ اس سے اوپر والی جو بات تھی نا، خوف خدا، اصل میں یہ حکمت کا سر ہے. اللہ کے نبی کے ایک حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ رأس الحکمتی مخافت اللہ. حکمت کا سر یعنی اصل سورس آف حکمت، روٹ آف حکمہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنی حکمت زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. بارہویں چیز جو انسان کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. انسان نیت اچھی رکھے، اپنے عزم بلند رکھے، صحیح طریقے کے مطابق محنت کرے، اور اس کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دے. یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے انسان کی نیکیوں میں اضافے کا اور برائیوں سے رکنے کا سبب بنتا ہے. اسی کے ذریعے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت، ایک ایسی انرجی آتی ہے جو اس کو عمل پہ مائل کرتی ہے اور حالات سازگار ہوتے ہیں. اور میں تو سوچتی ہوں کہ یہ ایک جملہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت کارگر ہے. کسی کو دیکھے نا ڈپریس، تو اس کو کہیں یہ جملہ لکھ کے اس کو غور کرو، پڑھو، دیکھو، اس پہ اپنا ایمان بڑھاؤ. انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرے گا. دیکھیے جو مضبوط پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ گرتی نہیں ہے. مضبوط درختوں کی طرح جن کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی ہیں، وہ ہلکی ہلکی ہواؤں سے گرتے نہیں ہیں. اسی طرح جس بندے کو اللہ کی مدد اور اس کی سمائیت کا احساس ہوگا، انشاءاللہ وہ مشکلات میں نہیں گرے گا. تیرہویں چیز، نفس سے سبقت اور احتساب. آپ کہہ سکتے ہیں احتساب نفس، یعنی انسان دل کی نہ مانے بلکہ دل کو منوائے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان کے اوپر حسد، حرص، غضب، شہوت اور غصہ، جذباتی ہونا، اس ساری باطل کیفیات غالب آنے لگتی ہیں. تیرہویں پارے کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے نا، وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، کہ میں نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا، نفس تو واقعی برائی کا حکم دیتا ہے. تو لہٰذا انسان اپنی نیگیٹو تھنکنگز کو رونگ کرے. یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق اور جلد بازی سے اگر کوئی کام کر لینا، یہ بھی نفس کی بات کو ماننا ہے. آپ نے نفس کی اطاعت کی، کسی نے کوئی بات کہی آپ ایموشنل ہو گئے، ریسرچ نہیں کی. اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان انہی راستوں سے حملہ کرتا ہے انسان پر. ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جذبات اور کیفیات بہت جلد غالب آ جاتی ہیں. ہم بہت جلدی بدگمان ہونے لگتے ہیں، بدظن ہونے لگتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور آج کے مسلمان تو اس کمزوری کا بہت زیادہ شکار ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ ایٹمی قوتیں مسلمانوں کو اس طرح تباہ نہیں کر رہی جیسے بدگمانیاں تباہ کر رہی ہیں. کنٹرول کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں اور افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نفس امارہ کو مارا تو اس نے بہت بڑے موذی جانور کو مار دیا، یہ انسان کو ہلاک کر دے گا. اسی طرح پھر رات کو سوتے ہوئے انسان اپنے احتساب کرے. حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو یہ تو حاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں اپنے نفس کے محاسبے کی بڑی فکر تھی. ہمیں آج دوسروں کی فکر ہے نا، فلاں کتنا دیندار ہے، لیکن ان کو اپنی فکر تھی کہ ہم کتنے دیندار ہیں. جنید بغدادی کا ایک قول ہے، تم ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور، جنت سے کتنے قریب اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. تو لہٰذا احتساب کیا جائے گا. یہ لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لکھی ہوئی چیز سامنے آتی ہے نا، اس کا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی خامیوں کو لکھیے، ایک اپنی پرسنل ڈائری بنائیں، چن چن کے اپنی برائیوں کو لکھیں. اس لیسن کے ساتھ ہم یہی ٹپ بھی رکھیں گے. نیکسٹ لیسن سے پہلے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے. چپکے سے اپنی برائیوں کو لکھ لیں, کوڈ ورڈز میں لکھ لیں, اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی دوسرا نہ پڑھ لے. پھر آپ اس کو دیکھیں, بہت جو اچھی بری باتیں ان کو لکھیے, پھر انشاءاللہ ٹارگٹ کریں. اس میں جو چھوڑنی آسان ہے نا اس کو پہلے چھوڑیں, پھر تھوڑی بڑی, پھر تھوڑی بڑی, اور انشاءاللہ پھر آپ کے اندر قوت برداشت ہوگی. آخری چیز جو اس ٹاپک کے تحت ہم کور کریں گے وہ کیا ہے, دعا. تعمیر شخصیت میں دعا کا بڑا اہم مقام ہے. اللہ سے دعا مانگیے, اور اللہ کے نبی نے تو ایک دعا سکھا بھی دی, ہر مرتبہ آئینہ دیکھتے ہوئے مانگی جاتی ہے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے بنا. آپ یہ دعا شعور سے پڑھیں گے, آپ کی نفس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی, انشاءاللہ آپ کے عزم بلند ہوں گے, آپ کے اندر قوتیں آئیں گی, طاقت آئے گی. حالات اچھے ہوں یا نہ اچھے ہوں آپ خوش رہیں گے, اور آپ کے اندر ایک ایسی خوشگواری آئے گی کہ آپ لوگوں کے من پسند ہو جائیں گے. پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت خوشی سے کام کریں گے. اگر ایک ماں میں یہ خوبیاں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بچے ماں کو بہت چاہنے لگیں گے. کسی باس میں یہ خوبیاں آئیں گی تو اس کی ٹیم کے لوگ اس کو پسند کریں گے. اور بعض دفعہ سخت گیر لوگ, زبان کے تلخ, جن کے دل بھی سخت ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا دعا, اے اللہ تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے. انشاءاللہ ہم جو رب سے مانگیں گے رب ہمیں وہی دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے مانگو, اللہ کو پکارو اس طرح کہ تم قبولیت کا یقین رکھتے ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگوں کو سب کو حکم دیا گیا مولوی صاحب کی طرف سے کہ کھلے میدان میں جائیں گے اور صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے. سب جمع ہونے لگے تو دیکھا ایک 11 سالہ بچی ہے, وہ کہنے لگی ٹھہرو میں بھی آتی ہوں. کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں چھتری تو لے آؤں. کہا بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگی جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش تو ہو رہی ہوگی. یہ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اتنا یقین مطلوب ہے. اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینے لگتا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے نا اتنا ملے گا. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ, ایک منٹ انشاءاللہ لگے گا, اس میں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تابعی تھے سعید بن سیب, ان کی شہد کی دکان تھی. تو ایک خاتون ایک دفعہ پیالہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ شیخ میرا بچہ بیمار ہے, مجھے اس کے لیے شہد دے دیں. شیخ نے ملازم سے کہا کہ اس کو شہد کا مٹکا دے دو, یعنی پورا کنستر دے دو, ایک ٹن دے دو. ملازمت نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ ایک پیالے میں شہد مانگ رہی ہے تو آپ پورا دینا چاہ رہے ہیں. خیر یہ خاموش ہوئے. کچھ دیر کے بعد پھر عورت نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے, اس پیالے میں شہد دے دیں. اب وہ شیخ جو تھے انہوں نے پھر اس کو کہا جاؤ اندر سے اس کو پورا ٹن نکال کے دے دو. ملازم پھر پریشان تھا کہ بھئی ایک جب پیالے سے گزارا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پورا کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس وقت پہ سعید بن مصیب کہنے لگے اس عورت نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا. ظرف برتن کو کہتے ہیں, یعنی اس کے پاس جو برتن تھا یہ وہی لے آئی, ہم اسے اپنے ظرف کے مطابق دیں گے. تو لہٰذا جب ہم اللہ سے اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظرف سے دے گا. اور اللہ کا ظرف کتنا ہے؟ ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور علم والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہی خوبیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں کچھ ایسے تعمیری اور اخلاقی عناصر کو دیکھیں گے کہ جو ایک ایک کر کے اگر ہماری شخصیت میں آ گئے تو آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے. چاہتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم ان باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ہر جگہ ہر دل عزیز, کہتے نا میں جہاں بھی جاؤں دروازے کھلتے جائیں, میں لوگوں کے دلوں میں محبت گھر کروا لوں. اب دیکھیں ہر لمحے ہم ان چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں نا. ہم لوگوں کے دلوں میں محبت چاہتے ہیں, ہم کسی اسکول میں جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے ٹیچرز ہم سے محبت کریں, شادی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سسرال والے محبت کریں. لیکن بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور خرابی ان کی قراردانتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ سب کچھ آسان ہوگا. زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اگلی بہت ہی اہم چیزوں کے ساتھ یہاں بات کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
اللہ اللہ اکبر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بحسن الجزا استاذہ جی. الحمد للہ بہت ہی یہ خوبصورت سیشن ہوتا ہے نا. ایک ایک اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کا دل کر ہوتا ہے کہ اس کو جیسے سونے کے پانی سے لکھا گیا. اتنی خوبصورت باتیں الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آئیں. اب آج سب کے لیے لو ہے, سب کے لیے لو ہے. الحمدللہ چلے ہمارے پاس بڑا شارٹ سا ٹائم ہے. کوئی سا ریکیپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے اسی کا کنٹینیوشن تھی نا ہمارے پچھلے والے جو دو سیشن تھے. کیا تھا, کیا ٹاپک کیا تھا آج کا مین کیا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی شخصیت کو کیسے ہم نے خوبصورت بنانا ہے نا, مؤثر بنانا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آج جو ہم نے اس میں تھا نواں پوائنٹ تھا اس میں, اس سے پہلے ہم آٹھ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تھری مور پوائنٹس ہم نے دیکھے الحمد للہ. تو آج کے کون کون سے تھے, استقامت, مستقل مزاجی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہم شروع کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, باقاعدگی, استقامت, خوف خدا اور آخرت کا خوف, الحمدللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. حکمت, پھر کیا تھا اور کیا دیکھا ہم نے, اپنے احتساب نفس. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے لاسٹ میں ہم نے دیکھا دعا ہے نا. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا کیا سیکھا کہ استقامت میں کیا کیا چیز آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتی, کیا کیا سمجھ آئی آپ کو, کیسا جو کامیابی جو ہے نا صحیح. جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو شروع میں بہت سارے لوگ جوائن کرتے ہیں نا, ایسے ہوتا ہے نا جوش اور جذبے میں بہت سارے, پھر آہستہ آہستہ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کامیاب کون ہوتا ہے, جو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دیتے ہیں, جو جمے رہتے ہیں نا اینڈ تک رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہم نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. کامیابی اسی میں ہے نا کہ جو کام ہم ایک دفعہ کر لیں, کہ بندہ مومن جو ایک دفعہ کام کر لیتا ہے پرسسٹنٹ اینڈ پرزرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. بالکل, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے کہ ہم جو کام کریں پھر اس پہ بس پھر اللہ پہ توکل ہے نا, اور پھر اس پہ جم جائیں. اور پھر اگلا پوائنٹ کیا تھا, خوف خدا اور آخرت کا خوف ہے نا. اگر سبحان اللہ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو ہر کوئی بس پھر وہی ہے کہ اپنی من چاہی کام کرے گا ہے نا. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار ہمیں ریمائنڈرز دیے ہیں آخرت کا خوف, ایک وہ انسان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رکھتا ہے نا الحمدللہ. اور پھر حکمت, حکمت کیا ہے, برائی سے بچاتا ہے خوف. If we have aim to do in every situation, بالکل آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. اور حکمت کیا ہے, اس کو کتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو خیر کا نا کہ جس کو مل کے اس کو علم پلس عمل ہے نا. تو پھر عمل کے بغیر علم کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر ہم علم حاصل کرتے جائیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو کوئی کسی کام کا نہیں ہے نا. خیر کثیر کہا ہے نا اس کو. اور پھر کس بات کو, اور سبحان اللہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قرآن کے ساتھ پہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہم بہت زیادہ ہمیں حکمت ملتی ہے نا. ایسے ہے نا, رائٹ ورڈ ایٹ رائٹ پلیس, رائٹ کسی چیز کو, کسی بات کو کب کہاں کس سے کہنا ہے نا, یہ حکمت ہے. کیسے کرنا ہے اس کو اور کب کرنا ہے نا, تو اس سے بہت زیادہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے, اور اسپیشلی دین کے کاموں کی حکمت ہے نا. اس میں بھی بہت زیادہ, تبلیغ میں بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے نا, اگر ہم نے کسی کو بلانا ہے اس پہ. اور پھر 12th پوائنٹ کیا تھا, کہ یہ احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا. تو اللہ کا خوف ہوگا جب اللہ کا, اللہ کے ساتھ کا یقین ہوگا جب, پھر کسی چیز کا بھی خوف نہیں رہتا نا, ہے نا. پھر انسان جو ہے وہ یہ چیز انسان کو بہادر بنا دیتی ہے, اس پہ پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. کہ وہی یہ اس کو ادر ورڈز میں آپ توکل بھی کہہ لیں نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور احتساب نفس, یہ تو بہت ہی جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو استاذہ جی نے کہا کہ ہم لکھیں اپنی اپنی, لٹرلی کہ لکھنے سے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے لکھیں اس کو کسی ایسی جگہ پہ لکھیں جیسے جہاں کسی کو نہ ہو, لیکن پھر ہم اس پہ ورک کریں نا اس کو کہ کیسے ہم نے ان کو نکال لیں اپنے اندر سے, ہے نا, کہ انسان کو ہر انسان کو اپنے اوپر پتا ہوتا ہے اپنے اس کا, ہے نا. تو یہ ایمان کا یہ جو نفس ہے نا جو یہ ایمان کا ایک پھل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ جو بندہ مومن کی پہچان ہے نا کہ اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں نا, اس کو اپنی وہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے, وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پہ وہ غلطی کر رہا ہے نا. تو اس چیز کا یقین ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا جائے. سبحان اللہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کس طرح, وہ ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ عصر کی نماز ان کی جماعت کے ساتھ رہ گئی, تو انہوں نے اپنے نفس کو کیسے سزا دی کہ آپ نے ایک قطع زمین جو ہے صدقہ کی جس کی مالیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 200,000 درہم تھی. سبحان اللہ. تو ایک تو وہ بھی ہے نا کہ ہم اس طرح کریں, پھر یہ کہ محاسبہ کریں کہ اگر ہم سے جیسے فجر کی نماز چھوٹ گئی, پھر اسی طرح کسی اور کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی اگر وہ نماز جو رہ جاتی نا جب جماعت سے, حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ساری رات جا کر گزارتے. سبحان اللہ. تو ہم میں بھی جیسے مجھے سازہ جی کی بھی یہ بات یاد تھی کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کا کوئی آپ سے ہو جائے نماز رہ گئی کچھ کرے تو پھر روزہ رکھیں اپنے آپ کو تاکہ یاد رہے گی اپنے نفس کو, وہ ہونے والی نفس کو سدھارنے والی. آپ کو پتا ہے نا کہ نفس کو نفس کے گھوڑے پہ ہم نے خود سوار ہونا ہے, اس کو ہم نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا ہے نا. اور پھر آخری جو ہتھیار ہے بندہ مومن کا وہ کیا ہے, جو لاسٹ والی تھنگ ہم نے دیکھی تھی لاسٹ پوائنٹ تھا دعا, ہے نا, کہ دعا کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو بھی ہم کریں اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جتنا مرضی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا, ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اپنے اندر لیتے ہیں, ہے نا, اللہ کو ایسے پکارو یقین کے ساتھ نا. وہ بچی کا واقعہ مجھے ہمیشہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ادعونی استجب لکم, اس میں یہ بھی نہیں کہتے نا وہ قرآن کی آیت میں, اس میں یہ بھی نہیں کہ فاستجب یا ثم استجب, اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے استجب, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں, ہے نا. تو شرط کیا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ مانگیں اس کو. تو ہمیں پتہ ہے کہ قبولیت کے پھر آگے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں نا, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو اپنے عمل میں لے کے اپنی شخصیت میں لے کے ہیں, تاکہ اس کو جب تک ہمارا کورس ختم ہوتا ہے خوبصورت ہماری شخصیت جو ہے ان ساری کوالٹیز کا مجموعہ بن چکی ہو. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم اپنا حدیث کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں بخاری کا. آپ کو پتہ ہے ہم کتاب الصلاح کر رہے ہیں, تو کون سی حدیث سے آج ہم سٹارٹ کریں گے؟ 253. بارک اللہ, ماشاء اللہ آپ لوگوں کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر دے جس طرح سے آپ ایک اپنے اگلے سیشن کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, تو بہت دل خوش ہوتا ہے آپ کو اور بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے دل سے, ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. ویسن الجزا ہم سٹارٹ کرتے ہیں, آپ اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم کو ایک سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ ہی کی کنٹینیوشن ہے اور حدیث نمبر 253 اور پیج نمبر 219 ہے بک کے اعتبار سے اسے شروع کریں گے باپ کے اعتبار سے 18th ٹاپک ہے لیکن شروع سے جو ترتیب چل رہی ہے اس سے یہ 253 ہے خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ 252 حدیث
آپ نے پڑھ لی ہے تو آج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے السجود علی الثوب فی شدت الحر سجدے کرنا کپڑے پر گرمی کی شدت کی وجہ سے عرب ملک گرم ہے آج بھی آپ کو پتا ہے آج تو کئی سہولتیں ہو گئیں لیکن پتھریلی زمین تھی اور جس راج ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں خوبصورت کارپیٹس اور پیڈڈ اور ایوری تھنگ موجود ہے پلس گرمی سردی کا انتظام ہے ایسا نہیں ہوتا تھا بعض دفعہ راستوں میں پڑنی پڑتی تھی بعض دفعہ کہیں بھی تو گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر ماتھا تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین پر ٹکایا جائے سجدے کی صورت میں تو انسان کو تکلیف کا احساس ہو تو اگر آج بھی ایسا کہیں ہو دوران سفر کسی جگہ تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا یہ ہمیں آج کے اس پہلے ٹاپک سے پتہ چلے گا روایت دیکھتے ہیں انس نصب نے مالک رضی اللہ عنہ قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کن نصلی مع نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیدو احدنا پھر ڈال دیتا تھا ہم میں سے کوئی ایک طرف الثوبی کپڑے کا کنارہ طرف کہتے کنارے کو اسی سے لفظ اطراف ہے نا اس طرف جانا ہے اس طرف کنارہ ہی ہوتا ہے سیدھا جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن کہے گا اس طرف مڑنا ہے تو ادھر آپ دیکھیں ایج جو ہوگا نا تو ایج کے معنوں میں طرف کنارہ ثوب کپڑے کا من شدت الحری گرمی کی شدت سے فی مکان سجودی سجدے کی جگہ پہ یعنی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناساتھ نماز پڑھتے تو کوئی سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا دیتا تھا تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات ہے کہ ایسا جائز ہے اگر آپ بغیر کسی کپڑے کے بھی زمین پہ پڑھ رہے ہیں نماز لیکن صرف سجدے کی جگہ پہ آپ کو ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ سجدے کے دوران اگر میرے سانس میں کوئی چیز نہ جائے سم ٹائم مسجدوں میں کارپیٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں سے تھوڑی سی انسان کو گرمی کی فیلنگ آتی ہے تو اگر کوئی اس طرح کا کر لیتا ہے تو حرج نہیں دوسری چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جب نماز کے دوران کپڑا انہوں نے اپنے آگے سجدے میں رکھا جیسے کہ یہاں پتہ چل رہا ہے اور یہ کون سا کپڑے کا کنارہ ہے آپ سمجھیں جو چادر اوڑھی ہوتی تھی اسی کا کنارہ تو اب تھوڑی بہت حرکت اور موومنٹ تو ہوتی تھی نا تو اٹس الاؤڈ یعنی اس سے جو امام بخاری نے مسئلہ خز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کے دوران تھوڑا بہت عمل کر لیا جائے کوئی چیز ہے اس کو سیدھی کی سم ٹائم آپ جائیں نماز بچھاتے ہیں اس میں رنکلز ہیں آپ کو فیلنگ آ رہی ہیں کہ یعنی بار بار ڈسٹریکشن ہوتی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے پورا وقت اسی پہ نظر جانے لگ جاتی ہے رائٹ کبھی پتہ چلتا ہے کہ جائنماز کے نیچے کوئی کنکر ہے جو مسلسل چبھ رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہلکا پھلکا سا ایڈجسٹ کر لینا اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر اگلا مسئلہ ہے الصلاۃ فی النعلی نماز پڑھنا جوتوں میں نال نالین جوتوں کو کہتے ہیں یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے وعنہ رضی اللہ عنہ ان سئلہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فی نعلیہ اپنے جوتوں میں قال نعم فرمایا ہاں یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے تو فرمایا کہ ہاں کیا پتہ چلا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرط ایک ہی ہے کہ جوتوں میں کوئی نجاست نہ لگی ہو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے تو دوران نماز آپ نے اپنا جوتا اتارنا شروع کر دیا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فالو کرتے تھے جیسے بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں نا فالو کو چھوڑیے کاپی کرتے تھے نماز میں باقی صحابہ نے بھی جوتے اپنے اتارنے شروع کر دیے جب اپنے سلام پھیرا تو اپنے کہا کہ میں نے جب جوتا اتارا تو تم نے کیوں اتارا کہا لیکن نبی ہم نے کہا کہ آپ نے اتارا تو حکم بدل گیا تو جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے دیکھیے کتنا ان کا جذبہ تھا اس بات کا کہ ہم نے اس حکم کو مان لینا ہے جو سنیں گے وہ مان لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی اس بات کی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے اس لیے اتار دیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس بات کو سننے سے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں آج ہمارے کلچر میں جب آپ یہ بات کسی کو باہر بیٹھ کے بتائیں گے تو وہ کہے گا ہے یہ کیسا دین ہے ذہن میں کیا آتا ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, اچھا سا سلائڈ پہ گرین کلر کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے, اور آپ دھن دھن کرتے گئے اپنے فلیٹ بوٹس اور جاکنگ شوز اور جو بھی آپ عورتوں کے کوئی شوز باہر ہوتے ہو پہن کے سیدھا اندر گئے اور نماز شروع کر دی. اور آپ میں سے کیا کوئی ایسا کر لے کیونکہ حدیث پڑھ لی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دور میں کھلی جگہ پہ زمین پہ نمازیں ہوتی تھی, یعنی بذات خود جوتا پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ فرسٹ تھنگ ہے. ایک بچہ ہے باہر فٹ بال کھیلنے جاتا ہے, آپ کہتے ہیں بیٹا وہاں سے مغرب کی نماز ہوگی تو پڑھ لینا. اب وہ کہتا ہے میں کیسے پڑھوں, میرے جوتے کو چوری کر لے گا, اتنے مہنگے نائک کے جوتے آپ سے کہہ کہہ کے منگوائے ہیں, اور نماز میں اگر جوتوں میں دھیان لگ گیا تو پھر میری نماز فاسد ہوگی اور کون اتارے. تو آپ کہتے ہیں اوکے, آپ جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سفر میں آپ جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں, پاؤں کھلا رکھنے میں گندگی کا احساس ہے, جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں. یہ از موسٹ لائکلی آؤٹ ڈورس کے لیے آتی ہے یہ چیز. اس دور میں چونکہ مسجد نبوی بھی اس طرح سے اوپن نہیں تھی, یہ چھت تو تھی نہیں, باہر کھلا کھلا سین تھا, اندر چھوٹا سا حجرے تھے, تو لہٰذا اس صورت میں تھا. لیکن آج آف کورس آپ اپنے گھروں میں جوتے پہن کے آنے نہیں پسند کرتے, تو مسجدوں میں آپ کیسے جا کے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا وقت دیکھا جائے گا, حالات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. پھر اسی طرح اگر کسی کے جوتے میں کچھ لگی ہو گندگی تو کیا کریں؟ جیسے آج کے دور میں یہاں خاص طور پہ جب ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی باہر کتے بھی پھرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی کوئی گندگی پڑی ہو تو جوتے کے ساتھ کچھ لگے تو کیا کریں. اگر کسی کو ایسا شک ہو تو گھاس پہ جائیں, جہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ رگڑ سکتے ہیں اپنے جوتوں کو رگڑ لیں, جو بھی نجاست گندگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. آپ سے سوال کیا گیا تھا نا کہ دیکھو ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے اوڑھنیوں کو کچھ نہ کچھ مٹی یا خشکی لگ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آگے جاؤ گی تو جھڑ جائے گی. تو یہ زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول بھی ہے, رشتوں میں, بات چیت میں, دلوں میں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے آلودگی, چلتے جائے گی وقت کے ساتھ گزر جائے گی. جو لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی کوثر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جوتوں پہ مسا ہو سکتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسا کیا ہوا ہے تو
جوتے نکال, نماز کے اوپر جوتے نکال سکتے ہیں.
دیکھیے پہلی بات ہے کہ ساکس جو ہوتی ہیں نا خفین کہتے ہیں, یہ اگلا ہی مسئلہ آ رہا ہے. چلے آپ کا سوال جو ہے وہ اگلی بات کو پڑھ کے پھر جواب دیتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کا تعلق اگلے حصے سے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں, صلات فی الخفاف, موزے پہن کر نماز پڑھنا. جو ہی جوتے کی بات ہوئی تو موزہ بھی ذہن میں آ گیا, اور یہ جو اوپر نال تھا نالین, نالئی ہی ہے نا, یہ اصل میں نالین تھا, ہی ہو گیا ضمیر کی وجہ سے. آگے اب لفظ دیکھیے گا, خفاف, خفاف کہتے ہیں ایک موزے کو اور خفین کہتے ہیں دوسرے موزوں کو. تو الصلات نماز پڑھنا موزے رکھ پہن کر, ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہ بالا, بے شک انہوں نے پیشاب کیا. یہ جو لفظ ہے نا بال, اب آپ دیکھیں اردو میں کیا لگتا ہے, بال, سر کا بال اور اسم لگتا ہے, حالانکہ عربی میں یہ کہ بالا یبول, یبول کا لفظ پیشاب کرنے کو, یعنی پیشاب کیا. آپ کے سامنے اگر صرف یہ دو لفظ لکھے ہوئے آ جائے نا کسی اسائنمنٹ میں کسی میں کہ بالا, اس کا لفظ ہی ترجمہ کریں تو اس کا کیا معنی ہوگا, اس ایک شخص نے پیشاب کیا. یعنی دو لفظوں کا لفظ ہے اور اس کا جواب ایک پورے جملے میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو مراد یہ کہ انہوں نے پیشاب کیا, ثم تودا, پھر انہوں نے وضو کیا, وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ, اور اپنے موزوں پر مسا کیا, ثُمَّ قَامَ, پھر کھڑے ہو گئے, فَصَلَّى, پھر انہوں نے نماز پڑھی, فَسُئِلَ, پھر آپ سے سوال کیا گیا, فَقَالَ, آپ نے کہا, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سنا مثل هذا, کرتے تھے اسی طرح, فَكَانَ, پس تھا, يُعْجِبُهُمْ, ان کو یہ کام پسند, لینا, پس بے شک, جریرن, جریر کا, نہ تھے, من آخری, سب سے آخری, من اسلام, جو کہ اسلام لائے تھے. یعنی آخری بات بڑی پیاری ہے, پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ جریر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ ایسا عمل کیا کہ پیشاب کیا پھر وضو کیا, اس سے یہ بھی بات پتا. ابھی آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی, نہیں, کوشچن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ واش روم یوز کرنے کے بعد, ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ مسح کرنا چاہیں تو کر سکتے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ٹوائلٹ میں گئے تو پاؤں پہ کوئی چھینٹے پڑ گئے, تو اب وہ اس کے بعد شاور تو نہیں لیا نا, یہ مراد ہے. یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد بھی انسان اگر اس کو یقین ہے کہ اس کے پاؤں پہ کوئی چھینٹے نہیں پڑے تو پھر وہ کیا کرے گا, وضو کیا, پاؤں پر مسا کیا. مسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ساکس پہنی ہوئی تھی. کتنے لوگ وہم کرتے ہیں نا وہ ساکس کے معاملے میں, ہائے پھر یہ ہو گیا ہوگا, اچھا پھر کچن میں گئے تھے تو چھینٹا پڑ گیا ہوگا, یا صفائی کی تھی تو ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارا دین جو ہے ہمیں وہمی نہیں بناتا, پریکٹیکل بناتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ سوچ کر انسان اپنی جو اپنی اسپرچویلٹی اس کو ضائع نہ کرے. سم ٹائم اتنی چھوٹی چھوٹی فقہی چیزوں میں ہم لوگ مگن رہتے ہیں کہ جو عمل کی بات ہوتی ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پاؤں پہ ساکس پہنی ہوئی تھی, واش روم میں گئے, اور اس دور میں کوئی اس طرح کے کلین اور ٹائڈی قسم کے واش روم بھی نہیں ہوتے تھے. لہٰذا وہ پیشاب کیا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے مسا کر لیا, پھر کھڑے ہو کے موضوع سمیت نماز پڑھ لی. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, دیکھیے صحابہ کا کتنا خوبصورت جواب تھا, رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل حاضر, میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت کرائیٹیرین ہے, کوئی کام کرے اس کی کوئی لاجک پوچھتا ہے, کوئی اس کی دلیل پوچھتا ہے, کیوں کرے, وجہ اللہ کے نبی کرتے تھے. اچھا بھی کیوں نہ کرے, اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. مجھے بتائیے کہ اس سے بھی بڑھ کر کسی کے لیے کسی بات پہ عمل کرنے کی کوئی سند ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے؟ اور یہ بھی کچھ اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں نہ کرو, اللہ کے نبی نہیں کرتے. ہم اس کے بعد عموماً کیا سوال پوچھتے ہیں, کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کے نام پہ بعض اوقات کچھ ایسے کام لوگ کرتے ہیں محبت میں صحیح اجر کے حصول کی خاطر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا, اور جب آپ نے نہیں کیا تو صحابہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں تھے. یہ بات میں کچھ لوگوں نے اپنے اون پہ کوئی عبادت کی, کوئی کام کیا تو وہی چیز وہ لے کر کرتے, تب جب آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کیا, تو فوراً دا نیکسٹ کوسچن کیا لوگ کرتے ہیں, پھر کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, اور دین اللہ کے نبی کے ذریعے سے پھیلا ہے. پھر تو میں اور آپ جو مرضی کہہ دیں اور اس کو دین کے اندر ایڈ کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ روڈ پہ جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ریڈ پہ کھڑی کرتے ہیں اور گرین پہ چلا لیتے ہیں, یلو پہ آپ الرٹ دے دیتے ہیں, لیکن کس کے بنائے ہوئے قانون ہے؟ گورنمنٹ کے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق, آپ جاتے ہیں اور گرین لائٹ دیکھ کر گاڑی روک لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, میں گاڑی روک لوں, کوئی پوچھتا بھی کیوں روکا, تو آپ کہتے ہیں حرج ہی کیا, میں نے احتیاط کے تحت روکی ہے کہ شاید پھر بھی کوئی گاڑی ادھر سے ادھر نہ آ جائے. تو قانون بدل جائے گا نا, گورنمنٹ کہے گی حرج یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی لیکن کوئی آ تو سکتی ہے نا, اور سب سے بڑی بات ہے کوئی اور کھڑا ہو جائے وہاں. آج سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, چلتے جاؤ چلتے جاؤ, گو ہیڈ. تو کوئی پوچھے بھائی کیوں, وہ کہے گا میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں, کیا حرج ہے؟ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, اسی طرح دین کے معاملے کو تو بالکل بھی نہیں لے سکتے. جس جس کام کی کوئی سند مل جائے, دلیل مل جائے, اس کو خوشی سے کیجئے, اور جب نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ حدیث کیوں پسند تھی, کیونکہ یہ حدیث جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں, اور جریر بن عبداللہ کی کیا خوبی تھی کہ یہ آخر میں اسلام لانے والوں میں تھے. یعنی صحابہ کے دور کا اگر آخری دور دیکھے تو اس میں یہ مسلمان ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ مائدہ میں وضو کی بات ہوتی ہے کہ پاؤں دھوئیں. اب پاؤں کے دھونے سے مسح کا عمل منسوخ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ دیا کہ جی مسح کا حکم شروع میں تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا, تو یہ بات نہیں ہے. سورۃ مائدہ بالکل آخری دور کی صورت ہے. اب جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب لے لیجئے کہ دیکھیے جو مسح کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے شرط کیا ہوتی ہے. یعنی یہ بات سمجھ لیں تو جوتے کا سوال خود سمجھ آئے گا. مسح کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کا پورا پاؤں اینکلز کہتے ہیں ٹخنے, اس کے سمے ڈھکا ہوا, ٹھیک ہے؟ کل تو بعض ساکس بھی ایسی آتی ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہوتی ہیں, وہ فینسی سی ساکس ہیں, اس پہ مسح آپ نہیں کریں گے. اب اگر آپ نے کوئی جوتا ایسا پہنا ہے, مثال ہے کہ یہاں تو آپ کو اس کا تصور عام طور پہ نہیں آئے گا, لیکن جیسے سنو شوز ہوتے ہیں باہر, لیکن مجھے یقین ہے کہ ناروے میں جو سنو شوز پہنتے ہیں تو اس سے پہلے نیچے چار چار جرابے بھی پہن چکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو صرف جوتے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا نا. تو اگر ساکس کی طرح آپ کا جوتا بھی پورا کورنگ ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے پاؤں دھوئے اور آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور اس وضو کے ٹوٹنے سے پہلے وہ جو پہن لیے, ٹھیک ہے, اور پھر اتارے نہیں اور وہ یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک قسم کا موٹا سا ساکس بن گیا, ٹھیک ہے. لیکن پھر شرط وہی ہے کہ پھر اس جوتے کے ساتھ آپ کسی کے مسجد کے جائے نماز پہ نماز نہیں پڑھیں گے, آؤٹ سائڈ پڑھیں گے. اب دوسری سوال ہے کہ جب جوتا اترے گا تو وضو بھی ٹوٹے گا آپ کا, کیونکہ جب جراب اتر جاتی ہے, موزہ اتر جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک کیا ہے، یب دیو دب آئی ہی و یو جا فی فی سجودی، دونوں سوری سجدے کے دوران دونوں بازو کشادہ اور پہلو سے دور رکھنا. یب دیو بدا سے مطلب کھلنا ظاہر کرنا، دب آئی ہی، دب آئی کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بازو یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے نا ہمارے اس کی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بغلوں کے قریب کا جو حصہ ہے اس کی بات. حدیث پڑھ کے پھر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گی. عن عبداللہ ابن مالک ابن بخینہت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی تھے جب وہ نماز پڑھتے، فرج بین یدیہ کشادگی رکھتے یعنی سوراخ بناتے مراجعہ کے تھوڑا اوپن کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتی یہاں تک کہ یبدو نمایاں ہو جاتی کھل جاتی، کیا بیادو سفیدی وائٹنس، ابتہی ان کی بغلوں کی. اب یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کو دیکھ لیجئے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ پورا یوں ہاتھ، جیسے یہ جو حدیث ہے نا وہ اس کے لیے، یعنی سجدے میں جب آپ نیچے جائیں تو آپ کو اپنا یہ بازو ادھر نہیں لگانا، یعنی کچھ لوگ یوں سمٹ کے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، اس کو تھوڑا کھولتے تھے، یہ بدئی یہ ویاد، یعنی صحابہ کہتے کس طرح کرتے کہ جب ہم پیچھے سے دیکھتے تو آپ کے بغلوں کی وائٹنس جو تھی وہ نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ دیکھیں تو آج ہمارے کلچر میں نماز پڑھنے کے طریقے میں جو ایک بہت بنیادی فرق بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عورتیں نماز سمٹ کے پڑھیں گی، مرد کھول کے پڑھیں گے، اور خاص طور پہ سجدوں کے دوران عورتیں بالکل وہ ممنی سی بن کے اور جھکی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں سلو کما رائی تمونی اسلی، حدیث شروع میں ہم پڑھ چکے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. عورت اور مرد کی نماز میں ستر کا فرق ہے، ستر کا فرق بہت زیادہ ہے اس کے اندر، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے. اور یہ چیز ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ عورت اور مرد اسلام کا ایک حصہ ہے، پوری شریعت مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسی ہے. اگر مرد کے لیے پانچ نمازیں فرض ہے تو عورت کے لیے بھی پانچ نمازیں فرض ہیں. اگر مرد کے لیے زکات 2.5% ہے تو عورت کے لیے بھی 2.5 ہی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آدھی کر دی. عبادت سیم ہے، اس پہ بھی حج جتنا فرض ہے اس پہ بھی اتنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جو روزے 30 وہ رکھے گا تو عورت بھی اتنی رکھے گی، اللہ یہ کہ اس کے کوئی پیریڈز کے چھٹ جائیں گے. فرق کتنے عورت اور مرد میں، معاملات میں، حقوق اور معاملات میں، کہ مرد جو ہے وہ کمائے گا، ٹیک کیئرر ہے، قوام ہے، عورت گھر میں بچوں کو سنبھالے گی، صفائی کرے گی، یعنی اس کی فزیکل ایبلٹیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا فرق کر دیا. بینگ اے مسلم مرد اینڈ عورت سیم ہے. سورت نحل کی ایک آیت میں آتا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا، ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے عبادت میں اور معاملات میں، یعنی عبادت کرنے اور اس کے اجر میں فرق نہیں ہے. تو لہٰذا عورتوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے، نہ تو بہت کھول کے ایک دم چڑچڑانے والے سٹائل میں کھول کے اپنے جسم کو پیش کیا جائے اور نہ بالکل چھپا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ برا لگتا ہے لائک دس. ویسے تو عورت کی نماز کا موضوع کہیں نہ کہیں اور آئے گا، لیکن چونکہ آیا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں سننی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں عورت جب اپنے آپ کو کھول کے سجدہ کرتی ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، پہلی چیز ایک لوگ کہتے ہیں. پھر دوسری بات کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ تصور سے دیکھیں اپنے ذہن میں کہ جب کوئی رکوع کرتا ہے نا تو اس وقت ہپس زیادہ کھلتے ہیں. آپ بیٹھے ایک عورت آپ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے بل پر، تو اب وہ جب رکوع میں جاتی ہے تو اس کا پورا ہپس، اس کی بیک جو وہ اوپن ہوتی ہے سب کے سامنے. سجدے میں تو بیٹھنے کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ نماز کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی ایک عورت تنہائی میں نماز پڑھے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے نماز شروع کر دیں یہ بھی درست طریقہ کار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن امید ہے کہ صرف اتنی بات سے کلیئر ہو گیا کہ آج سے ہم نے سجدہ کیسا کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، نہ بالکل سمٹنا ہے نہ بہت کھلنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ اتنا اونچے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ، نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، وہ اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، آپ اتنے اونچے تھے. یہ جو پیٹ ہے نا اس کو تھائیز کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے، اور ادھر سے یہ بات ہم نے ابھی پڑھ لی، نارملی سجدہ کرتے تھے. اور اس طرح سے مرد اور عورت کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑی وجہ بھی نہیں بنانی چاہیے. کوئی کر رہا تو اس کی مرضی ہے، کرنے دیں، لیکن آپ کو اگر حدیث پہ یقین ہے، صحیح بات سمجھ آ گئی تو آپ اس کو مان سکتے ہیں. پھر اگلا کہ فضل استقبال القبلتی، نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونے کی فضیلت. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازمی ہے. کچھ جانتے بوجھتے انکار کی نیت سے قبلے کا تعین نہ کرے یا اس کی بغیر نماز پڑھ دے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ روایت آپ سب میرے ساتھ دہرا لیجئے, کافی دن سے دہرائی نہیں ہے تو وہ پھیکے پھیکے نہ ہو جائیں. چلیے پڑھتے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر فلا تغفر الله في ذمته. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من جس نے صلاح نماز پڑھی, یعنی من صلاح جس نے پڑھی, صلاح تنا ہماری طرح کی نماز, یعنی جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھے, بس تک بلا قبل تنا اور اس نے منہ کیا قبل ہمارے قبلے کی طرف, وہ اکل ذبیح تنا اور اس نے کھایا ہمارا ذبیحہ یعنی حلال میل کھایا جس طرح مسلم اسلامک طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت کھایا, فذلک المسلم تو بس وہ مسلم ہے. کیسا مسلم ہے؟ الذی لہ وہ جس کو جس کے لیے ذمت اللہ ہی اللہ کا بھی ذمہ ہے, ذمت رسول ہی اور اس کے رسول کی بھی پناہ ہے یا ذمہ ہے, لہذا تم کیا نہ کرو, فلا پس نہ تغفر اللہ فی ذمتی ہی بس تم اس میں کچھ کمی نہ کرو, یعنی اللہ کی جو چیز ہے اس کو اپنے اوپر سے الگ نہ کرو. اب حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ کہ مسلم ہوں کے کچھ ریچولس ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے, قبلے کا تعین نہ کرے, کھانے پینے میں ذبیحہ کا حلال کا حرام کا فرق نہ رکھے,
تو کیا فذلک المسلم کی بات اس پہ پوری ہوتی ہے؟ پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے فذلک المسلم, تو مسلمان ہونے کا لازمی نتیجہ انسان کے عمل پر پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ جو کہی کہ اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول ہے, تو ذمہ سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جس دور میں یہ باتیں کی جا رہی تھی, ذمی کہتے تھے اس شخص کو جو نان مسلم ہو لیکن کسی مسلمان حکومت کے انڈر رہے, جس کو آج کے دور میں مینورٹیز کہہ سکتے ہیں, اقلیت ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر میجورٹی مسلمز کی ہے نا, اور پاکستان خود کو ایک مسلم ملک کہتا ہے, اب وہاں کرسچن اینڈ جیوز رہیں گے یا ہندو رہیں گے یا بدھس رہیں گے, کوئی بھی نان مسلم ہے. اب ہوگا کیا کہ اینڈ آف دا ایئر مسلمز کے مال میں سے زکات جائے گی, اور آج ہمارا تو چونکہ نظام ہی سب بگڑا ہوا ہے نا, ہم آئیڈیل دور سے تو گزر نہیں رہے. جب آئیڈیل ٹائم ہوگا تو زکات ساری کی ساری بیت المال میں جاتی ہے. یہ عورتیں خود اپنی مرضی سے اپنی ماسیوں کو نہیں دے دیتی زکات, وہ حکومت کو دیتے ہیں اور حکومت پھر اس کو فلاحی کاموں پہ لگاتی ہے, کیونکہ مسلم حکومت میں ٹیکسز نہیں ہوتے. آج بھی آپ کو حیرت ہوتی ہے, سعودی عرب چلے جائیں, یو اے ای میں چلے جائیں, نو ٹیکس ایٹ آل. مرد تو رش سے دیکھتے ہیں. وہ اس دفعہ بھی ایسی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک کھانا لیا, کسی نے تو بہت مہنگا لگتا کھانا, کافی زیادہ مہنگائی کر دی گئی اب جب سے اسپیشلی بڑے بڑے ہوٹلس بنے, تو وہ ایک بردر کی بات یہی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ کوئی ٹیکس کی ذمہ داری نہ کچھ, تو یہاں تو بہت سستا کھانا ملنا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جتنا مرد کماتے ہیں اس میں سے پے چیک میں سے کتنا بڑا لمبا حصہ جو ٹیکس میں چلا جاتا ہے, تو مسلم حکومت میں ٹیکس کی جگہ پہ زکات ہے. جب زکات سے کٹا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نان مسلم رہے ان کی تو زکات ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی تھی جو پر پرسن نان مسلم مسلم حکومت کو دیتا. یہ دینے کا مطلب یہ کہ میں آپ کے ملک میں ایک پرامن شہری بن کے رہوں گا اور میں آپ کو ستاؤں گا بھی نہیں, اور جو ملک کی فلاح و بہبود ہے اس میں میری طرف سے یہ چھوٹا سا حصہ پڑا. اس شخص کو ذمی کہتے ہیں. اب یہاں ذمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح ایک نان مسلم کسی مسلم ملک میں ذمی بن کے رہتا ہے, تو دیٹ مین کہ اس کا ارادہ کوئی شر کا نہیں, فساد کا نہیں, اور پھر حکومت پہ لازم ہے کہ اس کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت کرے. اگر کسی نان مسلم کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے, حکومت ڈیفینیٹلی اس کی کسٹڈی کرے گی, چیک کرے گی کیوں ہوا. تو یہاں یہ مراد ہے کہ جو یہ کام کرے تو اللہ اور اس کے رسول اس کی پھر ذمہ داری لے لیتے ہیں. کس طرح سے؟ یعنی کہ اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح یہاں پتہ چلا کہ جانتے بوجھتے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سم ٹائم عذر ہوتا ہے, عذر کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے, گاڑی میں ہے تو گاڑی مڑ رہی ہے, ہاں کچھ سفر کے دوران ایسی چیز ہوتی ہے. سم ٹائم خوف کا ایک منظر ہوتا ہے, بعض دفعہ دشمن سامنے ہے, قبلہ کسی اور طرف ہے, ڈر جائے کہ اگر قبلہ کی طرف مکر کے نماز پڑھی تو دشمن حملہ کر دے گا. اب مجھے اور آپ کو تو یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ آ سکتی کہ اچھا دشمن سامنے ہو تو پھر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور وہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں, لیکن سورت نساء میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ احکامات دے دیے ہیں. تو لہٰذا دیر آر سم ایکسپشنل کیسز, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. لہٰذا عام طور پہ جب آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں پوری کوشش کر کے قبلہ ڈھونڈنا چاہیے. بعض لوگ کہیں نئی جگہ جاتے ہیں, اچھا نہیں بتا چلو بھائی جدھر منہ کر لو اللہ ہی ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. کوشش کریں, اجتہاد کریں, سورج کی روشنی کدھر سے آ رہی ہے, کیا کر رکھ کہ اس کے بعد پڑھیں گے. اب صحیح پڑھا یا غلط پڑھا, کوشش کے بعد پڑھیں گے تو اجر ہوگا. بعد میں پتا چلا ٹھیک طرف پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ دو اجر ملیں گے, کوشش کا بھی اور صحیح طرف پہنچنے کا بھی. اور اگر پتا چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ غلط طرف نماز پڑھ لی تھی تو کوئی بات نہیں, گناہ کی بجائے ایک نیکی پھر بھی ملے گی کہ آپ نے کوشش تو کی. کب نہیں ہوگی یا گناہ کب ہوگا, جب بغیر کوشش کے جدھر دل چاہے ادھر مکر کے نماز شروع کرتے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلا باب ہے قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن رجل طاف بالبیت للعمرۃ, کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے متعلق ان سے سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. یعنی آپ دیکھیے طوفہ کا لفظ ہے نا, طواف, اس صرف طوفہ کا ترجمہ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے بعد میں اسائنمنٹ میں تو اس ایک شخص نے طواف کیا. یہاں سے عربی زبان کی کمپریہنشن دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں سمیٹتی جاتی ہیں. بل بیتی, گھر کا مراد بیت اللہ ہے, لل عمرتا, عمرے میں, ولم اور نہیں, یطف بینل اور نہیں اس نے طواف کیا. اب یہاں دیکھیے لفظ یطف ہی ہے وہی جو اوپر طواف ہے, لیکن یہاں وہ طواف نہیں مراد جو بیت اللہ کا ہے, بلکہ کون سا طواف, بین الصفا والمروہ, صفا اور مروہ کے بیچ کا طواف کیا اس نے. ٹھیک ہے, صحیح جس کو بولتے ہیں, یعنی ایک شخص ہے جو بیت اللہ میں گیا عمرے کے لیے, طواف تو کر لیا خانہ کعبہ کا لیکن صفا مروہ کی صحیح نہیں کی. کیا وہ شخص آیاتی مراتہ, کیا وہ آ سکتا ہے اپنی بیوی کے پاس, سمجھ آئی بات, یعنی کیا احرام کھول سکتا ہے یا احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں جو ایک پابندی کہ شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہے, کیا وہ شخص وہ تعلق قائم کر سکتا ہے. اب یہ سوال تھا کسی کا, جواب میں انہوں نے کیا کیا, فقالا, تو آپ نے فرمایا, کنہوں نے, ابن عمر نے, قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبن, کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار مدینہ سے آ کر, یعنی قادمہ میں نے آئے, تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے, پھر فطاف بالبیت سبن, پھر آپ نے بیت اللہ کا سات دفعہ طواف کیا, وصلی خلف مقام رکعتین, پھر مقام, اور مقام سے مراد جہاں مقام ابراہیم ہے, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, وہاں دو رکعتیں پڑھی, وطافا, اور طواف کیا, بین الصفا والمروہ, صفا اور مروہ کے بیچ میں, یعنی مراد طواف سے یہاں صحیح ہے, وہ بھی تو ایک طواف ہی ہے نا, خانہ کعبہ کا طواف گول ہے, صفا مروہ کا اوول کہہ لیجئے, یہ تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے. اچھا طواف تو لوگ خوشی سے کر لیتے ہیں, لیکن جو صفا مروہ کی صحیح میں بہت تھکتے ہیں, کچھ تو پہلے تھکے ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے, لیکن اگر عبادت کو بوجھ بنانے کی بجائے انجوائے کرتے ہوئے کریں, تھوڑا ریلیکس ہو جائے, آپ فوراً نہ کریں اور اس کے بعد جو کہ ایک چکر کے بعد بیچ میں کھڑے ہو جائیں دعائیں مانگ لیں تو مشکل نہیں لگتا, لیکن وہ پیچھے سے انسان تھکا ہوا جاتا ہے, پھر احرام کھولنا ہے, کرو کرو ختم کرو. اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے اسپرچولیٹی نہیں رہتی, جو یہاں سوچ کے گئے ہوتے ہیں وہ نہیں رہتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے. اچھے دنوں میں تو ہم نیکیاں کرتے ہیں, جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں, بہت ایزی تھا آپ آ جا کے بیٹھ گئے ادھر پڑھنے کے لیے, اگلے جمعے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں یا آپ کے گھر میں خدا نہ خاص کوئی بچہ بیمار ہو کچھ ہو, وہ وقت آپ کا بہت مشکل ہوگا نا. اور حج اور عمرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سمے نہ بات آنا, یعنی تون و کرہن, جس حال میں بھی عبادت ہوتی ہے کرو. اور بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا عبادت ہم کر رہے ہیں, اس وقت ہمیں پتا نہیں کہ ثواب بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, لیکن ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں, پھر صفا مروہ کے بیچ میں طواف کیا یا صحیح کی, وقد کان ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین نمونہ. کیا پتا چلا اس میں سوال کا جواب کیا ملا؟ کہ نہیں آ سکتا ایک مرد. یعنی یہ جو سوال تھا ان کا، انہوں نے اس کا جواب دیے بغیر بتا دیا کہ اللہ کے نبی طواف کرتے، طواف کے بعد دو نفل پڑھتے، آپ کو بھی پتہ یہ پڑھتے ہی ہوں گے، جب بھی کوئی طواف کرے اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ ملے یا اس کے اراؤنڈ کہیں بھی دو نفل پڑھے اور اس کے بعد زمزم پیے، پھر اس کے بعد صحیح کرتے ہیں. تو مراد یہ تھا کہ جب تک صفا مروہ کا کی صحیح نہ کر لیں تب تک احرام بھی نہیں کھلے گا، اور یہ حلت جو ہے جو یہ مطلب یہ بھی نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے، تو اگلی روایت میں کچھ اسی سے اور مزید بات ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، البیت بیت میں یعنی گھر میں، دعا فی نواحیہ کلیہا، تو آپ نے اس کے سب گوشوں میں دعا کی، یعنی کبھی کہیں کھڑے ہوئے کبھی کہیں کھڑے ہوئے، اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے دعا کی، ولم یصلی، اور کہیں بھی نماز نہ پڑھی، حت خرج منہ، یہاں تک کہ جب اس میں سے نکل گئے. فلما خرج، پھر جب وہاں سے نکل گئے، رکع رکعتینی، تو ادا کی دو رکعتیں، فی قبل الکعبتی، کعبہ کے بالکل سامنے. وقال، پھر کہا، ہاذہ القبلتو، یہ ہے قبلہ. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لگ رہے بات سے کہ صف جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تب کی یہ بات ہے، تو آپ نے جا کے دعا بھی کی، نماز ہر اندر کوئی نہیں پڑھی. یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف تو ایک عمل ہوتا ہے، بعض لوگ محبت میں نہ سمجھی میں خانہ کعبہ کے طواف کے ایریے میں نفل شروع کر دیتے ہیں، انتہائی نامناسب بات ہے. اور طواف مشکل ہی تب ہوتا ہے جب لوگ بیچ میں نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا مومن کب ہوتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے اور اگلی نماز کی صفیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، یا بعض لوگ سنتیں وہاں ادا کرنے لگتے ہیں تو تھکے پڑتے ہیں اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے. الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ کنٹرول تو کرتی ہے کراؤڈ کو، لیکن پھر بھی نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونا یہ قبلہ ہے، یعنی قبلہ خانہ کعبہ تو چاروں طرف ہے. اب جب حرم میں ہوتے ہیں تو ہم چاروں طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن آپ حرم سے باہر آئے، چار دیواری سے باہر، آپ اپنے ہوٹل میں، تو کیوں آپ کے کمرے میں انہوں نے سائن بنائے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کا سائن ہے کبھی ادھر کا. جو ہی حرم کی حد سے باہر آئے، یعنی جہاں آپ کو کعبہ نہیں دکھ رہا، پھر آپ کو اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا. پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر گئے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہ ہمیں کسی نے جانے دینا ہے، نہ ہمیں شاید اس کا کبھی موقع ملنا ہے، جب جائیں گے تو پتا کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل کعبہ کے اندر کی بات ہے نا. محبت لوگ کرتے ہیں لیکن کعبہ کے اندر پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا طریقہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حتیم میں جاتے ہیں تو آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں نا، کعبہ کی دیوار کی طرف، تو بیک کی طرف تو نہیں کرتے. تو اسی سے دلیل لے لیجئے، جب آپ حرم کے حتیم کا جو حصہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، سب کو اندازہ تو ہے ہی اس بات کا، تو جس صورت میں جس سمت میں حتیم میں ہم پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں گے تو اس کی جو چاروں دیواریں ہیں نا اس کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ کرے؟ جیسے ایک ریکٹینگولر آپ لے لیجئے، مثلاً جیسے یہ آپ دیکھیں یہ ٹیشو باکس ہے، اگر آپ اس کو حرم خانہ کعبہ سمجھے، آپ اس کے اندر چلے گئے، اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ ادھر پڑھیں تو اس طرف منہ کریں گے ادھر، یعنی اس کی دیواروں کے چاروں طرف ہی ہے نا. تو بہرحال یہ خانہ کعبہ کی ایک کو قبلہ بنانے کی طرف یہ ساری باتیں ہیں. پھر قبلے کے بارے میں ایک اور روایت، انشاءاللہ یہ اس سیشن کی آخری روایت ہوگی، اور اس میں کیا ہے، التوجہ نحو قبلتی حیث کانا، آدمی جہاں کہیں ہو نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کہی ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا قبلے کی تبدیلی کا، تو کیا کہا آئیے اس کو دیکھتے. عن البراء رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے بیت المقدس کی طرف، ستت عشر شہرن او سب ات عشر شہرن، 16 مہینے یا 17 مہینے. ستہ کہتے ہیں 6 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، 6 اور 10 کیا ہو گیا؟ 16. جی 16 اور پھر سبع 7 اور عشرہ 10 یعنی 7 اور 10 یعنی 17 مہینے نماز پڑھی. تقدم بینہما مخالفت فی اللفظ, دونوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے, یعنی یہ حدیث پیچھے اوپر گزر چکی ہے اور الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. کیا پتا چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آلموسٹ 16-17 منتھ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, اور مکہ میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مدینہ میں جا کر اللہ نے یہود کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص کوئی تمہارے خلاف نہیں ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور حکمتیں تھیں جو ہم ان آیتوں کی تفسیر میں کرتے ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ کچھ عرصہ تقریباً 16-17 منتھ ایسے آئے ہیں ہسٹری میں کہ قبلہ خانہ کعبہ کی جگہ پہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں, جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ, کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے اور جب جدھر وہ سواری جاتی آپ کو لے جاتی, لیکن فاذا اراد فریدتن, ابھی بڑا اہم مسئلہ, جب وہ فرض نماز کا ارادہ فرماتے, نزلا تو اترتے, فاستقبل القبلتا تو استقبال کرتے قبلہ کا, یعنی نفل نماز تو آپ سواری پہ پڑھتے, لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تو سواری کو روکتے, نیچے اترتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, بہت کلیئر مسئلہ آ گیا نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, بعض کہتے ہیں کہ اچھا کیا فرق پڑتا ہے اب کدھر کریں, تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے قبلہ لازم ہے. دوسری بات ہے قبلے کو معلوم, قبلے کا معلوم ہو اور اس کا اہتمام نہ کرنا, اس سے نماز نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ نفل نماز میں انسان جدھر بھی قبلہ سواری کا منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہے, ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اونٹنی پہ بھی جب آپ نفل نماز شروع کرتے تھے تو شروع میں اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کرتے, پھر اس کے بعد وہ جدھر منہ کرتی ادھر کر لیتے, یہ بھی چیز ہے. لیکن چلیے آپ کو جہاز میں بیٹھے نہیں پتا, حالانکہ آپ تو ساری ڈائریکشنز پتہ چلی جاتی ہیں یا آپ کی گاڑی ہے, تو نفل میں آپ کر سکتے ہیں نیت, لیکن فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب بھی کبھی کہیں جائیں, نماز ہم صاحب کے لیے ایک اہم چیز ہے اور اس نماز کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے. بہت سارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں, سب کا ذہن میں خیال رکھتے ہوئے جواب دے دیتی ہوں کہ جب گھر سے ہی نکلیں تبھی دیکھ کے نکلیں کہ کیا واقعی اس وقت آپ کو کسی نماز کے مس ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے. ہمارے اسکیڈولز ہونے ہی نمازوں کے ساتھ چاہیے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں 15 منٹ بعد نماز کا وقت ہو گیا, آپ کہتے ہیں گاڑی میں پڑھ لوں گی, تو آپ 15 منٹ رک جاتے. ٹھیک ہے, یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تاکہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے. کیونکہ دیکھیے جس کام کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بغیر وجہ کیسا نہیں کرنا, کوئی ایسی ایکسیپشن ہے, مجبوری آ گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹک ہو گئے ہیں, پھنس جائیں گے, اب کیا کریں. مثال ہے آپ جہاز میں ہیں, عام طور پہ تو الحمدللہ موقع مل جاتا ہے جگہ کا, اور اسی طرح سے کہ بھائی لوگ اجازت دے دیتے ہیں, اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. جب وہ ریفریشمنٹ ختم کر لیں, سب اپنی جگہ بیٹھ کے نمازی بھی, تو اس وقت آپ جائیں واش روم یوز کریں, اور پیچھے جگہ ہوتی ہے جہاں بھی وہ سسٹرز بیٹھتی ہیں, آپ ریکویسٹ کریں وانٹ ٹو پرے, کبھی نہیں روکتے. اور میں نے دیکھا نان مسلم فلائٹس والے تو بالکل بھی نہیں روکتے, وہ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اب وہاں ایمرجنسی ڈور ہے, کہیں بھی ہے, چادر بچھا دیں گی کچھ, اور انہیں کہ اٹ ول ٹیک اونلی فیو منٹس, تو کچھ نہیں کہتے ریئلی. کیونکہ ایون جہازوں میں جو لانگ ٹریولز ہوتے ہیں, جو لانگ فلائٹس ہوتی ہیں, تو اس میں تو وہ ویسے بھی جو پیسنجرز کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹریچ آؤٹ کریں نا, کھڑے ہوں بیٹھے, منع نہیں کرتے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ فلائٹ فل ہے, پوری پیکڈ, اور جہاز چھوٹا ہے اور جگہ ہی نہیں ہے, اب کیا کریں آپ؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کی نماز ہے اور فلائٹ اترنے میں گھنٹہ آدھا, اور جاؤں گی تو وہاں عشاء ہوگی. بالکل اس طرح اس دفعہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ, فلی پیک فلائٹ تھی اور جہاز بھی یعنی اتنا تھا بڑا, تو جب نماز پڑھنے کے لیے دیکھا کہ موقع نہیں, پوچھا تو ان سے نہیں مل سکا, اب کیا کرے؟ اب دو چوائس ہیں, کیا آپ صبر کر لیں اور جا کے نیچے پڑھیں, پھر اس میں خیال کیا آتا ہے کہ اللہ نہ کرے جہاز کو کچھ ہو گیا تو نماز کا وقت آ گیا نا. پھر میں نے کیا سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ فرض اس نیت سے بیٹھ کے پڑھوں کہ میں اسٹک نہ ہوں اس وقت, اور اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو سکے, بہرحال, اور یہ سوچا کہ ابھی پڑھ لیتی ہوں, اس سوچ میں کہ اگر تو مجھے کچھ ہو گیا تو گئی. فرض تو سمجھ لینا، لیکن اگر میں جب نیچے اتر جاؤں گی خیر سے عافیہ سے تو ایئرپورٹ پہ میں عشاء کے ساتھ پہلے مغرب بھی پڑھ لوں گی، تو الحمدللہ دونوں چیزیں ہو گئیں، آپ وہاں بھی پڑھ لیں آپ ویسے بھی کر لیں، تو یعنی نماز پڑھ بھی چکے ہونا تو دوبارہ بعد میں اس کو دہرا لیں، یہ ہر ایک کو یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود پھر سمجھ دے دیتا، لیکن ان ایشوز پہ بہت زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں جو باتیں سنیے آپ لوگوں کا حق ہے، کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، کلیئر ہیں ایشوز، مسائل سمجھ آ رہے، ماشاء اللہ مفتی بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نمازوں کو اب چیک کرنا شروع کر دیا نا آتے جاتے، جی آپ نشین، سیم چیز ہے، دیکھیے فرض ایک چیز ہے، سنت اور نفل دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت سارے ہمارے کلچر کے ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ سنت اور نفل کے بارے میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دی وہ فرض ہے، اللہ کے نبی جو نفل پڑھتے تھے ہمیشہ ان کو سنت کہیں گے، اور کچھ نفل ایسے ہیں کہ آپ کو بس یہ ہے کہ آپ پڑھے نہ پڑھے مطلب اس کے لیے کوئی بہت نہیں، اس کو ہم لوگ اپنے کلچر میں نفل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفلوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہے وہ نفل جو اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھتے تھے اور ریکمینڈ کرتے تھے اور آج ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، لیکن ان کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فرضوں کا، وقت پہ پڑھنا ضرور پڑھنا، چھٹ گیا تو گناہ ہونا قضا ہونا، ایسا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، تو وہ ہے سنت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو نفل الگ سے ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ عشاء کی نماز ہمارے یہاں 17 رکعت کس طرح مشہور ہے، نفل ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، ظہر کی نماز 12 رکعت کیسے ہے، آخر کے 2 نفل ساتھ ہیں، تو بعض لوگ صرف اس لیے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے کہیں جاتے جاتے کہ نہیں 17 رکعتیں پڑھنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، سوری 12 رکعتیں پڑھنی ہے آدھا گھنٹہ لگے گا تو میں پڑھتا ہی نہیں، تو اس کا آسان سا حل کیا ہے کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں 4 رکعت وہ پڑھ لو اور باقی جو تمہارے رہ گئے ہیں وہ تم کسی بھی مناسب طریقے سے بعد میں پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، جی اور کچھ، جی آپ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، دیکھیے کہ نمازیں جو ہماری پچھلی زندگی کی چھٹی ہوتی ہیں، اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے ساتھ ہی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں انہیں کی نمازیں چھٹتی ہیں جن کی مائیں غافل تھیں، انہوں نے ان کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی، آج بھی ایک مسلمان ماں اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جائیں یا یو اے میں جائیں، ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ نماز کے وقت میں کوئی پیچھے نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ 98% لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ 10 باتیں ان کے بارے میں اگر آ کے باتیں کرتے ہیں یہ ہے وہ کچھ بھی، لیکن یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، اب سوال پیدا ہے ہم جیسے لوگ جن کو فرض اور سنتوں کا ہی فرق نہیں زیادہ بتایا گیا، دس اینڈ اب بہت چھوڑی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ سمجھ آ گئی، اب آپ پوری نمازیں پڑھتی ہیں، اب جو پچھلی زندگی کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں جس کا آپ کو پتا نہیں ہے کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کی کمی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری سنتیں اور ہمارے نفلوں سے ادا کرے گا۔ رہ گئی بات اب آج ظہر کی نماز کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر ہے تو عصر پڑھیں گے، آپ اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ سٹک گئی یا سوتا رہ گیا اٹھا پتا چلو ہو مغرب کے جانے لگی تھی ہو گئی فوراً پڑھیں گے، یعنی جن نمازوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کی یہ چھٹی ہے وہ آپ فوراً ادا کریں گے، اس کو اگلے دن پہ نہیں ڈالیں گے کہ آج کی ظہر کل کی ظہر سے، یہ بھی ایک ہمارے کلچر کا ایک بہت ہی میتھ ہے، آج کی فجر چھٹ گئی کل فجر پہ پڑھیں گے، اگلے دن تو اور ہی نہیں آنکھ کھلنی کیونکہ ایک ہی جگہ دو پڑھنی پڑیں گی، ہاں پھر لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سوتا رہ جائے یا بھول جائے جو ہی اس کو یاد آئے جب وہ جاگے فوراً اٹھتے ہی وہ پوری نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری پچھلی کمی بیشی اس کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اپنا حساب برابر رکھنے کی توفیق دے، جی بالکل، جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ جماعت ہوئی سب نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ایک شخص وہاں سے اٹھے تو ساتھ جا کے پھر نماز پڑھنے لگ گئے، جب وہ نماز پڑھ کے اٹھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے نماز دوبارہ پڑھی، اس سے پتا چلتا آپ کو غیب نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی, اصل میں آج میری سنتیں رہ گئی تھی تو میں نے مسجد میں آ کر سب کے ساتھ جماعت سے پڑھی, اب میں نے وہ سنتیں ادا کی ہیں. تو اس پہ آپ خاموش تھے, کچھ نہیں کہا. تو یہ حدیث تقریری حدیث میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی کام کرو اور وہ کچھ نہ کہیں تو یہ بھی اس بات کی اجازت بات ہے کہ اٹس الاؤڈ. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہوگا. پھر اس میں دو طریقے ہوں گے, فرض پڑھ لیں پھر چیک کریں کہ ابھی سن رائز میں بالکل ہی ایک دو منٹ ہے, اگر کچھ ویٹ کر لیں, جو ہی سن رائز ہو جائے پھر آپ سنت ادا کر لیں. ٹھیک ہے جی.
تو آپ باقی جو
نمازوں کی سنتیں ہیں اوپشنل, لیکن جو فجر کی سنتیں جی, اگلی ایک ٹاپک اسی چیپ بک میں ہم پڑھیں گے نمازوں کے اوقات کے بارے میں بھی, لیکن بس ان کی بات میں سے اتنی بات ہے کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے, حضر میں بھی پڑھتے تھے. عام دنوں کی جو باقی نمازیں ہیں ان کی سنتیں سفر کے دوران, جب تین دن کا سفر ہوتا تھا تو نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کی امپورٹینس ہے, اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق دے. فرمایا کہ اگر ان دو سنتوں کا اجر پتہ چل جائے لوگوں کو تو کبھی نہ چھوڑیں. دنیا کی ہر دولت سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ دو سنتیں پیاری ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ الله أكبر,
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی, امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ ہمارا بخاری کا سیشن ہم نے کمپلیٹ کیا, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی السلام علیکم, جو امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی ابھی. سبحان اللہ, مائک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ, یہ پیر ٹاک کی کوئی پرابلم ہے, مائک جو ہے وہ خود ہی کی ڈراپنگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب ہم اس کو, ہمارا کلاس کا ٹائم تو فنش ہو گیا. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ. تو سسٹر آپ کے جو کوسچن تھے انشاءاللہ ہم ان کو فارورڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایز پر ایز مجھے, میں نے کوئی اس طرح کی حدیث پڑھی نہیں کہ آپ اس کو نہیں ریپیٹ کر سکتے, یعنی ہو, لیکن استاذہ جی کو کر دیں گے. کیونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو آپ مسجد میں گئے ہیں یا کسی کے ساتھ جماعت کرنی پڑی ہے تو وہ دیٹ از الاؤڈ نا. تو اینی ہو, اس کو ہم انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا, سازا جی کو بھیج کے, کہ جیسے آپ, مجھے یہ یاد ہے کہ پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وہ نماز جو ہے وہ نفل ہوگی نا, کہ اگر آپ نے دوبارہ گئے ہیں مسجد میں تو آپ نے وہاں پڑھ لی. لیکن اس کو پھر بھی ہم انشاءاللہ کنفرم بھی کریں گے اس کو, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. واللہ اعلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز دی بیسٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کنفرم کر لیں گے. باقی اگر آپ کہیں گے تو ہم آج کا ریکیپ کریں گے, نہیں تو ہم کلاس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا. آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ریکیپ, کوئک سا ریکیپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں ہمیں پتا چلا, تو پہلی ہم نے حدیث نمبر 253 تھی کہ نماز میں اگر ہو سکے تو ایسے سجدے کی جگہ پہ ہم کوئی کپڑا رکھ سکتے ہیں آگے اپنے, ہے نا. تو سبحان اللہ, ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنا پڑے. ابھی تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, پھر بھی ہمارے لیے نماز کتنی مشکل ہے نا. تو سبحان اللہ, وہ دیکھیں کہ گرمی کی وجہ سے اور اپنے ہی کپڑے کو آگے, دیٹ میک می ریئلی ٹو کرائی نا, کہ سبحان اللہ کہ کس حالت میں وہ لوگ کس طرح پڑھتے تھے. تو ان کے اجر بھی پھر اتنے ہی ہوں گے نا. تو ہم لوگ تو اینی ہو, اس سے جو لیسن نکلتا ہے یو کین ریڈ یور پریئر ایٹ کارپیٹ. بالکل اگر صاف ہے تو ضرور ہم پڑھ سکتے ہیں اس پہ. ابھی تو الحمد للہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ نجاست ہوتی ہے, کہ بچوں کا بھی پیمپرز یوز ہوتے ہیں, تو الحمد للہ گھروں میں اس طرح کی کوئی نہیں, ہم اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی وہم کرتا ہے یا کچھ لوگوں کو جیسے ہے کہ کوئی سانس کا مسئلہ ہے کہ کارپیٹ کے کچھ ہوتا ہے نا کوئی ایسی فلفی سا وہ اس کا جاتا ہے سانس میں, تو وہ اپنا اگر چاہیں تو ایکسٹرا کپڑا آگے سجدے کی جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے نا. کچھ لوگ وہم کرتے ہیں اس طرح کا, یا کچھ لوگوں کا جینوئن ریزن ہوتا ہے نا, وہم تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن جینوئن ریزن ہے, یا باہر نماز پڑھ رہے ہیں کہیں ہے چھوٹا سا کپڑا تو صرف سجدے کی جگہ پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر دوسری جو اگلی والی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ بتائیں جوتوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نا الحمدللہ, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم مسجد میں جا کے پڑھنے لگ جائیں, نجاست نہ لگی ہو اس پہ, ٹھیک ہے. یہ آؤٹ ڈور کے لیے ہے نا, تو یہ آؤٹ ڈور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں, کیونکہ چھوٹے بچوں کے کئی دفعہ ایکسکیوزز پتہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, اب ہم لیسز کھولیں اس کے پھر بند کریں, تو اس چیز کو وہ اوائڈ کرتے ہوئے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا. تو دین میں سبحان اللہ کتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے نا, اور دین میں آسانی ہے نا اف دے آر کلین. اور کلین بھی ان کو پھر یہ کہ آپ جیسے گھاس پہ ہیں تو اس پہ رگڑ کے آپ کلین کر سکتے ہیں نا اس کو ان شاء اللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ آسان اسپیشلی یہ پریکٹیکل ہے کہ جب ہم آؤٹ سائڈ ہوں, کہیں پکنک پہ گئے ہوں یا مجبوری میں, جیسے بچے کہیں باہر ہیں اسپورٹس فیلڈ میں ہیں, تو ان کے لیے بہت آسانی ہے اس بات میں نا الحمد للہ. اور اس کے بعد دیکھیں جو ہے موزے پہن کر نماز پڑھنا, اس پہ مسح کرنا ہے نا, یہ تو الحمد للہ کلیئر ہے نا سارا, کہ موزے اس قسم کے ہونے چاہیے کہ جو اینکل تک پورا پاؤں کو اوپر نیچے سے کور کیے ہوں, ہے نا, اور ان میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہوتی ہے نا جیسے اسٹاکنگز ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر مسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے موٹی ہو, جیسے جیسے کور ہو گیا, یا ایک اسٹاکوں والی ہوتی ہے نا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اور اتنی مطلب اس کا یہ کہ اس کے اندر سے اگر ہم مسا کریں گے تو پانی چلا جائے گا, وہ جو اسٹاکنگ ہوتی ہیں تو وہ بالکل گیلا ہو جائے گا, ہے نا. تو اتنی ہونی چاہیے. تو بس یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنا اسٹرکٹ کر لیا کہ صرف لیدر کی ساکس ہوں گی تو تب ہوں گی, یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس اتنی وہ موٹی ساکس ہوں کہ جنہوں نے سارا کچھ کور کر لیا, ان یور ساکس اینڈ شوز. پھر شوز کی بھی دیکھیں کنڈیشن, یہ بتائیے آپ کو کہ شوز اس قسم کے ہوں کہ وہ پورا کور کریں, اینکل تک پاؤں کو کور کریں. اب یہ نہیں کہ کسی نے سینڈل پہنے ہوئے تو اس کے اوپر مسا نہیں ہوگا پھر, ہے نا. اور پھر یہ کہ جب آپ شو اتاریں گے تو پھر آپ کا وہ ٹوٹ گیا نا وضو, پھر دوبارہ سے آپ کو وضو کر کے پھر پہننے ہوں گے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے نا یہ بات. اچھا اس کے بعد اگلی والی حدیث سنیے, یہ بھی اس پہ بہت زیادہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو نا, کہ بازوؤں کو کھلا رکھنا, کیونکہ یہ انڈو پاک کلچر میں یہ بات بہت کامن ہے نا, کہ عورتیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سمیٹ کے اس کو بازو پورے کے پورے اپنے کوہنیاں تک نیچے زمین پہ لگا لیتی ہیں. اور اس کی تجھی کیا بتائی جاتی ہے کہ عورتوں کی وہ ستر کے لیے نا, ہے نا, ایسے آپ نے ایکسپیرینس کی ہے, ایسے دیکھا آپ نے. تو اس کا لیے سبحان اللہ سب سے اچھی بات تو یہ کہ آپ کپڑے اس طرح کے پہنے, ہے نا, اگر ہم نے کپڑے اس طرح کے کھلے کھلے پہنے ہوں گے, سیم رولس ہیں سبحان اللہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس پہ بھی بس آپ دیکھیں تو بالکل آپ نے چپ بھی نہیں رہنا, لیکن حکمت سے بتانا, آپ ڈائریکٹلی سب کے سامنے نہ بتائیں, اس کو علیحدہ جا کے ضرور بتا دیں, بتانا ہمارا فرض ہے نا, کہ یہ ہم نے دیکھیں یہ حدیث پڑھی ہے تو اس سے پتا ہے, تو ان کو بتانا ہمارا فرض ہے, پھر عمل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, ہے نا. تو یہ بھی نہیں کہ ہم نے بتانا نہیں ہے کسی کو, بتانا ضرور ہے لیکن حکمت کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے اگلی والی جو حدیث تھی اس میں ہمیں کیا قبلہ رو ہونے کا نا, کہ اب یہ نہیں کرنا کہ بہت ریلیکس نہیں ہونا کہ سفر میں ہے یا کہیں گئے ہیں تو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کرو. کچھ لوگوں کو دیکھا نا کہ ہر طرف اللہ کا وہ ہے نا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا, تو یہ نہیں طریقہ, ٹھیک. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور کوشش کر کے ٹھیک قبلے کی طرف پڑھا تو دیکھیں ڈبل ثواب آپ کو سبحان اللہ مل رہا ہے نا. اور اگر پھر پتا چلا کہ بعد میں آپ کو کہ نہیں وہ غلط تھا, تو پھر بھی ایک ثواب ملے گا آپ کو, یہ نہیں کہ آپ کی نماز کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. لیکن ویلیڈیٹی کب ختم, نماز ویلڈ کب نہیں ہوگی, جب ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس کو دیکھنے کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بہت کیئرفل ہونا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر نفل نماز اور فرض کا ہم نے دیکھا ہے نا, کہ نفل نماز جو ہے وہ ہم سواری پہ پڑھ سکتے ہیں, اور پھر فرض نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں سواری پہ. رولز آف دین سبحان اللہ. نہیں نا, فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبلہ رو ہوں, ہے نا, اور قبلہ ہمیں پتہ ہو. پھر جیسے سچویشن بتائی, جیسے کچھ سچویشن گیا, جیسے بس میں اس طرح کی سواری جس کو ہم روک سکتے ہیں, روک کے ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن اب پلین میں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو, اگر نہیں ہے تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں ضرور, ٹھیک ہے. پھر اگر جیسے موقع ملے تو آپ اس کو, مجبوری ہو تو ہم کر سکتے ہیں نا وہ پلین میں, لیکن گاڑی میں مجبوری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, گاڑی میں ہی نہیں ہوگی, کیونکہ گاڑی تو اس طرح کی ہے کہ ہم روک سکتے ہیں نا اس کو, ہے نا. تو بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ ان شاء اللہ, کہ جہاں, لیکن ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ ہم کریں گے, ہے نا. اور ہمارے لیے سمپل ایک بس ہے کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے دیکھا, دیکھا سے مراد کہ ابھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے, وہ تو صحابہ اکرام تھے سبحان اللہ, جنہوں نے دیکھا تھا. جو ہمیں مل جاتی ہے اوتھینٹک حدیث سے بات, تو ہم اس کو فالو کریں گے, اور جہاں ہمیں ریڈ لائٹ مل گئی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہاں ہم اسٹاپ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ. تو الحمد للہ, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ان شاء اللہ آپ لوگ اپنے پاس لکھتے جائیں, جس دن استاذہ جی ہمارے پاس آئیں, ساتھ آئیں گی لائیو ان شاء اللہ, تو ہم ان کو کوشچن بھی دے دیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ ہم اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کو پتا آپ کی جو دوسری کلاس ہے نور الملا نور کی 2014, ان کا جو ہے وہ تکمیل کا پروگرام ہے ان شاء اللہ تھرسڈے کو, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ضرور اس کو جوائن کریں, اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں, اپنی فیملی کو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل, وہ تھرسڈے کو ان کا جو ہے, آپ کو یو کے ٹائم جو ہے 3:30 یو کے ٹائم, اور ایسٹرن ٹائم جو ہے وہ 10:30, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یو ایس اے کے ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے نا کلاس. تو اس یہی پیڈ ٹاک پہ ہوگا نور الملا نور 2014, ٹھیک ہے. تو یو کے جو یورپ والوں کا ہے وہ 3:30 ہے. بالکل آپ جوائن کریں اس کو آپ لوگ, اسی لیے تو آپ کو انویٹیشن دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جوائن کریں اس کو, اپنے فرینڈس کو, اپنی جو بھی فیملی ان کو بھی انوائٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کی اپنی اس پہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اٹ ڈیپینڈس آن ایوری پرسن. لیکن سب سے بات جو آج ہم نے پڑھی تھی نا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات ضرور خیال رکھیں, آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں, اور یہ کہ جو دونوں کریں تو پھر آپ دونوں کو اس کا حق ادا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہاف ہارٹیڈلی پھر ادھر یہ کام پورا نہ ہو وہ نہ ہو. تو یہ بات پھر آپ نے آج ہم نے صبح بھی اس میں پڑھی کہ جو بھی کام کریں اس کو استقامت سے اور اس میں پورا احسان کے لیول پہ. اف یو تھنک کہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور اس کو بھی کنٹینیو کریں, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑے. 4:30 جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی, چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹائم اوپر ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا, آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر دے. آمین یا رب.